الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك وسعتيك والخير بيديك والرخاء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف ہیں آپ سب؟ Good, ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اسی طرح خیر اور عافیت کے ساتھ رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اسی طرح انشاءاللہ سیکھنے کے لیے آلویز ریڈی تیار آمین اللہم آمین الحمدللہ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت فضل اور اس کا احسان ہے الحمدللہ اور آپ سب کی دعائیں بھی اس میں شامل ہیں الحمدللہ انشاءاللہ اپنی اٹینڈنس کی طرف بڑھتے ہیں اوکے ریڈی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرزانہ غازی سبا مقبول ماریا عمر انیلا عمر عفت اسما سعیدہ عفت فاطمہ نادیا علی شاہین مقصود نیشا فاطمہ حاجر آصف عبد الفرحین عشرت سلطانہ فرزانہ امرین حریم اقبال نجمہ رشید عبیر یعقوب ساجدہ پروین فرزانہ سلیم محنور عرفان مریم بی بی سمیرہ جیوا شیراز افغین عتیبہ اعجاز عالیہ شروف فیروزہ ثناء اللہ سنوبر مسعود خدیجہ عرفان کمل قدوائی مدت قدوائی نمیرہ قدوائی مدیحہ اختر فریہ اقبال فاطمہ خطیب اینڈ انیسہ ہوت ماشاء اللہ بارک اللہ فیک الحمد للہ
چلیے انشاءاللہ اپنی دعا کے سیشن کی طرف چلتے ہیں. اور لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھی تھی دعا کہ جب ہم سواری پر سوار ہوتے ہیں تو اس وقت سوار ہو کر ہم کیا دعا پڑھتے ہیں, رائٹ؟ تو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ آغاز سفر میں اور واپسی پر کون سی دعا پڑھنی مسنون ہے. جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ, ویلکم ایوری ون. انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. پیج نمبر 108, مسئلہ نمبر 143. ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
اگلی دعا ہے سواری پر سوار ہونے کے بعد آغاز سفر میں اور سفر سے واپسی پر درجہ ذیل دعا مانگنا مسنون ہے. اب یہ مختلف دعائیں نا, تو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بالکل گھر سے نکلتے ہوئے, کوئی سواری پہ بیٹھتے ہیں, پھر سواری پہ بیٹھنے کے بعد جب سفر شروع ہو جائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب گاڑی چل پڑے پھر یہ دعا مانگیں گے. کیا ہے دعا, ہم حدیث دیکھیں گے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر كبر ثلاثا قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واتبع عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من بأساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن. دعا کے الفاظ ہیں آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اونٹ پر سوار ہو جاتے سفر پر نکلنے کی حالت میں تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا پڑھتے, پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا, ہم اسے مسخر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور ہمیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے. اے اللہ اس سفر میں ہم تجھ سے نیکی تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو. یا اللہ ہمارے لیے ہمارا سفر آسان فرما دے اور اس کی لمبائی کم کر دے. یا اللہ سفر میں تو ہی ہمارا محافظ ہے اور اہل و عیال کی خبرگیری کرنے والا ہے. یا اللہ میں سفر کی مشقت, دوران سفر حادثے کی وجہ سے برے منظر اور اہل و عیال میں بری حالت کے ساتھ واپس آنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. جب رسول اللہ سفر سے واپس تشریف لاتے تب بھی یہی دعا مانگتے اور ساتھ ان الفاظ کا اضافہ فرماتے, ہم واپس آنے والے, توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا. آپ دیکھیے کہ اتنی دعائیں کون مانگ سکتا ہے سفر شروع کرنے سے لے کے گاڑی سٹارٹ ہونے سے پہلے, پھر گاڑی سٹارٹ ہو گئی, پھر واپسی میں. کون مانگے گا جس کا ذہن مطمئن ہوگا. ہم عموماً سفر پہ جاتے ہوئے کیا رہتے ہیں, پانی رکھا ہے, سامان رکھ لیے, ہاں چیزیں رکھ لی ہیں. کہیں بھی ہم جاتے ہیں عموماً آخری وقت کیسے ہوتے ہیں, بچوں کو ڈانٹتے پھٹکارتے, چابی کدھر ہے, گاڑی کدھر ہے, سیل فون کدھر ہے, ساتھ ہمارا فون بج رہا ہوتا ہے, ساتھ ایک چیز پکڑتے ہیں, ایک رکھتی ہے, گرتی ہے. آپ کو یہ دعائیں پڑھ کے اللہ کے نبی کا مزاج سمجھ آ رہا ہے؟ متحمل, پرسکون. چلو یہ دعا پڑھ لیتا ہوں, چلو گناہ یاد آ گیا, چلو اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سفر آسان کرنا, اس کی لمبائی کو کم کرنا. خاص طور پہ یہ جو دعا بھی ہم نے پڑھی ہے اتنی خوبصورت ہے معنی کے اعتبار سے, کس کو پڑھنے کے بعد واقعی ایسے لگتا ہے کہ سفر آسان ہو جائے گا. اللہ اس کی دوری کو سمیٹ دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین بھی اللہ کی ہے, وہی سفر جو آپ کے لیے بہت خوشگوار ہوتا ہے, چاہے وہ ایک گھنٹے کا, بعض دفعہ 15 منٹ کا سفر جو ہے وہ بھی آپ کے لیے بوجھل بن سکتا ہے. کیوں؟ کہ جب اللہ نہ چاہے. آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے, کبھی آپ کو لگتا ہم جھٹ سے پہنچ گئے اور کبھی لگتا سفر ختم ہی نہیں ہو رہا. ایک ہی بس کا روٹ ہے, اس نے ایک ایک منٹ دیکھا ہوا, ہمیشہ ایسی جاتی ہے. کسی دن آپ کو لگتا ہے فوراً پہنچ گئے, کبھی لگتا ہے بہت لمبا, کبھی آپ اسٹک ہو جاتے ہیں ٹریفک میں, آپ کو وہ اتنا بوجھل لگتا ہے. حالانکہ آپ تو اندر بیٹھے ہوئے, پڑھ لیں, سو جائیں, باتیں کر لیں, کچھ سن لیں, لیکن تھکن ہوتی ہے نا. تو انسان اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں مانگتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان بھی کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ سواریوں کے مسخر ہونے کی بات ہوئی تو انسان کو اپنا بھی یاد آئے کہ میں بھی اللہ کے آگے جھکا ہوں کہ نہیں, کیا میں بھی اللہ کے حکموں کو لے کے چلتا ہوں کہ نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس سفر میں بر اور تقوی کی بات ہوئی, یعنی ہمارے سفر گناہوں میں اضافے کے نہیں ہونے چاہیے, نیکیوں اور تقوی کو بڑھانے کے. اور عمل بھی کون سا؟ ماں تردا, جو تو پسند کرے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل کون سا قابل قبول ہے, جو اللہ کی رضا کا ہو. پھر آپ دیکھیے کہ انت صاحب فی سفری, اللہ تو ساتھی ہے میرا سفر میں, جہاں موقع ہے میں آپ سے مشورہ کر لوں گا, اللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ رہیے گا, اللہ مجھے اکیلے نہیں جانا. بل خلیفہ تو فی الاہلی, ایک ہی وقت میں اللہ تو میرے ساتھ بھی ہے اور میرے گھر والوں کے لیے پیچھے تو ان کی ٹیک کیئر کرنے والا ہے. یہ اللہ کسی کا کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ یا تو کسی کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے یا پھر آپ کسی کو پیچھے چھوڑ دیں گے. سیٹنگز کر رہے ہوتے ہیں نا, اچھا فلاں ساتھ چلا جائے, فلاں گھر میں بچوں کو دیکھ لے. اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہمارے ساتھ بھی جا سکتی ہے اور ہمارے پیچھے بھی ہوگی, یعنی ہمارے شعور کے ساتھ ہوگی یہ چیزیں. تو اللہ پہ توکل کرنا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. پھر سفر کی واسائز, سفر مشقتیں, کوئی حادثہ نہ ہو جائے, گاڑی نہ سلپ ہو جائے, کچھ جھٹکا نہ آ جائے. وقابت المنظر, برا منظر, مثلاً کہ میں جاؤں کو بری چیز دیکھنی پڑ جائے, کوئی خراب چیز دیکھوں. اور خاص طور پہ وسوء المنقلب فی المال والاہل, جب گھر واپس آؤں تو کوئی برا وقت نہ دیکھوں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم گئے پیچھے سے گھر میں چوری ہو گئی, ہم گئے پیچھے سے گھر میں آگ لگ گئی, ہم گئے یہ ہو گیا. آپ پورے شعور سے یہ دعا مانگیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسی چیزوں سے بچائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ واپسی کی دعا کتنی پیاری ہے, آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ایک تو اس کا تسلسل کتنا پیارا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اب آئی بون تائے بون میں توبہ کرنے والے, رجوع کرنے والے, عبادت کرنے والے, حامدون. ہمارے سفر کیا ہوتے ہیں؟ آکلون, شاربون, متکلمون, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں, ہنسی ہو رہی ہے, مذاق اڑا رہے ہیں. کوئی نسبت ملتی ہے ہماری اللہ کے نبی سے؟ دعاؤں کو ہی دیکھ کے دیکھ لیں, ہم تو شور کرنے والے ہیں, میوزک سن رہے ہیں, شور کر رہے ہیں, ہلا گلا کر رہے ہیں, شاپنگ کر رہے ہیں. نہیں, آئے بن بنی ہے, تائے بن بنی ہے, آبی دن بنی ہے. اب اس شعور کے ساتھ دعا کو پڑھتے ہیں. تھوڑے سے لفظ مشکل ہیں اس دعا کے, اس لیے لفظوں پہ بہت ہی توجہ فرمائیے گا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللهم هون علينا سفرنا هذا واتبعنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وقابت المنظری،
وقابت المنظری،
کہیں کعبہ تھے کہیں کعبہ آتا ہے، تھوڑا سے لفظوں کا فرق ہوتا ہے. بہرحال وسوء المنقلبی،
وسوء المنقلبی،
فی المال والاہل،
فی المال والاہل.
واپسی کی دعا بھی دہرا لیتے ہیں. آئیبون تائیبون عابدون لربنا حامدون،
آئیبون تائیبون عابدون لربنا حامدون.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ، خوبصورت دعا سفر کی، اور ہم سب اپنے آپ کا جائزہ لیں گے کہ ہم کیا ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں اور کتنے شعور کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کتنے شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں. کیونکہ جب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور سبحان اللہ جس طرح اس کی ڈیٹیل دی جاتی ہے تو ڈائریکٹ دل پر اثر ہوتا ہے. سو آئی واز ریممبرنگ کہ چھوٹی سی میری گرینڈ ڈاٹر ہے، ناٹ ایون 3 years old. سو جب کہیں جانا ہوتا ہے تو تب جب وہ دعا پڑھ رہی ہوتی ہے تب اس کی آواز میں خوب شوق ہوتا ہے اور پورے جوش سے پڑھ رہی ہوتی ہے، اور جب واپسی ہوتی ہے تو پھر سبحان اللہ، I'm sleepy, I don't want to go, and this and that. So you know, like ہم اپنے مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں. سو اٹس ناٹ جسٹ بیبیز، لائک ہم بڑے بھی سبحان اللہ. یس، سو ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب سفر شروع کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو بہت شوق ہوتا ہے اور واپسی میں ٹائرڈ ہوتے ہیں، سب سامان سمیٹنا ہوتا ہے، گھر واپس جانے کی جلدی ہوتی ہے، ایسے میں دعائیں بھولے ہوئے ہوتے ہیں، صرف بچوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب ہم بہت صبر کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، شعور کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ایون سیر و تفریح کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو کبھی اپنے صبر کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دیجیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب صبر ہمارے ہاتھ سے جاتا ہے نا تو پھر ہماری ساری گڑبڑ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ سب کچھ ہم نے بیکاز جو مومن ہوتا ہے وہ شعوری زندگی گزارتا ہے، بس خالی زندگی نہیں گزار ہوتا، ٹھیک ہے؟ چلیے، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اپنی نماز کے مسائل کی طرف. اور
آج ہم نے جو لیسن شروع کرنا ہے وہ چیپٹر ہے مسائل المأموم کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ مأموم یعنی امام کے پیچھے کھڑے ہونے والا، ٹھیک ہے؟ ابھی تو ہم نے پیچھے امام کی امامت کے مسائل پڑھے تھے، رائٹ؟ سو آج ہم دیکھیں گے کہ امام کے پیچھے جو مقتدی ہوتا ہے اس کو کیا کچھ اپنے اوپر لازم کرنا ہے، کس طرح نماز میں شامل ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ سو ماموم سے پریشان نہیں ہونا، ماموم ورڈ از جو امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے یعنی مقتدی. پیج نمبر ہے 72 اور انشاءاللہ مسئلہ 168 سے سٹارٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
مسائل المأموم، مقتدی کے مسائل. مقتدی کون ہوتا ہے؟ جو امام کی امامت میں نماز ادا کرتا ہے. اس کا اصل میں لفظ اقتدا ہے، اقتدا. اقتدا کس کو کہتے ہیں؟ پیروی کرنے کو. تو اس کی کچھ باتیں ہم دیکھیں گے. مقتدی پر امام کی پوری پوری اقتدا کرنا واجب ہے، یعنی جو کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امام کی پیروی کرے، یعنی اس سے آگے نہ جائے، جو وہ کرے وہی یہ کرے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی. جب نماز پوری ہو گئی تو چہرہ مبارک ہماری طرف کیا اور فرمایا، لوگو، میں تمہارا امام ہوں، رکوع، سجود، قیام اور سلام پھیرنے میں مجھ سے جلدی نہ کرو. اسے مسلم نے روایت کیا. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے بعد اس طرف منہ کر لیا کرتے تھے جدھر مقتدی ہوں، تو امامت کرانے والا، یعنی آپ میں سے بھی اگر کسی کو موقع ملے کہیں مل کے نماز پڑھنے کا، تو جو ہی نماز پڑھیں تو اس کے بعد آگے جا کے تو رخ موڑ کے مقتدیوں کی طرف موڑنا، یہ بھی سنت ہے. پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ ان سارے کاموں میں آگے نہیں بڑھنا. جب لوگ نماز جماعت سے پڑھتے ہیں تو اس وقت ایک چیز جو پہلے نامعلوم ہونے کی وجہ سے اکثر ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کے مزاج میں چونکہ جلد بازی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ امام سے پہلے ہی کام کرنے لگتے ہیں. بس اگر امام نے اللہ اکبر ابھی کہا ہے، وہ آرام آرام سے رکوع میں جا رہا ہے، لیکن جو پیچھے پڑھنے والے ہیں وہ اس سے پہلے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح امام رکوع سے ابھی اٹھا بھی نہیں تو یہ اٹھنے لگتے ہیں، تو یہ درست چیز نہیں ہے. اس کے لیے اگر آپ امام ہیں تو ایک بہت ہی اچھی آپ کے لیے ٹپ ہوگی، اور وہ کیا ہے کہ کوئی بھی ایکشن کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہنے کی بجائے اللہ اکبر ایکشن کرنے کے دوران جو اس کے بعد کیا جائے. مثال دیتی ہوں کہ جیسے کوئی بھی کھڑا ہے اور اب اس نے رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں جانے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ جب جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے تو اس وقت پھر آپ کے پیچھے دوسرے لوگ بھی رکوع میں جاتے ہیں، اور جو پیچھے مقتدی ہوتے ہیں ان کو اللہ اکبر کی آواز سننا لازم ہے، یہ شرط ہے. بعض لوگ امام کے ایکشنز کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے. امام جب بھی کوئی ایکشن لے اس سے پہلے، یعنی اس کے ساتھ ہی، جیسے آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا رہے ہیں نا، تو مقتدی اللہ اکبر کی آواز سن کے پھر جائیں گے، امام کو جاتا ہوا دیکھ کر نہیں جائیں. اب دوسری طرف آ جائیں، اچھے امام کے لیے کیا حکم ہے کہ جب امام رکوع میں جانے لگے تو بجائے اس کے کہ وہ کھڑا ہے اور اس کے بعد کہ اللہ اکبر پھر رکوع میں جائے، اس کی بجائے وہ کیا کرے کہ رکوع میں جانے کے دوران ہی اللہ اکبر کہے، اور پیچھے والے جب اللہ اکبر پورا سن لے پھر جائے، تو اس سے وہ جو آگے بڑھنے کے چانسز ہیں وہ نہیں رہتے. امام سجدے کی حالت میں چلا جائے تب مقتدی کو قومے کی حالت سے سجدے میں جانا چاہیے. قومے کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں رکوع سجدے میں جانے کے لیے، جو تیار ہوتے ہیں. اسی طرح باقی نماز میں امام کی اقتدا کرنا ضروری ہے. حضرت برا کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تو اس وقت تک کوئی آدمی اپنی پیٹ نہ جھکاتا جب تک کہ رسول اللہ کو سجدے میں نہ دیکھ لیتا. اسے مسلم نے روایت کیا. تو یہاں وہی بات جو بھی ہم نے رکوع کے ضمن میں دیکھی، وہ سجدے کے لیے، امام سجدے میں چلا جائے پھر آپ جھکیں گے، ورنہ جلدی جانے میں خطرہ ہے بہت بڑا. جماعت ہو رہی ہو تو مقتدی امام کو جس حالت میں پائے اسی حالت میں شریک ہو جائے. یہ مسئلہ آگے آئے گا انشاءاللہ. امام کی پیروی اور اقتدا نہ کرنے پر وعید، وعید سے مراد دھمکی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے کیا اسے خوف نہیں آتا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا نہ بنا دے؟ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. کتنی زبردست وعید ہے. آپ دیکھیں کہ اصل جو مقصد ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک امام کی امامت میں دوسروں کو نماز پڑھانا نہ صرف یہ کہ ایک نماز کو 27 گنا بڑھانے کا اجر کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ اس سے مسلمانوں کے اندر ڈسپلن آتا ہے. سب لوگ جب ایک ہی وقت میں کام کرتے ہیں تو اس سے خوبصورتی بھی آتی ہے اور دیکھنے میں ایک روب تاری ہوتا ہے. پھر ایک اور فائدہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر امیر کی اطاعت کا جذبہ ابھرتا ہے. ایک شخص جلد باز ہے، وہ فٹافٹ گھر میں چھٹ 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 نماز پڑھنے کا عادی ہے، جب وہ مسجد میں گیا تو اب اس کو اپنے اوپر قابو پانا پڑے گا. یعنی صرف ایک جماعت سے نماز پڑھ لینے سے ایک انسان کو کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں. انسان کے اندر تکبر اور غرور جو ہے وہ کم ہوتا ہے. تو لہٰذا امام سے پیچھے رہنا گو کہ بڑا مشکل ہے، لیکن اسی مشکل میں ایک بندے کی وہ ٹریننگ ہوگی کہ جو دن میں 5 بار ایک امام کی امامت میں نماز پڑھ لے گا تو زندگی کے ہر معاملے میں پھر وہ اولو الامر کی پیروی کرے گا. اور اولو الامر کو آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. جہاں کوئی کسی کام کے کرنے کا حکم دے گا پھر سوچے گا کہ نہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے، ان کا تقاضا ہے. اب جہاز میں بھی اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں چلتے پھریں گے. جو آپ کو جہاز میں بٹھانے والے ایئر ہوسٹ ہوتے ہیں یا ہوسٹسز ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کی اولو الامر ہوتی ہیں. اگر آپ اپنی مرضی سے کام کرتے رہے، وہ کہ سیٹ بیلٹ باندھے آپ نہ باندھے، وہ کہ بیٹھ جائیں آپ کے مجھے چلنا پھرنا ہے، تو گویا کہ آپ نے ان کی بھی نافرمانی کی. تو آپ دیکھیں کہ ایک نماز بندے کے اندر کتنا ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے. اور یہ جو گدھے کے سر بنانے والی بات ہے، اس کو ایک دفعہ ایک شخص تھے تو وہ کسی کوئی ایک اپنے وقت کے تھے عالم، تو وہ جب لوگوں کو تعلیم دیتے تو اپنے آپ کو بہت سر منہ لپیٹ کے بیٹھتے تھے. تو ایک بار کسی نے ان کو کھلا دیکھا تو ان کے سر کے اوپر واقعی اس طرح کی کچھ کیفیت ہو چکی تھی کہ جس طرح گدھے کا سر ہوتا ہے. تو لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس مسئلے میں شک کیا تھا, شک کیا تھا کہ یہ کیسے ہوگا, لو میرا سارا تو گدھے کا بن جائے گا, نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو عام بندے کی غلطی بھی بری لگتی ہے لیکن ایک علم والے کی غلطی, اور غلطی کے اندر جب ساتھ سرکشی بھی ہو اور اونت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ زیادہ آتا ہے. تو اس کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہوا تھا. تو بہرحال ہمارا تو ایمان ہے کہ جو اللہ اس گول سر کو بنا سکتا ہے ایسا, تو کیا وہ اس کو گدھے کی شکل کا نہیں بنا سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معمور بننے کی بھی تربیت لینے والا بنائے. معمور کون ہوتا ہے؟ جس کے اوپر کوئی لگا ہوا ہے. لیڈر بننا بہت آسان ہوتا ہے, امام بننا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اصل امتحان معمور بننے میں, معموم کہہ لیں یا جس کے اوپر کوئی دوسرا مقرر کیا جائے. تو یہاں تک یہ ٹاپک تھا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اوکے ان شاء اللہ دیکھ لیتے ہیں کہ مقتدی کے حوالے سے, ہمارے حوالے سے کیا کیا سوال یا مسائل اٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, امام ہے, ہم امام کے پیچھے کھڑے ہیں. اف امام از ٹو فاسٹ ٹو کیپ اپ وتھ, لائک کتنا فاسٹ ہوگا؟ یو مین کے ریسیٹیشن میں یا کس حوالے سے آپ بات کریں ابھی؟ امام کس حوالے سے ٹو فاسٹ ہوگا؟ ہم نے تو اس کی ابتدا کرنی ہے, اس کی پیروی کرنی ہے, رائٹ؟ تو ریسیٹیشن میں تو ہم نے اس کی ریسیٹیشن سننی ہوتی ہے, رائٹ؟ وی ڈونٹ ہیو ٹو فالو ان ریسیٹیشن. جس سورہ فاتحہ آپ پڑھ کے اور خاموش ہو جائیے, صرف اس کی ریسیٹیشن سنیے, پھر جو کچھ وہ کرے اس کے پیچھے آپ کیجیے. یس, بالکل ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جہاں کہیں بھی, اور مقتدی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیروی کرنے والا. لائک یہ ہم نہیں ہے, بہت ایک عام سا یہ مسئلہ جو ہے, ایک دن مسجد میں بھی امام صاحب نے ڈسکس کیا تھا کہ ہوتا کیا ہے, کچھ لوگ امام کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں. سو اس وقت جو ہے, جو لوگ ساتھ ساتھ کرتے ہیں یا پہلے تو بالکل ہی وہ نل ہو جاتی ہے, آپ کی انویلڈ ہو جاتی ہے نماز. ایون امام کے ساتھ بھی جو نماز کے ارکان ادا کرتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے. صحیح طریقہ کیا ہے کہ امام کی پیروی کی جائے, ٹھیک ہے, یعنی امام کے پیچھے پیچھے چلا جائے. ٹھیک ہے جی, بالکل دل میں پڑھ لیجیے, ہلکی آواز میں, ہونٹوں کی حرکت سے آپ پڑھ لیجیے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اوکے, ان تشہد دعا کے ٹائم نہیں ملتا, دیٹس اوکے, اسٹل اوکے, بیکاز ہم نے صرف امام کی پیروی کرنی ہے. سو امام کے اوپر ہے تمام کی تمام ذمہ داری. ٹھیک ہے, اوکے, ایوری تھنگ از اوکے ان شاء اللہ. چلیے ٹھیک ہے پھر, انشاءاللہ ہم مزید اور مسائل نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے, اور تھوڑا سا انشاءاللہ تجوید کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے, جو لاسٹ سیشن تھا ہم نے کیا کیا تھا اس میں, لاسٹ سیشن آف تجوید میں کیا کیا تھا ہم نے؟ لازم کیا تھا نا مایا, اظہار مطلق تو ہم نے بہت پہلے کے لیسن میں کیا تھا اس میں سے, بلکہ اگر آپ نے اب سامنے رکھ ہی دیا تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو 7 کا جو لاسٹ لیسن کیا تھا اس میں بھی ایک ورڈ اظہار مطلق کے حوالے سے آیا تھا, اگر کسی نے نوٹ کیا ہو تو, اگر کسی نے بھی نوٹ کیا ہو. ٹھیک ہے, کہ آلدو ہمارے پاس نون ساکن کے بعد واو آیا تھا لیکن وہاں پہ ہم نے ادغام نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, Yes? Okay, you remember? Alhamdulillah. ठीक है. Instead, वहाँ पे हमने कैसे पढ़ा था? पिनवानुन. ठीक है? पिनवानुन. इसी तरह हमारे पास कुछ और वर्ड भी मिलते हैं, जैसे सिनवानुन, बुनियानुन. ठीक है? तो अदुनिया के साथ आप इन वर्ड्स को भी ऐड कर लीजिए कि जहाँ पे इशारे मुतलक का रूल अप्लाइड होता है. ओके, चलिए मध्य लाजिम को देख लेते हैं. ओके, क्या पढ़ा था हमने? मध्य लाजिम कहाँ कहते हैं हम? अल्लाह मन खानी बीमार लम तनी वालिम नमायन फानी वजिद मेल. जब कभी बेसिक मद के बाद तशदीद आ जाए या सुकून असली हो. ठीक है? जब कभी बेसिक मद के बाद तशदीद हो या सुकून असली हो, तो उस वक्त हम इसको क्या कहते हैं कि ये मद लाजिम है. अल मद्दुल लाजिम. ठीक है? अब मद लाजिम की बहुत सारी किस्में होती हैं. ठीक है? इस वक्त हम उन किस्मों को नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कि अगर आप सूरह यूनुस को ओपन कर लें, अगर आपको टाइम मिले, ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा आयत नंबर 91 में एक वर्ड है आल आना. ठीक है? सब इस वर्ड से फेमिलियर होंगे ना इंशाल्लाह. Yes, Alhamdulillah. Good, mashallah, barakallahu feek. चलिए आपके सामने वो वर्ड भी आ गया. आना. ठीक है? अब आप देखिए कि हमजा पे खड़ी जबर है. ठीक है? वहाँ पे बेसिक मद है और लाम पर सुकून असली है, असली सुकून है. ठीक है? और हमने देखा था कि मध्य फरई की एक जो रीजन होती है, जो सबब होती है, वो ये भी होती है कि बेसिक मद के बाद हमजा की मौजूदगी, सॉरी सुकून की मौजूदगी. राइट? हमजा की मौजूदगी में तो हमने देख लिया जो मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल बनते हैं. ठीक है? उसके बाद हमने तशदीद को भी देख लिया, फिर हमने आरिज सुकून की भी किस्में देख ली. यहाँ पे हम असली सुकून को देख रहे हैं. ठीक है? एंड दिस इज द ओनली वर्ड विच कम्स इन कुरान. ओके, बट अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज कुरान में मौजूद है, तो इसलिए हम इस वर्ड को लेते हैं. सूरह यूनुस में ही एक और दफा भी ये वर्ड आता है. ठीक है? सो इंशाल्लाह आप उसको भी चेक कर लीजिएगा. ओके, नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन तशदीद एंड सुकून असली? ठीक है? जस्ट थोड़ा सा आपको कानों में आपके ये लफ्ज पड़ जाए, बिकॉज उस दिन माशाल्लाह जो हमारे साथियों में से कुछ कर चुके हैं बेसिक तजवीद या थोड़े इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा था कि ये कलमी मुस्तकल है. ठीक है? जो वर्ड था हाजह या दालीन. ठीक है? सो व्हाट इज मुसक्कल एंड व्हाट इज मुखफ्फफ एंड व्हाट इज कलमी एंड व्हाट इज हर्फी? तो अगर एक हल्का सा आपको तारुफ दे दूं, तो इंशाल्लाह इसकी डिटेल जब हम हरूफ मुकत्तआत पढ़ेंगे तो उसमें भी इसको मजीद और क्लियर कर लिया जाएगा. ठीक है? एवरीवन इज विद मी इंशाल्लाह. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है? नाउ एक तो हो गया, एक तो होता है ना वर्ड कलिमा. ठीक है? जैसे हम कहते हैं कि मद मुनफसिल में दो कलमों के बीच में हमारा वो मद बनता है, जबकि मुत्तसिल में सेम कलमे में बेसिक मद की मौजूदगी में हमजा. ठीक है? सो कलमे का वर्ड से आप सब खूब वाकिफ है. राइट? फेमिलियर है विद दैट? कलिमा कहते हैं वर्ड को. ठीक है? जबकि इसके अगेंस्ट में एक कलिमा जो है वो कुछ हरूफ से मिलकर बनता है. ٹھیک ہے. اوکے نا, اگر آپ کو تھوڑا سا ذہن میں لائیے, حروف مقطعات جب ہم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, حروف مقطعات جب ہم پڑھتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل ہم نے سورہ بقرہ پڑھی, سورہ آل عمران پڑھی, تو اس میں ہم نے کیسے شروع کیا تھا؟ حروف مقطعات سے ہی شروع ہوتی ہے نا دونوں سورہ, جس کو ہم پڑھتے ہیں الف لام میم, رائٹ. سو یہ کیا تھے؟ حروف جو کہ توڑ کر الگ الگ پڑھے گئے. اس کو ہم ایک ورڈ نہیں کہہ سکتے, ہم اس کو ایک کلمہ نہیں کہہ سکتے, بیکاز دیز آر تھری حروف, تین حروف ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح اور ہم آگے دیکھیں گے, جیسے اب نیکسٹ ہماری سورۃ الاعراف آنے والی ہے ان شاء اللہ, وہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے. دین وی ہیو ڈفرنٹ حروف مقطعات ان دا ہول قرآن الحمد للہ, ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ ان میں ڈفرنٹ جو بھی حروف آتے ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اور ان کے پڑھنے کے اسٹائل کو بھی, ٹھیک ہے. رائٹ ناؤ جو بیسک مقصد تھا وہ کیا, کہ آپ کو تھوڑا سا نو ہاؤ دینا کہ وٹ از کلمی اینڈ وٹ از حرفی, وٹ دا ڈفرنس بٹوین المد اللازم الکلمی اینڈ وٹ از المد اللازم الحرفی, ٹھیک ہے. تو جب ہم المد اللازم الکلمی کہیں گے, دیٹ مینس کسی ورڈ میں وہ مد اللازم بن رہا ہے, ایدر ود
سکون اصلی اور ود تشدید. اب سکون اصلی تو ہم نے دیکھ لیا کہ پورے قرآن میں ایک ہی اگزامپل ہے ہمارے پاس, جو کہ سورہ یونس میں آئے گی, تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ ہائی لائٹ کر لیجئے گا اس ورڈ کو, ٹھیک ہے, اس کلمے کو. بٹ جو تشدید کے ساتھ ہے اس کی ایگزامپل آپ کو بہت ڈھیر ساری ملیں گی, تو اس کو آپ اپنے حساب سے رائٹ ڈاؤن کر لیجئے, مارک کر لیجئے, جیسے آپ اپنے نوٹس لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً وہ آپ کو ایگزامپلس ملتے رہیں گی, ٹھیک ہے. سو جو کلمے میں آئے گا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ المد اللازم الکلمی, ٹھیک ہے. اور جو حروف مقطعات میں آئے گا مد لازم, اس کو ہم کیا کہیں گے؟ المد اللازم الحرفی, ٹھیک ہے. اتنی بات کلیئر انشاءاللہ. اظہار مطلق, او یہاں پہ اظہار مطلق کی کون سی بات؟ نہیں, اظہار مطلق تو پچھلے والا تھا, آپ تھی اس وقت جب ہم نے دنیا کے ورڈ کو ڈسکس کیا تھا ابھی, ادر وائز آپ لوگ پھر سب اس دو چیزوں کو مکس اپ کر دیں گے, ٹھیک ہے. اوکے, اس کو اظہار مطلق کو الگ کر دیجئے انشاءاللہ کسی اور وقت, ابھی فی الحال مد اللازم کو فوکس کیجئے تاکہ آپ دو چیزوں کو مکس اپ نہ کریں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ any other time I'll explain it to you, okay, inshallah. So المد اللازم الکلمی and المد اللازم الحرفی, ٹھیک ہے. حرفی جو حروف مقطعات میں آئیں گے, اور کلمی جو کلمات میں قرآن پاک میں ڈفرینٹ جگہوں پر آپ کو اس کی ایگزامپل ملتی ہیں, ٹھیک ہے. تشدید کی موجودگی میکس المد اللازم. یس, اس میں بھی ہوتا یہی ہے کہ ادھر سکون یا تشدید ہوتا ہے, لیکن کیونکہ وہ حروف مقطعات میں ہوتا ہے اس لیے اس کو المد اللازم الحرفی کہتے ہیں. اتنی بات کلیئر ہے انشاءاللہ. اگر اتنی بات کلیئر ہے تو تھوڑا سا حرفی سوری کلمی کو اور دیکھ لیتے ہیں, حرفی کو انشاءاللہ حروف مقطعات کے ساتھ دیکھیں گے. کلیئر, ایوری ون از کلیئر؟ الحمدللہ. کسی کو بھی اگر کوئی پوائنٹ کلیئر نہیں ہے, ابھی آپ بتائیے آپ کو مد اللازم کے حوالے سے کلیئر ہے؟ سسٹر, اوکے سسٹر فیروزہ از کلیئر. سسٹر نیلا, آپ کا کوئی سوال نہیں ہے ابھی تک؟ از اٹ کلیئر انشاءاللہ؟ کلیئر, اوکے ٹھیک ہے. سسٹر مریم کو کلیئر, اوکے الحمد للہ, ٹھیک ہے. اوکے سو ہم نے کیا دیکھا کہ دو وجوہات کی وجہ سے مد اللازم بنتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک تشدید کی وجہ سے اور ایک سکون اصلی کی وجہ سے. اب جب کبھی تشدید کی وجہ سے مد لازم بنے, کیا نہیں سنا آپ نے؟ کیا لکھا ہے؟ آپ کا کمنٹ کس حوالے سے سسٹر مریم؟ اینی ویز ان شاء اللہ ہوپ فلی آپ کو کلیئر ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اوکے سو ہم کیا بات کر رہے تھے کہ جو کلمے میں دو وجوہات سے مد لازم بنتا ہے, ایک ہوتا ہے تشدید اور دوسرا ہوتا ہے سکون اصلی. ٹھیک ہے, اب جب کبھی تشدید کی وجہ سے مد لازم بنے ٹھیک ہے کلمے میں, تو اس کو ہم الگ نام دیتے ہیں, اور جب سکون اصلی کی وجہ سے ہمارا مد لازم کلمے میں بنے یا حرف میں بنے اس کو ہم الگ نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس وقت ہم اس ٹاپک کو یہیں پہ اسٹاپ کر دیتے ہیں, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو مکس اپ مینی تھنگ ایٹ ون ٹائم. ٹھیک ہے, ادر وائز اٹس ایزی رائٹ کہ ہم نے یہ پہچان لیا کہ یہ کلمے میں آ رہا ہے, یہ تشدید کے ساتھ آ رہا ہے, یہ سکون کے ساتھ آ رہا ہے. جسٹ اس کے ناموں کو ہم نے کیسے اس کے ساتھ جوائن کرنا ہے اور سمجھنا ہے اور اپنے آپ کے لیے ایزی کرنا ہے انشاءاللہ. سو جب ہمارے پاس یہ پوائنٹ سارے کلیئر ہوتے ہیں ہمارے دماغ میں, انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ پھر آپ کو یہ نام یاد رکھنے بھی بہت آسان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آج ہم نے ڈیٹیل دیکھی, نیکسٹ سیشن میں ہم ان کے ناموں کے ساتھ ان کو سمجھیں گے اور پھر دیکھیں گے اف دیر از اسٹل اینی ڈیفیکلٹی. حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ جو ہم سورہ کے اسٹارٹنگ میں کچھ سورہ کے اسٹارٹنگ میں حروف پڑھتے ہیں نا, جیسے الف لام میم, کیونکہ اس کو ہم ملا کے نہیں پڑھتے, ان کو ہم الگ الگ پڑھتے ہیں, اسی لیے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی قطع کیے گئے, الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, ایک ساتھ ملا کے نہیں پڑتے. ٹھیک ہے, چلیے الحمدللہ بارک اللہ فیک. چلیے انشاءاللہ ہم اپنا نیکسٹ لیسن شروع کرتے ہیں. تفسیر ہماری پچھلے لیسن کی تھوڑی سی باقی تھی, تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن کی تجوید اور ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں اور پھر تفسیر ہم اسٹارٹ کریں گے اپنی جو پچھلے لیسن کی کچھ آیات رہ گئی تھی, انشاءاللہ ان کو پہلے کریں گے اور پھر اپنے نیکسٹ لیسن کی تفسیر کریں گے. ٹھیک ہے, آج کا لیسن تھوڑا چھوٹا سا ہے, بٹ انشاءاللہ ویری پاورفل, اور یو نو پوری سورۃ الانعام ہی کتنی ایزی ہے لیکن بہت زیادہ دماغ کو جگانے والی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا ہمارے اکارڈنگ تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا, کیا یہ سب کچھ میں سے ہمارا حصہ تو کچھ نہیں ہے, اگر ہے تو اپنے آپ کو اس سے الگ کرنا, اپنے آپ کو بچانا ہے. ٹھیک ہے, چلیے بارک اللہ فیک, انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. لیسن نمبر 85 آیت نمبر 128-140 سورۃ الانعام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
ویوم یحشرہم جمیعا.
ویوم یحشرہم جمیعا.
یا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس.
يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس.
جی آئے گا من الإنس, ادھر ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے. کیوں کریں گے؟ کہ سین حروف کی نہیں ہے تو ادھر ہم اخفا کریں گے, کیوں نون ساکن آگے سین آ رہی ہے تو ادھر ہم اخفا کریں گے. اسے دوبارہ پڑھتے ہیں.
یا معشر الجن قد استكثرتم من الانس.
یا
يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس
وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعدنا ببعد وبلغنا
وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعدنا ببعد وبلغنا
بعدنا ببعد وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا
بعدنا ببعد وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا
أجلت لنا
أجلت لنا
قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله
قال النار مثواكم خالدين فيها
ما شاء الله
إلا ما شاء الله
إن ربك حكيم عليم
إن ربك حكيم عليم
جی ادھر ہم کیا کریں گے حکیم علیم حکیم میم کے اوپر دو پیش ہے تنوینہ آگے عین آ رہی ہے جو حروف حرکی میں سے تو ادھر ہم نون کی آواز کو ظاہر کریں گے
ان ربک حکیم علیم
ان ربک حکیم علیم
وكذلك نولي بعض الظالمين بعدا بما كانوا يكسبون
وكذلك نولي بعض الظالمين بعدا بما كانوا يكسبون
جی بعدا ہم کیا کریں گے اقلاق کریں گے اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا بِمَا
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقص عليكم
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم
يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا
يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء
جی دیکھیں علیکم آیاتی ان تینوں کو ہم لمبا کریں گے کیونکہ حمزہ اور یا کے اوپر کھڑی سے بڑا تا زیر آتی یہ حروف مدہ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر تو اس کو ہم کھینچیں گے اس کر کے لیسے آیاتی دوبارہ پڑھیں یا قصون علیکم سے
قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا
قالوا شهدنا
شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين
ذلك أن لم يكن رب ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى
ولكل درجات مما عملوا
ولكل درجات مما عملوا
مما عملوا
مما عملوا
وما رب ربك بغافل عما يعملون
وما ربك بغافل عما يعملون
وربك الغني ذو الرحمة
وربك الغني ذو الرحمة
إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء
إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء
من بعدكم إذا ہم کیا کریں گے اقلاب کیوں کریں گے یعنی نون
ساکنہ آگے بار ہے اوپر چھوٹی سی میم پڑی ہے تو ادھر ہم اقلاب کریں گے دوبارہ پڑے گا ان یشاء اثر
إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء
من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية
من بعدكم ما يشاء
كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين
كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين
قوم آخرين
قوم آخرين
ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين
إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين
إنما توعدون مكانتكم إني عامل
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل
فسوف تعلمون
فسوف تعلمون
من تكون له عاقبة الدار
من تكون له عاقبة الدار
إنه لا يفلح الظالمون
إنه لا يفلح
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام
والأنعام ادھر ہم کیا کریں گے کیونکہ نون ساکن آ گیا عین آ گیا تو دیا حرف ہلکی تو ادھر ہم اظہار کریں گے اسے دوبارہ پڑھتے ہیں
وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والأنعام والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله
جی نصيبا ادھر ہم کیا کریں گے اخفا کریں گے
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام والأنعام نصيبا فقالوا هذا شركائهم فلا يصل إلى الله
فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله
وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم لكثير من المشركين قتل أولادهم
وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم
شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم
قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم
ولو شاء فذرهم وما يفترون
ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر
وقالوا
سن ہجر ادھر ہم کیا کریں گے تاکہ اوپر تنوین آگے ہا جو حروف ہلکی میں سے تو ادھر ہم اظہار کریں گے دوبارہ اس حصے کو پڑھو وقالوا هذه سے
وقالوا هذه
انعام ہجر
وحرث ہجر
لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم
لا يتأمها إلا من نشاء بزعمهم
وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله
وأنعام
يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه
يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه
سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة
لذكورنا ومحرم على أزواجنا
خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا
وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم
إنه حكيم عليم
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم
سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله
سفها بغير
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
سبق نمبر 85 آیت نمبر 128 سے 140 سورۃ الانعام لیسن نمبر 85 آیت نمبر 128 to 140 لفظی ترجمہ دہرائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
ویوما اور جس دن
یخشرہم
جمع کرے گا ان کو جمیعاً
سب کو
یا معاشر الجنی اور فرمائے گا اے گروہ جنات قد استکثرتم بے شک بہت سے لے لیے تم نے من الانسی
انسانوں میں سے
وقالا
اور کہیں گے
اولیاء
ان کے دوست
من الانسی
انسانوں میں سے
ربنا
اے ہمارے رب
استمتع فائدہ اٹھایا بعدنا
ہمارے باس نے
بیوادن باس سے
وبلغنا
اور پہنچے ہم
اجلن اللذی
اپنے اس وقت کو جو اجلت لنا مقرر کیا تھا تو نے ہمارے لیے قال النار
فرمائے گا آگ ہے
سواکم
ٹھکانہ تمہارا
خالدین فیہا
ہمیشہ رہنے والے اس میں
الا ما شاء اللہ مگر جو چاہے اللہ
یقیناً
ربک
آپ کا پروردگار
حکیم علیم
حکمت والا خبردار ہے
وَكَذَلِكَ
اور اسی طرح
نولی
ہم دوست بنا دیں گے
بعد الظالمین
بعض ظالموں کو
بعدم بعض کا
بیما کانو
اس کی وجہ سے کہ جو تھے یکسبون
وہ کرتے
یا معاشر الجن والانسی
اے جنوں اور انسانوں کے گروہ
الم یاتیکم
کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس
رسولم منکم
رسول تمہی میں سے
یقصونا
جو پڑھ کر سناتے تھے
علیکم آیاتی
تم کو میری آیات
وینذرونکم
اور ڈراتے تھے تم کو
لقاء یومکم حاضر
تمہارے اس دن کی ملاقات سے
قالو وہ کہیں گے
شہیدنا
گواہی دی ہم نے
علی خلاف
انفسنا
اپنے نفسوں کے
وغرتہم الحیات الدنیا اور دھوکے میں رکھا ان کو دنیا کی زندگی نے
اور گواہی دی انہوں نے
علی انفسہم
اپنی جانوں کے خلاف
انہم کانو کافرین کہ بے شک تھے وہ کفر کرنے والے ذالک
یہ
الم یکن ربک
اس لیے کہ نہیں ہے آپ کا پروردگار
مہلک القرى
ہلاک کرنے والا بستیوں کو
بظلم سے
وَأَهْلُهَا
اور اس کے رہنے والے
غافلون
بے خبر ہوں
وَلِكُلِّن
دَرَجَاتٌ مما عملو اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے،
وما ربک
اور نہیں ہے آپ کا رب،
بغافل عما یعملون
اس سے جو وہ کرتے ہیں،
وربک الغنی
اور آپ کا پروردگار بے پرواہ ہے، ذو الرحمت والا اگر چاہے
یذہبکم
لے جائے تم کو
ویستخلف
اور جانشین بنا دے
من بعدکم
تمہارے بعد
من یشاء
جس کو چاہے
کما انشاءکم
جیسا کہ اس نے پیدا کیا تم کو من ذریتی اولاد سے
قوم آخرین
دوسرے لوگوں کی
انما توعدون
بے شک جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے
لآت
البتہ وہ آنے والا ہے
وما انتم بمعجزین
اور نہیں تم عاجز کرنے والے قل یا قومی
کہہ دیجئے میری قوم
عمل کرو علی مکانتکم
اپنی جگہ پر
انی عامل
بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں
فسوف تعلمون
پسند قریب تم کو معلوم ہو جائے گا
من تکونو
کس کا ہوگا
لہو عاقبت الدار
اس کے لیے گھر آخرت کا
انہو
یقیناً
لا یفلح الظالمون
نہیں نجات پائیں گے ظالم
وجعلوا للہ
اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے
مما اس میں سے جو
ذرا اسی نے پیدا کیا
من الحرث والانام
کھیتی اور مویشیوں میں سے
نصیباً
ایک حصہ
فقالوا ھذا للہ
پھر کہتے ہیں یہ اللہ کا ہے
بزعمہم اپنے گمان کے مطابق
وہذا لشرکائنا
اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے
فما کانا بس جو کوئی ہو
لشرکائہم
ان کے شریکوں کے لیے
فلا یصلوا الی اللہ
بس نہیں جا سکتا اللہ کی طرف
وما کانا
اور جو کچھ ہو
للہ اللہ کے لیے
فہو یصلوا الی شرکائہم
بس وہ ہو جاتا ہے ان کے شریکوں کے لیے
یا
دوسرا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں
بس وہ جا سکتا ہے ان کے شریکوں کی طرف
کتنا برا ہے
ما یحکمون
جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وکذالک اور اسی طرح زینا خوبصورت کر دیا گیا لکثیر بہت ساروں کے لیے من المشرکین مشرکوں میں سے قتل اولادہم مار ڈالنا اپنی اولاد کو شرکاؤہم ان کے شریکوں نے لیردوہم تاکہ وہ ہلاک کر دیں ان کو ولیلبسوا علیہم دینہم اور تاکہ شبہ ڈال دے ان کو دین کے بارے میں ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ ما فعلوہ نہ کرتے وہ ایسا فذرہم بس چھوڑ دیجئے ان کو وما یفترون اور جو جھوٹ وہ باندھتے ہیں وقالو اور انہوں نے کہا ہاذی یہ انعام چوپائے وحرثن اور کھیتی ہجرن ممنوع ہے یعنی پروہیبیٹڈ ہے کوئی اس کو چھو نہیں سکتا لا یطعمھا نہیں کھائے اس کو الا من نشاء مگر جس کو ہم چاہیں بزعمہم اپنے اس گمان کے مطابق وانعام اور کچھ چوپائے یعنی کیٹلز حرمت حرام کی گئی ہیں ظہورہا پیٹھے ان کی وانعام اور کچھ چوپائے لا یذکرون نہیں وہ لیتے اسم اللہ علیہا اللہ کا نام ان پر افتراء علیہ جھوٹ باندھ کر اوپر اس کے سیجزیہم ان قریب بدلہ دے گا ان کو بما کانو بسبب اس کے جو تھے وہ یفترون وہ جھوٹ باندھتے وقالو اور انہوں نے کہا ما فی بطونی جو پیٹوں میں ہے ہذہ الانامی ان جانوروں کے خالصتن خالص ہے لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے ومحرمن اور حرام ہے علی ازواجنا ہماری عورتوں پر یکم میتتن اور اگر وہ ہو مردہ فہم فیہ شرکاؤ تو وہ سب شریک ہیں اس میں سیجزیہم ان قریب سزا دے گا ان کو وصفہم ان کے بیان کرنے کی انہو بے شک وہ حکیم العلیم حکمت والا جاننے والا ہے قد خسر الذین قتلوا بے شک نقصان میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اولادہم اپنی اولادوں کو سفہم بے وقوفی سے بغیر علم بغیر علم کے وحرموا اور حرام ٹھہرایا ما رزقہم اللہ جو رزق دیا ان کو اللہ نے افتراء علی اللہ جھوٹ باندھ کر اللہ پر قد دلو بلا شبہ وہ گمراہ ہوئے وما کانو اور نہ ہوئے وہ محتدین ہدایت پانے والے بس جی چلیے تلاوت سنتے ہیں آیت کی
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا
كذلك زين لكثير
قتل أولادهم شركاء
آخر میں بات کی تھی کفار کے اعمال کی خوبصورتی کی، یعنی برے کام بھی جس کو اچھے دکھے اس کو سوچیے اس کا حال کیا ہوگا، یعنی اللہ کرے زین للکافرین ما کانوا یعملون، یعنی اب دیکھیں کسی شخص کی چوائس ہی بری ہو جائے اس کا کیا حال ہے. اب اگلی آیت میں اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ ذرا کیسے بتایا جائے کہ ان کو ان کی برائیاں خوبصورت کیسے لگتی ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا, اور اسی طرح ہم نے کر دیا ہر بستی کے بڑوں کو مجرم. اللہ اکبر, لیڈرز مجرم بن گئے. کیوں بنے؟ لِيَمْكُرُوا فِيهَا, تاکہ وہ مکر کریں اس میں. ہاں سے مراد جہاں بستی ہے, یعنی کسی بستی کے بڑوں کو ہم نے مجرم بنا دیا کیونکہ وہ حق کے خلاف آ کے مکر کرتے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں, وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ, اور جو بھی وہ مکر کرتے ہیں اصل میں اپنی ہی جانوں پہ پڑتا ہے. نہیں کر سکتے وہ ہیلے بہانے مکر مگر اپنی ہی جانوں کے خلاف. لیکن وَمَا يَشْعُرُونَ, وہ شعور نہیں رکھتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کیا اور کیا چھوڑا. اب یہاں دیکھیے کہ ایک اصول بتا دیا کہ ہر سوسائٹی کے جو بڑے ہوتے ہیں, جو ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں, جو کسی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, وہ لوگ مکہ کے دور میں تو ابو جہل اور ابو لہب تھے نا, یا کوئی ایسے بڑے لوگ, کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے جہاں اسلام کے خلاف سازش نہ کریں, شرارت نہ کریں, الزام نہ لگائیں اور بختان نہ باندھیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ بڑے بنے ہوئے ہیں کوئی نہیں. دیکھیے اکابیرہ کے لفظ میں بھی بہت کچھ ہے کہ یہ اللہ نے نہیں ان کو بڑا بنایا, یہ خود ہی بنے ہوئے ہیں. یہ چلو کچھ نا سمجھ قسم کے لوگوں نے ان کو چن کے بڑا کر دیا, لیڈر بنا دیا. لیکن اور یہ سب میں مجرمی جو ہے نا, یہ مجرمین تھا, نون گر گئی ہا کی وجہ سے, اضافت کی وجہ سے, کہ یہ مجرم کرتے. ان کے جرم کیا تھے؟ اللہ کے نبی کے خلاف, ان کے مشن کے خلاف کام کرنے, روڑے اٹکانے, راستے میں کانٹے ڈالنے. انہوں نے تو فزیکل ڈالے, آج کے دور میں لوگ انڈائریکٹلی ڈالتے ہیں کہ جہاں حق کی بات آئے گی لوگوں کو اس کے خلاف کریں گے, بدگمانیاں کریں گے. چلے کل کے تو وہ بڑے تھے ہی, آج کے بڑے کون ہیں آپ کو پتا؟ دو بہت بڑے, چھوٹے چھوٹے تو بڑے بہت ہیں ماشاءاللہ, ہر کمیونٹی میں بڑے ہیں, ہر آرگنائزیشن میں ہم بڑے بنے ہوئے ہیں, ہم ہر علاقے میں بڑے ہیں, لیکن پورے یونیورسل لیول پہ دیکھیں تو دو بڑے ہیں اس وقت جنہوں نے پوری دنیا کو یوں ٹریپ کیا ہوا. ایک ہے میڈیا اور ایک ہے استاد. استاد آپ دیکھیے کہ میڈیا سے جو بات جاتی ہے نا, پوری دنیا کا وہ کلچر بن جاتی ہے. از اٹ رائٹ اور رانگ؟ ایک خبر جاتی ہے پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے. یہ بڑا اکابر, یہ اکبر سے بھی بڑا اکابر, بہت ہی بڑے ہیں یہ. اور دوسرے ہیں استاد. ہماری نسلیں جن استادوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھتی ہیں, جو پرسیپشن وہاں سے ملتا ہے وہ ان کے اندر ایسے آ جاتا ہے کہ ان کو اپنے ماں باپ بھول جاتے ہیں, وہ بیکورڈ لگنے لگتے ہیں اور استاد بڑے لگنے لگتے ہیں. اس وقت اگر ہم دنیا کو اسلام کے نور میں لانا چاہتے ہیں, قرآن کے نور میں لانا چاہتے ہیں, تو ان دو فیلڈز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ختم تو نہیں یہ کریں گے ہم ان کو, لیکن ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جہاں جہاں سے میڈیا کے نام پہ خرابی اور برائی پھیل رہی ہے نا, یہاں ان کے مکر کے برائی کی تشخیر, دینداروں کو ملا مولوی داڑھی کہنا, ان کو ریجیکٹڈ کر دینا. آج یہ باتیں آ گئی نا, آپ دیکھیں جو ڈراموں میں تھیم دیے جاتے ہیں, جو فلموں میں دیے جاتے ہیں, وہی سوسائٹی کا تھیم بن جاتے ہیں. جو فیشن ڈرامے میں کوئی ایک کر کے آتی ہے, وہ دو چار مہینے کے اندر پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتا ہے. دنیا کے کسی کونے میں سات سمندر پائیں گے, کیا کریں کہ فلاں ہیروئن اتارا ہوا تھا. میں قمیض کے بازو کی بات کر رہی ہوں. وہ جو کریں گے وہ ٹانگے ننگی کریں گے, آپ کہیں گے مجبوری ہے, کرنا پڑے گا, اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو مس فٹ فیل کرتے ہیں. وہ اچھا کریں گے آپ اچھا کریں گے, وہ برا کریں گے آپ برا کریں گے. اللہ کرے وہ جو کرے اس کا بوال تو انفسہم ان کے اوپر پڑ ہی رہے, لیکن تم اس کے مقابلے میں کیا کر رہے ہو؟ تم ان کے معاملے میں سوچو, آنکھیں کھولو. اللہ نے تو بڑا بنایا تھا اس کو جس کے پاس دین تھا. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, جس کے تقوا تھا, ایمان تھا, اللہ نے تو عزت دی تھی اسلام کے لیے. فإن العزة للہ جميعا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیع, اللہ نے تو عزت اسلام کو دی تھی, ایمان کو دی تھی. آج ہی عزت والے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنا میدان چھوڑ دیا, ہم نے میڈیا خالی کر دیا. ہم تو اسی پہ جھگڑ رہے ہیں کہ ٹی وی گھر میں ہوگا کہ نہیں ہوگا, ریڈیو آئے گا تو کیا نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی. ہم نے یہ سارے فیلڈ دے دیے خدا فراموش نسلوں کو اور ان کے ریپریزنٹیٹیوز کو. استاد اللہ سے جڑے گا, آپ سائنس پڑھوا لیں,
اور میرا اتنا دل ہے اگر مجھے شاید اللہ کسی موقع پہ زندگی میں باقی تو ساری خواہشیں پوری ہوئی ہیں لگتا ہے یہ بھی ہو جائے گی. میرا دل کرتا ہے کہ جس طرح میں آپ کو باقاعدہ قرآن کی تعلیم دیتی ہوں میں کسی کالج یونیورسٹی میں سائنس پڑھاؤں اور اب پڑھاؤں جب میں نے قرآن کو پڑھ لیا. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو خود ایک چیز پتہ چل گئی ہوگی, آپ جغرافی پڑھا لیں آپ ان کو اللہ سے جوڑ کے آئیں گے, آپ سائنس پڑھا لیں آپ اللہ سے جوڑ کے لائیں گے, نتیجہ کیا ہوگا کہ پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ سے ملاقات کیے ہوئے لوگ ہیں. آج ہمارے استادوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. مجھے ایک مسلمان ملک کی عورت نے کہا کہ آپ کو پتا کہ ہمارے اسکولوں میں ماحول کیا ہے, کہتی سلیو لیس کپڑے پہن کے ٹیچرز پڑھانے آتی ہیں. کہتی میرا بچہ گیا شروع سے گھر میں اس طرح ماحول تھا رکھا ہوا, جب گیا تو ٹیچر کی بازو نہیں تھی تو گھر آ کے کہتا ممی ٹیچر کی بازو کیوں نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہوا, سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی تھی. یہ کون ہے؟ یہ آپ کے ریپرزینٹیٹو. 8-9 گھنٹے بچہ اپنی ٹیچر کو دیکھتا ہے. ماں کو تو دیکھتے ہی نصیب ہوتا ہوگا جب دیکھتے ہوں گے, اور جب بھی دیکھیں گے شاید غصے سے دیکھیں گے یا مجبوری ہے لالچ ہے تو ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی اور پیار کر لیا. دیکھتے کن کا, یہ تصویریں یہاں بنتی ہیں. ایک دن بری لگے گی, دوسرے دن بری لگے گی, تیسرے دن وہ کہیں گی سمجھ, پھر وہ اسٹوڈینٹس میں آئے گی اور یوں نسلیں ٹریپ ہو گئی. اب میں کہتی ہوں سونے کا دل کرتا, دل چاہتے کھاتے رہے, دعوتیں کریں, سوشلائزنگ کریں. مجھے تو میرا تو ہر وقت یہاں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ جل رہا ہے, ایسے جیسے دکھی دکھی محسوس ہوتا. آج آپ اپنی زندگی کو دیکھیں, اپنی سوشلائزنگ کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی یہ زندگی تھی, اور ہم سو رہے ہیں مطمئن کہتے ہیں ان بچوں کا کیا کر. ہم اپنے بچوں کے تو خود مجبور ہو جاتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ نہیں پتا, ان کا قصور نہیں, وہ ٹریپ ہو گئے. لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ پرسپشن کو چینج کریں. جو آج کے اکابر وہ کل کے صغار ہوں گے, سب سے نچلے. آج اگر جو بڑے بن رہے ہیں اگر ہم نے ان کو دین سے نہ جوڑا تو یاد رکھیے کہ کل کے دور میں انجام بہت برا ہوگا, اور یہ ہو رہا ہے, اسٹل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. آج دین کے ساتھ غریب کا نام. دیندار کون ہے جس کے پاس کچھ نہیں؟ دیندار کون ہے کہ جس کو کوئی نہ پسند کرے, جنہیں کوئی پسند کرے کہ دین سیکھیں. یعنی آپ سوچیے کہ لوگ دو چوائسیز ہوں آج کے بچوں کے یا عورتوں کے یا مردوں کے ذہن میں, یہ کیا پرسپشن ہے کہ بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے, ڈاکٹر, انجینئر, اب تو کچھ اور ہی بچے کہتے ہوں گے. لیکن جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی تب تک بات نہیں بنے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے لوگ اللہ کی طرف سے پکڑ میں آئیں گے, ان کو شعور نہیں. دیکھیے جو بڑا نازو اندام میں پلا ہوتا ہے نا اس کو چوٹ بڑی لگتی ہے. غریب کا بچہ 10 دفعہ گر کے اٹھ جاتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا, اور امیر کا بچہ ذرا بیڈ سے گرتا اس کی ہڈی فریکچر ہوتی ہے. جن لوگوں نے زندگی میں بڑے عیش آرام کی زندگی بسر کی ہوگی نا ان کو جہنم کی ذلت محسوس بڑی ہوگی, جب وہاں پھینکا جائے گا تو وہاں بہت شرمندہ ہوں گے. لیکن دنیا میں اس کا شعور نہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا, اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی, کوئی آیت, قرآن کی آیت کہہ لیں یا دوسری کہہ لیں, ہوتا کیا ان کا حال؟ قالو, وہ کہتے ہیں, لن نومنا, ہم نہیں مانیں گے, نیور. اب اس کو قرآن کی آیت لے لیں تو بالکل ٹھیک ہے, قرآن کی آیتیں اترتی تھی, کہتے تھے ہم نہیں مان رہے, سوری, وی کینٹ بلیو اٹ. اوکے, کب تک؟ حتی نوتا مثل ما, منہ بڑی بات, اپنا منہ دیکھو. وہ کیا کہتے ہیں, منہ اور مسور کی دال, کیا تھا یہ منہ اور مسور کی دال. اللہ کے نبی کی زبان سے جب قرآن کی آیتیں سنتے تھے کہتے تھے ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمارے پاس بھی کوئی ایسا کلام لے کر فرشتہ آئے. اور اس کے بارے میں ولید بن مغیرہ کا ایک قول ملتا ہے کتابوں میں, بڑا لیڈر تھا, بہت امیر دولت مند تھا, طائف میں رہتا تھا, بہت دولت مند تھا. جب اللہ کے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کہنے لگا کہ لو کانت نبوت حقن, اگر یہ تیری نبوت سچی ہوتی, یعنی نبوت اگر سچی تھی کہ اللہ نے اب کسی نبی کو بھیجنا ہی تھا, تو لکنت اولا بها منک, تو میں زیادہ حقدار ہوں اس کا تجھ سے. لانی اکبر منک سنا و اکثر منک مالا, کیونکہ میں عمر میں بھی تجھ سے بڑا ہوں اور مال میں بھی تجھ سے بڑا ہوں. یہ تھا ان کا جملہ کہ حتی نوت مثل ما اوتی رسول اللہ, کہ جو رسولوں کو ملا, جو نوح کو ملا, جو دوسروں کو ملا, یہ مجھے ملنا چاہیے تھا, تمہیں کیوں مل گیا؟ تکبر کے مارے ابو جاہل اور یہ سارے پیچھے اب ان کے قول سنتے ہی آئے نا, کیسے ککڑی بھی گردنوں سے کہتے تھے ہم کیسے برداشت کر رہے ہیں ان کی باتیں, ہم ان کی باتوں پہ آنے لگے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری اس بات کے جواب میں بات سن لو کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, اللہ کو خوب پتا ہے کہ کہاں سے اپنی رسالت لائے، کس کو چنے اپنے کام کے لیے، کس سے یہ دین کا کام کرائے، کون اتنا بامانت ہے کہ جو اللہ کے اس پیغام کو لے آئے۔ یہ آیت تو اتنی پیاری آیت ہے نا، اللہ خائن لوگوں کو اس قرآن کی دعوت نہیں دیتا۔ ہلکی سی بات دل میں آ گئی درد کے ساتھ تو بتا کے آگے چلتی ہوں۔ اکثر جگہ دین کے نام پہ پمپ اینڈ شو بہت ہوتا ہے، کہیں کھانے بہت ہیں، کہیں نعتیں بہت ہیں، کہیں درود بہت ہیں، کہیں کچھ اور بہت ہے۔ قرآن نکلا ہوا ہے، قرآن کی تعلیم نہیں دیتے وہ لوگ، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی نہیں دیتے ہوں گے۔ میں کہتی ہوں یہ اللہ کا شکر ہے، کیوں؟ وہ دیں گے تو غلط ہی پڑھائیں گے نا۔ اب خدا نخواستہ ایک دفعہ قرآن کی تعلیم کو غلط جگہ پہ بیٹھ کے لے جائے، اللہ کی بنا، اللہ دعا کرے اپنے لیے بھی کرے، میرے لیے بھی کرے کہ جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں کہ میں ہی ان لوگوں میں نہ جاؤں، کیونکہ آپ میرے پہ ٹرسٹ کر کے پڑھے اور میرے پہ نہیں ٹرسٹ کرے، آپ کا دل بتا رہا ہے یہ ٹھیک چیز ہے۔ لیکن کچے ذہن پہ اگر خالی قرآن پڑھے، میں کہتے اللہ تیرا شکر ہے یہ نہیں کرے، یہ کھلاتے پلاتے رہے۔ آپ سمجھے یہ مسجد نہیں ہوٹل ہے، آپ سمجھے یہ فن فلیکس ہے، جیسے لوگ فن 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 کرے، یہ ریفائن مایا لگا لی، کھا لیا، پی لیا، گیٹ ٹوگیدر ہوئے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، شکر کرو۔ کیوں؟ اللہ اعلم خیر سجل رسالتا۔ آپ پتہ نہیں آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، میرے ذہن میں آ رہے کہ اللہ اپنا پیغام توفیق ہی نہیں دیتا کسی کو ایسے سنانے کے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے اس کلام کی حفاظت کرانی ہے۔ اس لیے قرآن کی تعلیم تھوڑے سے لوگ، آٹے میں نمک کے برابر، لیکن وہ نمک نہ ہو تو سارا آٹا پھیکا ہوتا۔ کبھی کہیں دین کا آپ کام کریں، پڑھائیں، آپ کے آگے آٹھ بیٹھ جائیں، دس بیٹھ جائیں، دو بیٹھ جائیں، چار بیٹھ جائیں، کوشش کریں کہ پیغام وہی دیں جو اللہ کا حکم ہے۔ آپ دیکھیں وہ دو اٹھ کے ایسا کام کریں گے، مجھے تو یقین کریں اس پورے شہر میں سب سے زیادہ اگر فکر ہے نا تو اب آپ کی ہے، کہ آپ نہ غلط سیکھتے تھے، آپ کے کردار میں کمی نہ آئے، آپ کے اخلاق میں کمی نہ آئے، آپ کی عادتیں بری نہ رہیں، آپ کا پوسچر خراب نہ لگے، آپ ڈس آرگنائز نہ لگے، آپ کام کریں تو جان سے سر سے اٹھانے والا نہ کریں۔ آپ کو میرا دل چاہتا ہے ایسے دیکھوں کہ جیسے اللہ کی توفیق سے، کہ جس کو کہتے ہیں نا گھڑ کے بنے ہوئے لوگ، چلنے میں، پھرنے میں، یمشی بھی ہی فی الناس، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے دل کھلے، آپ اللہ کے آگے رونے والے، لوگوں کے سامنے آپ عزت کے ساتھ کھڑے ہونے والے۔ آپ اپنے لیے دعائیں مانگا کریں کہ اللہ ہم تیری اس وقت کتاب پڑھ رہے ہیں، دنیا کی سب سے پیاری چیز، کوئی کتاب اس کے اوپر نہیں ہے جو کریکٹر بلڈنگ کرائے، تزکیہ نفس کرائے، اخلاق سکھائے، کردار سکھائے۔ اگر آپ میں میرے میں کمی رہ گئی تو لوگ ہمیں نہیں اس کتاب کو برا کہیں گے۔ اگر ہمارے دل، دماغ، سوچ، ہماری بات کا انداز، ہمارے ہنسنے کا انداز، ہمارے بولنے کا انداز نہ بدلا تو سمجھے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا، ہم نے اپنے عمل سے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ بس ایسی باتیں ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ سچ بولے گا ایک وقت آئے گا، لکھ لیں۔ آپ جتنے لوگ جم گئے ہیں نا اس کتاب کے ساتھ، صرف آپ اپنے آپ کو اپنے اوپر فخر کرتے ہوئے، اللہ کا شکر کرتے ہوئے، تشکر کے ساتھ آپ اس نعمت کو یوں لیں، یہ نہ لیں کہ پکڑ کے کہہ دیا تو پڑھ لو، مہینوں کے اندر چھڑتا جائے گا، لکھ لیں اپنے پر۔ اگر کبھی خدا نہ کرے آپ میں سے یا میرے میں سے کوئی کتاب سے جھڑتا ہے، ترغیب یا ترغیب کی وجہ سے کوئی رغبت سامنے آ گئی یا رہب آ گیا، تو صرف خود کو، اپنے آپ کو بلیم کریں، کسی کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ اعلم خیس یجل رسالتا، اس نے ایسے لوگ تیار کرنے کہ جو اللہ کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہو، ریجیکٹڈ لوگ رستے میں نکل دیں، کسی کو بڑے پیار سے آپ معذرت کر دیتے ہیں، نو تھینکس، پھر بتائیں گے، پھر کال کریں گے، ضرورت ہوگی تو بتائیں گے، اور جس کے اندر آپ کو دکھتا خوبی ہے آپ کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ، اندر آئے، آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ ہم اپنا مقام بنائیں، اللہ اعلم خیس یجل رسالتا، اور اللہ اگر تو ہمیں اس کام کے لیے چنے تو مرتے دم تک اے اللہ تو ہمیں اسے ہڑے لے۔ مل کے جاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے، رشتہ نہیں ہوا، بچے کا نہیں ہوا، مل گیا، ہو گیا، اس کے بعد منگنے کے بعد جب طلاق ہوتی ہے تو غم بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اب اپنی قدر پہچانے، کوئی دنیا کی چیز آپ کی اس تعلیم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اللہ نے چنا ہے آپ کو اپنے پیغام دینے کے لیے۔ کل کے آپ پیغام رس ہوں گے انشاءاللہ، آپ اس کام کے معاونین ہیں، اور اس کے برعکس سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، کیا صغار عند اللہ، پیچھے کیا تھا کابر، یہاں کیا صغار، جو لوگ جرم والے مجرم ہیں, مجرم سارے وہ پیچھے سن لیں, پیچھے مجرم ہی آیا تھا یہاں جرم ہوا گیا, جو جس حق میں بھی دین کو نقصان دیتا ہے, دین کی کوس کو, باتیں بڑی کرتا ہے لیکن عمل کچھ نہیں, لوگوں کے اندر اپنا ایک روپ دیتا ہے اور اندر سے اس کی پالیسیز اسی رول کے خلاف ہے, یا جس درجے پہ جو اسلام اور کفر کے بیچ میں کفر کو لیتا ہے, اللہ دنیا کو دکھاتا ہے کہ کون اللہ کی نظروں میں مجرم تھا. چھوٹے بنیں گے, بن گیا ابو جہل چھوٹا, بدر کے کنویں میں اتنی گہرائی میں گرا کہ شاید اس کی لاش بھی کسی کو نہ دکھی ہوگی, اس کی بدبو بھی نہ اوپر اٹھی ہوگی, اتنا چھوٹا کرتا ہے اللہ سے لوگوں کو, بڑی طاقتیں ہوں افرادوں, سب کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ, اور کیا بس اسی پہ کافی ہے؟ نہیں, وعذاب شدید, اس کے بعد آخرت کے عذاب تو پڑے ہوئے. کفر کے ساتھ جب دنیا میں مشکلات آتی ہیں نا, اللہ اکبر, وہ آخرت کی مصیبتوں کا کفارہ نہیں بنتی. مومن کو جو مشکل آتی ہے نا, یہ آخرت کے درجوں کو انشاءاللہ صحیح کر دیں گی, آخرت کی سختیوں کو کم کریں گی, لیکن کفر اور جرم کے ساتھ جو مشکلات دنیا میں آتی ہیں نا, آخرت کی سزا وہی رکھی کی رکھی ہے, نتھنگ, کچھ چینج نہیں ہوا, ایکسٹرا بونس میں دنیا کی سغار اور آخرت کا عذاب شدید. کیوں؟ بما کانوا یمکرون, اس کی وجہ جو وہ مکر کرتے تھے. ہمارے ہاں اس جملے کو کیسے کہتے ہیں کہ جو کسی کے لیے گھڑا کھودتا خود اس میں گرتا, جو حق کے خلاف گھڑے کھودے گا اس کا اپنا ہی انجام برا ہوگا, اور اس کے برعکس, فمن یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام, اور جس کے لیے اللہ ہی ارادہ کر لے کہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے, اللہ میرے سینے کو تو کھول دے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اللہ سینہ کھول دے, تیری بات ایسے سمجھ آنے لگے جیسا تو چاہتا ہے, ہم اس میں تاویلات نہ کریں, کوئی اپنے غصے اور گرج نہ اس کے اندر لے آئے, خواہشوں کے غلبے پہ اس کے حکموں کو بدل نہ دیں, سینہ کھل جائے. اور سینہ کھلنے کی تین علامتیں ایک حدیث میں آتی ہیں, ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ کیف الشرح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے نبی سینہ کیسے کھلتا ہے, یعنی اوپن ہارٹ سرجری تو ہوتی ہے نا, یہ کون سا شرح صدر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں اس میں, جس کے اندر وہ محسوس ہوں سمجھ لے کہ سینہ کھلنے لگ گئے. نمبر ایک, الانابت الى دار الخلود, ہمیشگی کے گھر کی طرف مائل ہو جائے انسان, ہر لمحے آخرت, آخرت یوقنون, یومنون نہیں, بالآخرتی ہم یوقنون, یعنی جس کی عقل دماغ خواہشات وہ آخرت کو دیکھے تو سمجھ جائیے کہ اس کا شرح صدر شروع ہو گیا. نمبر دو, وتجافی عن دار الغرور, اس دنیا جو دھوکے کا سامان ہے اس سے انسان کے دل میں دوری آتی جائے. اب دیکھیں تجافی کا لفظ تھوڑا سا سمجھانے میں مجھے مشکل ہو رہا ہے, مطلب یہ کہ اس دنیا سے اس بندے کا دل اچاٹ ہو جائے. ہاں, اچاٹ کا لفظ اس کے لیے بہت اچھا رہے گا, جس کا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو, کیا کرنا ہے, بہت ہیں کپڑے, کیا کرنا ہے, یہی کر لیں گے, یہی کھا لیں گے, یہی پی لیں گے, یعنی دنیا میں بس وقت کے ساتھ رہے. اور تیسری علامت, ول استعداد للموت, موت کی تیاری, کب؟ جب موت کا فرشتہ سامنے آ گیا؟ نہیں, قبل لقاء الموت, موت کی ملاقات سے پہلے. میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں یہ تین کام کسی کو کرتا دیکھیں تو اس کو پکڑ کے لے جائیں گے سائیکاٹرسٹ کے پاس کہ یہ ڈپریشن کا مریض ہو گیا, ہر وقت آخرت کی باتیں کرتا, اس کو دنیا بچی نہیں لگتی, کیا ہو گیا, ہر وقت ایک ہی باتیں شروع کر دی ہیں, کبھی حسبول بھی لیا کرو. یعنی اللہ جس کو شرح صدر کہہ رہا ہے لوگ اس کو ضیق صدر سمجھتے ہیں, اور یہ شرح صدر ہونا کس کے لیے؟ اسلام کے لیے, مطلب یہ کہ اس سے بھی اگلا درجہ, اپنی ذات, اپنی آخرت, اپنی دنیا اور اپنی موت سے ساتھ ساتھ اسلام, اسلام اس کو اپنی جان سے پیارا, اس کو اپنی آخرت کی فکر نہ ہو, اس کو اسلام کے مستقبل کی فکر لگ جائے, جس کا اپنی اس دنیا کی چیزوں سے ہی بے رغبتی نہ ہو، اس کو اسلام کی حیثیت، اس کا مقام دنیا میں اس کی فکر لگ جائے. یعنی جس کی زندگی اسلام اسلام اسلام، اللہ اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب، انسانیت، اس طرح تڑپے وہ بے چین ہو جائے کہ اس کا سینہ کھل جائے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ مومن کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتا ہے جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے، سمجھنے اور قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. یعنی دل کھلا، آنکھیں، دل، سب کچھ حق بات کو لینے کے لیے تیار ہو گیا. اور اس کے بعد پوچھا کہ اس کی علامت کیا ہے؟ کہا اچھا ایسا ہوتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس شخص کی ساری رغبت آخرت کی طرف لگ جاتی ہے، دنیا سے گھبرانے لگتا ہے اور دار الغرور سے دار الخلود کی طرف آنے لگتا ہے. لوگوں نے کہا کہ کوئی اور بھی علامت ہے؟ کہا ہے. کہنے لگے کہ سوالات کم سے کم کرتا ہے، عمل پہ زور رکھتا ہے، ہر وقت ویسے نہیں کرتا رہتا، اور ذہن فرما برداری کی طرف آنے لگتا ہے اور شک ختم ہو جاتا ہے. کہنے والے اور سننے والے اپنے دل کا جائزہ لے لیں کہ ہمارا کیا حال ہے. آپ دیکھیے، اسی لیے صحابہ کرام نے بڑے کم سوال کیے اور عمل زیادہ کر کے دکھایا. جس بندے کا شرح صدر ہو جائے گا اس کا حال یہ ہوگا. کیسے کریں؟ دعا مانگیں، اللہ کے نبی نے سکھائیں، رب اشرح لی پڑھا کریں، اللہ اجعلنا منہم پڑھیں کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں کر لیں. اور اسی طرح کچھ دعائیں سنت سے بھی ملتی ہیں کہ جس میں آتا ہے کہ اللہ ہمارے سینے کو کھول دے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کا تذکرہ آگے ہے، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور وہ کہ جس کے لیے چاہے وہ کہ اس کو گمراہ کر دے. یعنی شرح صدر کا اپوزٹ، اس کو تو اللہ نے راستہ دکھایا تھا. یَهْدِیَهُ کا اپوزٹ کیا؟ یُضِلَّهُ. ہدایت کا اپوزٹ گمراہی. جس کو ہدایت کی بجائے گمراہ کرنا چاہے کیا کرتا ہے؟ یَجْعَلْ صَدْرَهُ، کر دیتا اس کے صدر کو. صدر سینے کو کہتے ہیں. یہ جو صدر پاکستان ہے نا، وہ بھی یہی لفظ ہے. مین چیز ہوتی ہے نا، اونچی چیز، جسم میں دل کو بہت اہمیت حاصل ہے، تو اس کے سینے کو کرتے دیقن، دیق سے بہت گھٹا ہوا، پھچنے لگتا ہے سینہ. حرجن، حرج آنے لگتا ہے. حرج کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک کال سناتی ہوں. آج بھی جن لوگوں نے تفاسیر کی، اگر ان کو کوئی چیز سمجھنا ہے تو وہ عربی کے شعروں میں جا کے ڈھونڈتے ہیں، اور بالکل جیسے دیہاتوں میں رہنے والوں کی لینگویج بالکل پیور ہوتی ہے، کوئی اس پہ انگلش اردو کی چھاپ نہیں ہوتی، ان سے پوچھتے ہیں. ان کو حرج لفظ پوچھنا تھا، تحقیق کرنی شروع کی. بنو کنانا کے ایک شخص کے پاس گئے یا اس کو بلایا، کہنے لگے کہ جوان یہ بتا کہ یہ حرجہ کیا ہے جو اللہ نے ادھر لکھا ہے. کہنے لگا، وہ شخص اپنی بات میں بتانے لگا کہ ہمارے ہاں حرج اس درخت کو کہتے ہیں جو گھنے درختوں کے جھنڈ میں ہوتا ہے، یعنی چاروں طرف بہت زیادہ گھنے درخت ہیں اور اس کے بالکل بیچوں بیچ میں ہے، کہ جہاں کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی. یعنی اس نے ڈکشنری میننگ بتا دیا وربلی، جو بھی اس لفظ کو وہ استعمال کرتے تھے. اس کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کذالک قلب المنافق، اسی طرح منافق کا دل ہے. چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے نا، اس کو امیجن کرے، بیچ کا ایک درخت ہے، چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے. لا یصل الیہ شیء من الخیر، کہ اس تک خیر کی کوئی چیز پہنچتی نہیں ہے. یہ ہے خرجن. اب اس کو محسوس کر کے دیکھیں، دل میں سرکشیوں کی بات ہے، ہر لمحے کوئی نہ کوئی غلط چیز ہے، کچھ بھی نہیں. ایسا شخص، اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہوتی. اسلام کی چھوٹی سی چیز اس کو پہاڑ لگتی ہے، چھوٹا سا حکم اس کی جان نکال دیتا ہے. چار بال داڑھی کے اس سے برداشت نہیں ہوتے، ایک گز کا کپڑا اس کے سر پہ برداشت نہیں ہوتا، اللہ کا ایک چھوٹا سا حکم نہیں مانتا، یعنی کمزوری ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ جسم کے اندر طاقت ہوتی ہے تو انسان کام کرنے کے قابل ہوتا ہے نا، پہاڑوں پہ بھی چڑھ جاتا ہے. اسی طرح جن کے اندر ایمان کی طاقت ہوتی ہے وہ پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں، لیکن جن کے اندر یہ کم ہو جاتا ہے نا، پھر وہ سفارش کی بیساکھیوں کے ساتھ تو چلنا چاہتے ہیں لیکن اپنے عمل پہ نہیں آتے. کانما یسعد فی السما، ایسے ہی جیسے کوئی آسمان پہ چڑھ رہا ہے. اب سوچیں، ہارٹ پیشنٹ کو اگر پہاڑ پہ چڑھنا پڑ جائے سیڑھیاں چڑھنی پڑ جائیں. جسم میں بیماری ہے, نکاہت ہے, پیٹ خراب ہو چکا ہے, کھانا نہیں کھایا, وہ کوئی کمزوری سوچ رہے اور ایسے شخص کو آپ کہہ رہے ہیں چلو اوپر چڑھو, کیا ہوگا؟ سانس پھولے گا نا, سانس پھولے گا. اس طرح منافق کا سانس پھولتا ہے اللہ کے حکم سن کے. کتاب سن کے تو وہ کہتا ہے بس نو سوری میں نہیں سن رہا, میں اٹس ٹو مچ, میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, میرا بی پی لو ہو جاتا ہے, نو آئی کینٹ. تو نہ سنے گا تو کیا ہوگا؟ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے گندگی ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا ان کو اللہ اتنا گندا کر دیتا ہے کہ ان کو حق اچھا ہی نہیں لگتا. یہاں ایمان کی صحت کی بات ہے. بیمار ایمان والے اوپر نہیں چڑھ سکتے, جن کے ایمان کو نفاق کے کیڑے لگ چکے وہ نہیں چڑھ سکتے, اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ راستے میں پھینک دیتا ہے. صحابہ کرام ایمان کی بلندیوں پہ تھے, اس لیے مشکل حالات کو سہ گئے, پی گئے, تکلیفوں کو بھی سہ گئے. نہ ان کو غموں اور آزمائشوں نے کچھ بھی کہا, نہ بگاڑا ان کا کچھ, اور نہ بات کی فتوحات اور عزتوں نے ان کا کچھ بگاڑا. جس کے اندر ایمان کی صحت ہوتی ہے نہ برے حالات میں لڑکتا ہے, پی جاتا ہے آنکھیں بند کر کے کان, لیکن جو ہی حالات گزرے فوراً اس بلڈوزر کے ہٹنے ہی جیسے فارم اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے, یہ اپنے کام پہ آ جاتا ہے. مشکلات آئیں گی زندگی میں لیکن مومن ٹھہرتا نہیں. اس طرح خوشیاں آئیں گی, ٹھہرتا نہیں, چل پڑتا ہے, کام تو کرنا ہے, آگے تو بڑھنا ہے. اس طریقے سے پھر ایسا شخص جائے گا. میں نے شاید یہ جملہ بول دیا تھا کہ عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا, لیکن اس روایت کو تھوڑا سا صحیح کر کے کر لیں کیونکہ یہ حدیث تھی, کیونکہ اس سے شاید شبہ یہ لگے کہ ابن مسعود کا یہ کال ہے. تو میں روایت سنا دیتی ہوں. مسند حاکم کی یہ روایت ہے اور بحقی میں بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے شرح صدر یعنی سینے کے کھلنے کی تفسیر پوچھی, تو اس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا دل حق بات دیکھنے, سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے. حق بات کو آسانی سے قبول کرنے لگتا ہے اور خلاف حق سے نفرت اور وحشت ہونے لگتی ہے. سوچیں ہمیں ہو رہی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے جس سے وہ شخص پہچانا جائے کہ اس کو شرح صدر حاصل ہو گیا؟ فرمایا ہاں, علامت کیا ہے کہ بیجا خواہشات اور فانی لذتوں سے گھبرانے لگتا ہے, اور موت کے آنے سے پہلے یعنی آیت کا اگلا حصہ پڑھا کہ جس کو اللہ پھر بہکانا چاہتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے, حق بات قبول نہیں کرتا اور عمل کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آسمان پہ چڑھتا ہے. پھر یہ جو کافر کی کیفیت ہے نا, یا جل صدرہ ہو زئی کن, اس کے بارے میں ایک مفسر ہے کل بھی کہتے ہیں کہ اس کا دل تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حق اور بھلائی کے لیے کوئی راستہ نہیں رہتا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اسی طرح کی بات, اور ابن عباس کہتے ہیں کہ ایسا شخص جب اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کو وحشت ہونے لگتی ہے, دل ہی نہیں لگتا, کہتے ہیں بورنگ, ٹو مچ, فرسٹریٹنگ. اور جب کفر اور شرک کی باتیں سنتا ہے تو اس میں دل لگنے لگتا ہے. ہے نا ہمارے پاس کرائیٹیرین, محفلوں میں جا کے اپنے آپ کو پوچھیں کیسا لگتا ہے اور قرآن کی تعلیم میں کیسا لگتا ہے. صحابہ کرام کا چونکہ شرح صدر ہوا تھا نا, تو اس لیے شکوک و شبہات دل میں آئی نہیں. اور یہ ہے اصل نسخہ دین کے بارے میں شک اور شبہ کو دور کرنے کا طریقہ. بحث اور مباحثے نہیں, یہ ٹھیک ہے کہ غلط عورت کرے کہ نہ, پردہ کرے کہ نہ کرے, یہ حلال ہے کہ حرام, میں یہ کھاؤ کہ نہیں, اس کا راستہ یہ کہ دعا کرو شرح صدر ہوگا, دل سے پتہ چل جائے یہ ٹھیک ہے. ہم بحث مباحثے اور مناظروں میں ایسی باتیں کرتے ہیں, نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خواہشوں کے بھنور میں پھنس کے حلال کو حرام کرتے ہیں, پھر چھوٹی سی چیز بھی مشکل لگتی ہے. اور اس کے بعد تتمہ ہے سبق کا. آخری دو باتیں, شرح صدر اور ضیق صدر کے بعد, وہذا صراط ربک مستقیما, یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ, یہ دین کا راستہ, یہ اسلام کا راستہ. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون, ہم نے کھول کھول کے بیان کر دی آیتیں اس قوم کے لیے جو ذکر کرے گی, جو سمجھے گی, جو نصیحت لے گی. ہر ایک کو یہ قرآن نہیں سمجھ آتا اور ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی. دیکھیں کہ ہم اس سبق کے لیے اگر ہم پیچھے سے دیکھیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی, تو ہمیں تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے, یعنی آخری آیتوں کو چھوڑ کے اگر پورا لیسن شروع سے ہم لے لیں تو ہمیں 2 گھنٹے سے زائد ہو گیا. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ مطمئن بیٹھے ہیں, کوئی بے چین نہیں ہے. یہ ہے شرح صدر اللہ کی توفیق سے. لیکن اللہ نہ کرے کوئی آپ میں سے کسی کو بٹھا لے مووی دیکھنے کے لیے, تو آپ تین گھنٹے کے آپ پندرہ منٹ میں آپ کا دل بھر جائے گا کہ یہ کیا مصیبت ہے, یہ کیا اچھلا کودی ہو رہی ہے, یہ کیا بے ہنگم باتیں, یہ کتنی آکورڈ باتیں, یہ شرح صدر. اور اسی طرح کوئی ایسی چیزوں کا رسیہ آپ کے ساتھ کبھی دو گھنٹے سے زائد نہیں بیٹھ سکتا تھا. دعا کریں کہ ہمارا شرح صدر ہو جائے. اللہ تو ہمارے دلوں کو کھول, پھر سیدھا راستہ دکھتا ہے, رائتیں کھلتی ہیں. اور اس دنیا سے گزرتے گزرتے لہم دار السلام عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے. کیا دنیا میں نہیں محسوس ہو رہا اس وقت ہم سلامت ہیں؟ کتنے فتنوں سے بچے ہوئے, کتنے بازاروں کے چکروں سے اس وقت بچے ہوئے. مجھے تو لگتا ہے یہ دار السلام آخرت میں نہیں, اس دنیا میں بھی ہے. ہاں اس دنیا میں مومن کے دل کے اندر ہوتا ہے, مومن کا دل ہے دار السلام, گھر ہے سلامتیوں والا. جس دل میں اسلام آ جاتا ہے, اسلام کی محبت آتی ہے, وہ سلامتیوں والا گھر بن جاتا ہے. اور ایسے بندے کو بھی ٹوکن کے طور پہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دار السلام یعنی جنت میں داخل کریں گے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ, اور ان کا دوست ہوگا وہاں کے ادھر. اس دنیا میں بھی اللہ ان کا ولی بن جاتا ہے, ساتھی بن جاتا ہے. ولی کا لفظ جو ہے عربی زبان میں دکھ مانٹنے والے اور یعنی مددگار کے طور پہ آتا ہے, کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کی مدد کرنے لگتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب کیوں بنا, بما کانوا یعملون, اس کی وجہ تمہارے عمل تھے جو یہ عمل کرتے تھے. اب دیکھیں ہم سب کو راستہ چوز کرنا, کہاں جانا چاہتے ہیں, صراط مستقیم پہ جانا چاہتے ہیں. یہاں حاضر کا لفظ جو آیا نا, تو اس سے مراد اسلام ہے اور قرآن ہے اور تینوں باتیں ہو گئے, یا شریعت پہ عمل کرو گے. ہاں ایسے لگ رہا ہے کہ انگلی سے دکھا رہا ہے, وہ ہے ہاں یہ ادھر جاؤ, ادھر ہے وہ راستہ, یہاں سے مڑنا. اللہ کہہ رہے تمہارے تو بالکل سامنے رکھا ہوا, اس قرآن کی طرف انگلی ڈال کے کہیں اپنے آپ کو ہاں صراط ربی کا مستقیم ہے. کیا یہ کتاب آپ کو اور مجھے اللہ سے جوڑ رہی ہے, اللہ کے قریب کر رہی ہے؟ پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ کلام سنجیدگی سے لینے والی چیز ہے, کھیلتے کودتے نہیں آتی, کوئی علمی چٹخارا نہیں, بیٹھے اور اٹکلیاں کی اور فلاں اچھا بتاتا ہے اس کی بات سن لو, فلاں غلط بتاتا ہے, آج بڑا مزہ آیا, آج بڑا بورنگ تھا, آج یہ تھا. یہ کوئی سسپینس کلر نہیں ہے, یہ سنجیدہ بات ہے. اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھائے گا. اور اس کو چھوڑ کے لوگ کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے. دنیا میں لوگ کتنی محنتیں کرتے ہیں, کیا ملتا ہے؟ چند پیسے, گول بنا لیے کچھ نہیں ملے, سارا دن خون پسینہ بہاتا ہے مزدور, اس کو اس کے بعد کیا مل جاتا؟ کچھ کھانا مل جائے گا, کچھ پیسے مل جائیں گے, کچھ ڈالرز, کچھ کرون مل جائیں گے. دنیا میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں نا, بیمار کہاں یا مل ان پہ دیکھیں کہ اگر آپ کو تھکن ہو رہی ہے, قرآن کے لیے وقت لگ رہا ہے, لکھتے لکھتے ہاتھ تھک جاتے ہیں, تو کیا ہوا؟ اللہ اس کے بدلے میں آپ کا دوست بن رہا ہے. جس کا ہدف دار السلام بنے گا وہ کسی محنت سے پیچھے نہیں ہٹے گا, کسی ٹیسٹ کے موقع پہ گھبرائے گا نہیں, کوئی اسائنمنٹ اس کو بوجھ نہیں لگے, وہ بسم اللہ پڑھ کے لے گا, لائیں جیتے لائیں ہم کریں. یہ اللہ کا کلام ہے, ایک ایک لفظ جو لکھا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمہارا اس کے بدلے میں جنت کے اندر داخلہ ہو رہا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ سینہ کھل جائے, اللہ کی اس بات پہ اتنا یقین آ جائے کہ باقی ساری باتیں اس کے آگے چھوٹی لگنے لگے. اللہ پھر ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی, حضرت ابن عباس نے کہا کہ اسلام اللہ جل شانہ کا نام ہے اور دار السلام کا معنی ہے اللہ کا گھر, اردو میں بھی ایسے ہی نا, فلاں کا گھر. اور ظاہر ہے کہ اللہ کا گھر امن اور سلامتی کی جگہ ہوتی ہے, اس لیے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان کا دار السلام کی طرح بلاتا ہے, کہ وہ گھر جس میں ہر طرح کا امن اور سلامتی, سکون, اطمینان ہو, تو وہ تو جنتی ہے. یعنی جنت میں نہ غم ہوں گے, نہ دکھ ہوں گے, نہ بیماریاں ہوں گی, نہ پریشانیاں ہوں گی. اور جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں ہر قسم کے تکلیف اور اذیت اور خلاف تباہ چیز سے انسان کو سلامتی ہوگی. دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی نہیں ملتی, اور نہ نبی اور رسول کو ملی. دنیا میں نبیوں کے دلوں میں اطمینان بہت تھا, لیکن ظاہر طور پہ ان کے اوپر آزمائشیں بھی تھیں, تکلیفیں بھی تھیں. تو جس کو وہاں جا کے سکون لینا ہے وہ نبیوں کے راستے پہ چل پڑے, وہی طریقے زندگی میں رکھ لے. آپ دیکھیں گے دنیا کی یہ جو تکلیفیں آتی ہیں اس کے مقابلے میں جو آخرت میں چیزیں ملیں گی تو وہ واقعی ایک سلامتی کی رگیں گی. دنیا میں رہتے ہوئے مومن کی زندگی دار السلام ہوتی ہے, سچا مومن مطمئن ہوگا, پہاڑ گزر جائے اس کے سر سے وہ کہتے اٹس اوکے انا للہ, بڑی سے بڑی نعمت مل جائے وہ کہتا الحمدللہ, کام میں لگ جاتا ہے. وہ نہ خوشیوں میں بیٹھ جاتا ہے دین سے نہ غموں میں, تو وہ دنیا میں اطمینان ہے, لیکن اصل کام جو دنیا کے بعد ہوگا وہ آخرت میں ہوگا. مجھے تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دنیا میں بھی امن اور چین اللہ کر دیتے ہیں, اور ظاہری طور پہ جسمانی طور پہ کتنی تکلیفوں میں ہو لیکن دل مطمئن ہے, لیکن آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بھی ایسی آسائشوں میں ڈال دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے قابل کرتے. سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما
جامع الناس الحافظ العظيم. المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي
کی کہا
الشيطان الرجيم ويوم يخشرهم جميعا اور جس دن وہ سب کو جمع کرے گا اکٹھے
پھر کیا کہے گا یا معشر الجن قد استكثرت من الانس اے گروہ جن بے شک تم نے بہت فائدہ اٹھا لیا انسانوں سے وقال اولیاؤهم من الانس اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں سے کیا کہیں گے ربنا استمتع بعدنا ببعد اے ہمارے رب ہم میں سے باس نے باس سے خوب فائدہ اٹھا لیا وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا اور ہم پہنچ کے اپنی اس میعاد کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی کیا جواب ملے گا قال النار مسواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ کہا جائے گا آج تو آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے بس ہمیشہ کے لیے رہنے والے اس میں مگر جن کو اللہ نجات دے ان ربک حکیم علیم بے شک آپ کا رب بہت ہی حکمت والا اور دانا ہے یہاں سے سبق کا آغاز ہے پچھلی آیتوں میں ہم نے شرح صدر کی بات دیکھی اور اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم دکھایا انسانوں کو حاضر صراط ربی کا مستقیمہ کی صورت میں اب یہاں سے دو گروہوں کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بہت ساری ہیں، نہ ہم نے دیکھی نہ ہم نے سنی، لیکن جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری مخلوقات میں سے جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا، مکلف سے مراد یہ کہ جن کے اندر حق اور باطل کا فرق رکھا، جن کے پاس اختیار کی آزادی ہے، وہ انسان اور جن ہے. باقی اس کے علاوہ جن مخلوقات کو ہم جانتے ہیں مثلا فرشتے، پرندے، چڑیاں وغیرہ، تو ان میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں نہیں رکھا جس میں انسانوں کو اور جنوں کو رکھا. تو یہاں ان آیات اور ان کے آگے کی کچھ اور آیات کو ہم دیکھیں گے کہ کل قیامت کے دن انسانوں اور جنوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. کچھ معاملات ایسے ہوں گے جن کا تعلق صرف انسانوں کے انسانوں سے معاملات کے ساتھ ہے، جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا یا ان کو نقصان دینا دونوں کا تذکرہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم ان سب کو جمع کریں گے، کن کو؟ انسانوں اور جنوں کو. پھر کیا کہیں گے؟ پہلا حساب کس کا ہو رہا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ انسانوں سے پہلے جنوں سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ یا معشر الجنی، اے جنوں کے گروہ. یہ جو لفظ ہے نا معشر، یہ اشر سے ہے، اشرا دس کو کہتے ہیں، عین شین را، اسی سے لفظ معاشرہ بھی بنتا ہے. مراد یہ کہ ایک بڑا گروہ، ایک جماعت، کم سے کم جس میں دس ہیں اور زیادہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں. اے جنوں کی جماعت، قد استکثرت من الانس، تم نے بہت ہی فائدہ لے لیا، بہت ہاتھ صاف کر لیا انسانوں پر. استکثر کا لفظ کسرا سے ہے، کثرت، اکثریت، تکاثر، اسی سے، یعنی تم نے بہت سارے انسانوں سے فائدے اٹھا لیے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنوں نے کیا فائدے اٹھائے انسانوں سے؟ تب دیکھیے کہ جنوں نے انسانوں سے بہت سارے ان کی عقل مار دیتے تھے، زنا، شراب، قتل و غارت کری، ایسے گھنونے جرم جو ہے وہ ایسے لوگوں سے کروا لیتے. بعض دفعہ گناہوں کو خوبصورت کرنے کا جو عمل ہے یہ بھی شیطان یا جنوں کی طرف سے ہوتا ہے. اور یہاں جنوں سے بھی ذہن میں رکھیے گا کہ شیطان بھی اصل میں جنوں ہی کی قسم ہے. تو ہر وہ جن جو انسان سے غلط کام کروائے اس کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کریں گے اور انسانوں کو اس سے فائدہ ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ آگے ہم پڑھیں گے کہ انسانوں نے جنوں سے کیا فائدہ اٹھائے. تو آپ دیکھیں کہ عامل جو ہوتے ہیں انہوں نے خوب دکانیں کھڑی کی، اپنی کرامتیں دکھائیں، جنوں کو استعمال کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جنوں سے کچھ کام کروا لیتے ہیں غلط سلط، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو بھی اس سے نقصان دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں میں سے بہت سارے اپنے تابع بنا لیے. کیونکہ جب جن کسی کے اندر داخل ہو جاتا ہے نا تو وہ انسان کو اپنا تابع بنا لیتا ہے. پھر وہ انسان جو بول رہا ہوتا ہے اصل میں وہ خود نہیں بولتا بلکہ اس کے اندر کا جن بولتا ہے. اور بعض ایسی جگہوں پہ جہاں جنات کا اپنا قابو نہیں ہوتا یا جہاں وہ خود نہیں پہنچ سکتے تو وہ انسانوں سے وہ کام کرواتے ہیں. وقال اولیاؤہم من الانس، اور وہ کہیں گے اپنے دوستوں سے جو انسانوں میں سے تھے. کون کہیں گے؟ جن کہیں گے. اولیاء ولی کی جمع ہے، کہ اپنے انسانوں کے وہ دوستوں سے بات کریں گے. اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح انسانوں کی انسانوں سے دوستیاں ہوتی ہیں اسی طرح بعض اوقات جنوں کی انسانوں سے اور انسانوں کی جنوں سے بھی دوستیاں ہو جاتی ہیں. انسان جنوں کو دوست بنانے کے لیے چلے کاٹتے ہیں. کبھی بھی کسی ایسے شخص کا جو جادو ٹونے سے تعلق رکھتا ہو یا کوئی اس طرح کی باتیں کرے کہ جس میں لوگوں کو کچھ اس طرح کے عجیب و غریب منتر وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں میں الجھا دے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی اصل میں ایک دوسرے کو دوست بنانا ہے. ہر جن انسانوں کو نقصان نہیں دیتا، یہاں خاص طور پہ اشارہ ہے ان جنوں کی طرف کہ جو انسانوں کو تکلیف نہیں دیتے. تو کہا گیا کہ تم نے جس کو دوست بنا دیا انسانوں میں سے، رب نستم تابادنا بادن، اے ہمارے رب ہم میں سے باز نے باز سے خوب فائدے اٹھا لیے. بالکل معروف فائدے ہیں جو لوگ ایک دوسرے سے پاس پہنچ گئے، اب ہم سب سے ہماری زندگی بھر کے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یہ کہنے والے بعض جگہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہیں گے کہ دیکھو تمہیں جو ہم نے زندگی کی مہلت دی تھی وہ تم پوری کر چکے، تم نے نافرمانیوں میں ضائع کر دی زندگی، اب تمہارا حال کیا ہے؟ قالن نار مسواکم، تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے. مسوا ہے، سوی سے ہے یہ لفظ، کہ یہ جگہ رہنے کی اب تمہاری آگی ہے. کتنے دن؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں. ہاں مگر اللہ ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. یہاں ماں کا لفظ جو ہے نا یہ من کے معنوں میں، یعنی سبھی آگ میں جاؤ گے مگر جس کو اللہ چاہے وہ نہیں جائے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ ماشاء اللہ سے مراد مومنین ہے، ایمان والے لوگ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی وجہ سے آگ میں نہیں ڈالے گا. لیکن بعض حالات میں ایمان کی کمی بیشی اور انسان کے اعمال کی برائی بھی اس کو جہنم میں لے جائے گی. لیکن یہ بات ڈن ہے کہ ایمان والوں کو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. حدیث میں یہ مضمون بالکل صاف آتا ہے کہ جو لوگ ہیں ایمان والے لیکن غلطیاں کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں لے جائے گا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو ایک نئی زندگی ملے گی اور وہ جنت کے اندر دیے جائیں گے. اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. آپ کا رب جو ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنے والا اور کرنے والا ہے. تو پوری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور اپنے علم کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے گا. کوئی بھیڑ چال نہیں ہے کہ جو کسی نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے وہ کر لیا, جو کسی نے نہیں کیا اس طرح سے نہیں ہوگا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی طرح جن بھی جہنم میں جائیں گے. اور اسی طرح ہم ملا دیں گے بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے. مراد یہ ہے کہ جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے کل وہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے کا ساتھ دے دے گا. جو دنیا میں جنوں کو اپنا تابع بنا لیتے تھے, جنوں کو اپنا قبضے میں کر لیتے تھے, یا اس کے اپوزٹ جو جن انسانوں کے اوپر چڑھ جاتے اور ان سے غلط کام کراتے تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ان دونوں کو وہاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کر دیں گے. اور نولی کے لفظ کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے مختلف درجے ہیں. لفظ ملانے کا اگر آپ دیکھیں واللہ یولیت میں تو مراد کیا ہے کہ دوزخ میں ظالموں کو اپنے اپنے گناہوں کی نسبت سے ملایا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کم درجے کا گناہگار ہے اور ایک زیادہ کا اور دونوں کو ایک ہی جگہ پہ رکھ دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ اس کے معاملات کے مطابق کام کرے گا اور مسلط کر دے گا, ان کا سربراہ بنا دے گا. جو کام دنیا میں کیے تھے اب اس کی سزا وہاں بھگتو. اور پھر وہاں پکارا جائے گا, یا معاشر الجن والانسی, اے جنوں اور انسانوں کے گروہ. اس جملے سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اسی طرح جنوں کی ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا. اگلا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا انسانوں کے جو نبی ہیں وہی جنوں کے بھی نبی ہوتے ہیں یا ان کے الگ نبی ہیں؟ تو اس کے بارے میں پھر دو رائے پائی جاتی ہیں, جس میں زیادہ بڑی بات جو مناسب ملتی ہے وہ کیا ہے کہ جو انسانوں کا نبی ہوتا ہے وہی جنوں کا بھی نبی ہوتا ہے. اور جو بھی ہو ہمارا چونکہ اس سے تعلق نہیں, جن کا معنی ہی چھپی ہوئی چیز ہے, تو ہم اس کے اوپر بہت زیادہ قیاس رائے نہیں کریں گے کہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے. لیکن یہ بات بہرحال ڈن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو تھی وہ جنوں اور انسانوں کے لیے تھی. یہ بھی ایک رائے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو دونوں کے نبی فرق ہوتے تھے لیکن بعد میں مل گئے. اور یہ بات سب سے زیادہ قریب لگتی ہے حق کے, اور واللہ عالم بالصواب, کہ جب تک دنیا میں انسان نہیں آئے تھے تو جنوں کی رہنمائی کے لیے جن آیا کرتے تھے, لیکن جب انسان نبی بن کے آئے تو اس کے بعد جو تھے پھر نبیوں کے اندر جو انسانوں کے نبی تھے وہی پھر جنوں کے بھی ہوتے تھے. اب یہ جو بات ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا جائے گا اور وہاں ان سے یہ سوال جواب کیے جائیں گے, تو اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک قسم کے اعمال نیک یا بد کرنے والے ایک ساتھ کر دیے جائیں گے, نیک نیکوں کے ساتھ اور بد بدوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. اور اس کے ساتھ وہ ایک قرآن پاک کی اور دلیل دیتے ہیں کہ اخشر الذین ظلموا وازواجہم, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جمع کر دو سارے ظالموں کو اور ان کی بیویوں کو ایک ساتھ. تو قیامت کے دن کبھی بھی کسی پہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کوئی ظلم ہوگا, اور اللہ تعالیٰ سب کو وہاں اس دنیا سے نکال کر ایک دوسرے ماحول میں لے جا کر پوچھیں گے کہ الم یاتکم رسل منکم, آیا تھا کوئی ڈرانے والا, کوئی تمہیں بتاتا, کوئی بات کرتا, کسی نے تمہیں کوئی حقیقت سمجھائی, دنیا کی حقیقت سمجھائی. منکم تم ہی میں سے, لفظ منکم سے بھی پتا چلتا ہے کہ جنوں میں جنوں کے اور انسانوں میں انسانوں کے نبی ہوتے ہوں گے اپنے دور میں. کیا کرتے وہ؟ یقصون علیکم آیاتی, جو پڑھتے تم پر میری آیتیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کا کام لوگوں پر آیتوں کا پڑھنا بھی ہوتا ہے. نبی صرف آگاہ نہیں کرتے, خود ہی ڈراتے دھمکاتے نہیں, بلکہ اللہ کی نشانیاں, اللہ کی آیات, جو بھی کتاب ہدایت کی صورت میں ان کے پاس آتی تھیں ان کو ان کے سامنے رکھتے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, اور ڈراتے تم کو اس دن کی ملاقات سے. یہاں پھر پتہ چل رہا ہے کہ کل کے دور میں رسولوں کا اور آج کے دور میں مبلغین کا, دین کی دعوت دینے والوں کا یہی ذمہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں اور ان کو قیامت کی دن کی ملاقات سے ڈرائیں. کیونکہ جب تک عقیدہ آخرت کو کسی معاملے میں نہ لیا جائے ماننے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. اور یہاں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جس کو عقل اور ارادہ دیا گیا اس کا حساب ہوگا. انسانوں اور جنوں کو چونکہ عقل دی گئی اور ارادہ دیا گیا، اسی وجہ سے اب ان کا حساب ہے. لیکن عموماً لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، اس کا جواب آیت کے اگلے حصے میں آتا ہے. قالو، وہ کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، آج تو ہم اپنے ہی خلاف گواہی دیتے ہیں. یعنی دیکھیں، شہدنا کے بعد علی آ رہا ہے نا، تو شہیدہ کا صلہ جب علی ہو، پریپوزیشن کہتے ہیں صلے کو، یعنی شاہدہ لفظ کے بعد اگلا لفظ یا حرف جو ہے وہ علا آ جائے تو اگینسٹ کے معنوں میں آتا ہے، خلاف. جیسے انگلش میں پٹ آن اور پٹ آف، سائن ان اور سائن آؤٹ، لفظ کے بعد والا جو لفظ ہے اس کے معنی کو ڈیفائن کرتا ہے. تو شاہدہ لی ہو تو واسطے اپنے حق میں، اور شاہدہ علا اپنے خلاف. یعنی دنیا میں تو خود کو ہی سوارتے سجاتے رہے، لیکن وہاں جا کے اپنے بارے میں خود ہی گواہیاں دیں گے اور کیا کہیں گے کہ اللہ واقعی ہم نے فائدہ نہ اٹھایا، ہم نے ڈرانے والوں کی بات کو نہ سنا، ہمیں جو تو نے پیغام دیا تھا ہم نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا ہم کو دنیا کی زندگی نے، فریب میں آگے، دھوکوں میں آگے، ہمیں لگا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، ہم نے آخرت کو پسے پش ڈال دیا. وشہیدوا علی انفسہم، پھر وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے خلاف. دوبارہ دیکھیں، شہیدہ کے بعد علا آ رہا ہے، یعنی اپنے ہی اگینسٹ گواہیاں دیں گے. کیا؟ انہم کانو کافرین، کہ وہ نہ شکرے تھے، وہ نافرمان تھے، وہ کافر تھے. اب دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے اس آیت کے اندر. اگر ہم دیکھیں پچھلی آیت کو، یعنی آیت 129 سے یہاں تک 113، دو آیتوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو موقع دیتا ہے، انسان اور جنات دونوں اس دنیا میں موجود ہیں، دونوں ایک دوسرے سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، نقصان بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے پر مسلط بھی ہو جاتے ہیں. بعض نے یہاں لفظ نولی سے حکمرانوں کی طرف بھی اشارہ دیا، یعنی ایک سائیڈ پوائنٹ اس میں سے نکل جاتا ہے. نولی سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے، جو جس پہ ظلم کرے گا، دو ظالم ہیں تو دونوں ہی کل پکڑے جائیں گے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اذا رضی اللہ عن قوم، جب اللہ کسی قوم سے خوش ہوتا ہے، ولا امرهم خيارهم، تو سونپ دیتا ہے ان کے معاملات ان کے اچھے لوگوں کو، یعنی اچھے لوگ حکمران بن جاتے ہیں. واذا سخط الله على قوم، اور جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے، تو وَلَّامْرَهُمْ شِرَارَهُمْ، تو ان کے معاملات کسی برے انسان کے ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں. تو یہاں لفظ وَلَّا وہی ہے جو نولی کے اندر آتا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے پورا انتظام کیا، ہر چیز دکھا دی، ہر کام کر کے دکھا دیا کہ دیکھو یہ کرو گے تو فائدہ ہوگا، یہ کرو گے تو تمہارا لیے بہت ہی ظلم کی بات ہوگی، نقصان ہوگا. اب جو بندہ اتنا کچھ پا چکا ہو، اتنی کتابیں آ گئیں، نبی آ گئے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر حق اور باطل کا فرق رکھا، عقل کی حفاظت کر دی، نیچر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ نیکی نہ کرے اور دنیا میں ہی آخرت کی اس ملاقات سے غافل ہو جائے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر اس کا حال کیا ہوگا. قیامت کا دن کوئی اس طرح کا آج اور کل کا دن نہیں ہے کہ گزر گیا جیسا بھی گزر گیا. اور دنیا میں بھی دیکھیے کہ جو دکھ کا دن ہوتا ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے، تو قیامت کا دن تو 50,000 سال کا دن ہے. پھر اس کے بارے میں ایک انسان کیسے اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا ہے؟ مختلف قسم کے واقعات آئیں گے، کسی جگہ مومنوں کی باتیں، کہیں کافروں کی، کہیں انعام کی، کہیں کچھ، اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ جو کافر ہیں یہ بہت ہی زیادہ پینترے بدلیں گے، کبھی اپنے خلاف باتیں کریں گے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، شہید علی انفسہم انہم کانوا کافرین. اگلی چند آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں. جس طرح کہتے ہیں نا کہ جھوٹے شخص کو سمجھ نہیں آتی کیا کروں، کچھ سوجے گئے نہیں، ان کی بکھلاہٹیں دکھائی گئیں ان آیات میں کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ نے تو بھیجے تھے ان کی طرف نبی، انہوں نے ان کو آخرت کی ملاقات سے ڈرایا، لیکن یہ قسمیں کھا کے یہ تک کہہ دیں گے کہ واللہ ربنا ما کنا مشرکین، رب کی قسم ہم تو کوئی مشرک ہی نہیں تھے. پھر اللہ تعالیٰ اس وقت ان کے منہوں پہ مہریں لگا دے گا، اور ان کے عذاب پھر ان کے کفر اور شرک کی گواہی دیں گے. یہ بھی بات آتی ہے، یعنی یہ جو خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں، یہ خود نہیں دے رہے، ان کی زبانیں نہیں دیں گی، ان کے عذاب دیں گے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اور سورہ یاسین میں بھی آتا ہے. تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اس دنیا میں کام کرنے کی ضرورت ہے. جو اس دنیا کے دھوکوں میں آ کے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے، پھر یاد رکھے کہ کوئی بھی نہ قیامت کے دن اس کی طرف سے جھگڑنے والا ہوگا، نہ کوئی ایسا ہوگا جو ان کی مدد کرے گا، اور نہ ہی کوئی ان کو یعنی زبردستی جہنم کی طرف ڈال دے گا. اور یہاں یہ بھی چیز ذہن میں رکھیے گا، غرتہم الحیات الدنیا کے ٹیکس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں نیکی کو پہچان نہ رکھا. یہ ایک بہت سمپل ہے. ہدایت بہت آسان ہے, اس کو ڈھونڈنا مشکل نہیں لگتا. یہ فطرت کی پکار ہے, عقل سلیم پکارتی ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے. اٹھو حی علی الصلاح, حی علی الفلاح. اس کے برعکس جو گمراہی ہوتی ہے نا, اس کو فیبریکیٹ کرنا پڑتا ہے. زخرف القول غرورہ کو اگر ذہن میں آپ رکھیں تو گمراہی بڑی مشکل ہے. انسان کی فطرت نہیں چاہتی گمراہ ہونا. سمپل بات ہے, آپ یہاں سے اٹھ کے اپنے گھر جائیں گے تو آپ کو اپنے گھر کے راستے پہ چلنا آسان ہے یا بھٹکنا آسان ہے؟ گھر کا راستہ آسان ہے نا. تو فطرت کی پکار یہ کہ بندہ وہ کام کرے جو جنت میں لے جائیں گے, جو اللہ کی رضا پہ لے جائیں گے. لیکن اس کے برعکس جب عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں, جب انسان کا برا ماحول اس پر غالب آ جاتا ہے, جب کتاب ہدایت کی روشنی کو چھپا دیا جاتا ہے اور لوگوں کو دیکھا دیکھی جب کوئی شخص گمراہی کے راستے اختیار کرتا ہے تو پھر وہ بہت دور چلا جاتا ہے. لیکن کتنے دن؟ دنیا میں بہت مزہ آیا, خوب مزہ آیا, مگر کتنے دن؟ اگر ساری مرضی, سارا مزہ, ساری بغاوت کرنے کے بعد یہ جسم مٹی میں ملا اور کل اس کا انجام برا ہوا تو کیا پایا, کیا کھویا؟ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کے دھوکے میں اس کتاب پر عمل نہیں کرتے, پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کا معاملہ سخت ہوگا. جو نہیں سنتے ان کی بات تو اور ہے, لیکن جو اللہ کی نعتوں کو سنیں سنائیں پھر ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ فکر کی بات ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ذالک لم یقر ربک مہلک القری, یہ اس واسطے کہ آپ کا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا. بظلم, ظلم کے ساتھ. جیسے اللہ نے دوسروں کے لیے ظلم حرام کیا, اسی طرح اللہ نے اپنے لیے بھی ظلم کو حرام کیا. ایک حدیث قدسی کا یہ مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا. اللہ کسی بستی کو ایسی ہلاک نہیں کرتا کہ بس پکڑ کے ان کو مارتے اور ختم کر دے. کام کرتا ہے, نبیوں کو بھیجتا ہے, کتابیں بھیجتا ہے, پھر ان کی تعلیمات کا انتظام کرتا ہے, پھر اس کے بعد کہیں پکڑتا ہے. آپ سوچئے کہ ہم سب آج دنیا کے جس دور میں گزر رہے ہیں, میڈیا بھی ہے, ہماری اپنی زبانوں میں بہت کچھ ہوتا ہے. میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا, کل میں کسی مسجد میں تھی تو نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے لگی, تو میرے جانے سے پہلے وہاں دو سسٹرز بیٹھی تھیں اور بیچاری خوب رو رہی تھیں. مغرب کا بالکل وقت تھا اور آنسوؤں سے آنکھ تر ہوئے ہوئے چہرے, روزہ کھل چکا تھا. میں نے کچھ کھجور کھا لی, لیکن میں نے ان کو دیکھا تو خیر میں نے ان کو کھجور دی, پھر بہت ہی رو رہی تھی. یعنی میرا دل بڑا پسیجا اور کلچر سے مجھے لگی کہ پاکستانی وہ نہیں ہے, زبان ان کو میری سمجھ نہیں آتی تھی. خیر تھوڑا مل کے ان کے ساتھ افطاری کری کرائی, تو اس کے بعد پوچھا میں نے آپ کہاں سے ہے, تو وہ افغانستان سے تھی دونوں نا, اور ان کے چہروں سے اتنی بھولی پیاری معصوم سی اور دکھی دکھی رونی رونی لگ رہی تھی. پھر اتنے میں اقامت ہوئی تو جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے, اب ظاہر ہے کہ سب کو پتا ہے, ہمیں کتنا آرام سے پتا ہے کہ اقامت ہوگی تو ہم نماز پڑھیں گے, یہی ہوتا ہے نا. لیکن وہ بیچاری اتنی بھولی تھی, اب اللہ عالم ان کے ساتھ کیا تھا کہ فوراً ان کا نماز نماز, اور جو ہی اقامت شروع ہوئی میں بھی گئی, میں سمجھی یہ بھی نماز پڑھی, لیکن انہوں نے دونوں نے جا کے پہلے بیٹھ گئی, بیٹھی اور بیٹھ کے خود ہی نماز شروع کر دی. مولوی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, میں پڑھ رہی ہوں ساتھ, اور کوئی نہیں, تم تین ہی لوگ تھے, لیکن وہ بیچاریوں نے پتہ نہیں کس کس طریقے سے خود ہی نماز پڑھی, سجدوں پہ سجدے کر رہی اور کھڑی بالکل نہیں, پوری نماز میں بیٹھی رہی. اور مجھے فیل ہوا اس وقت کہ یہ بڑی کوئی بیچاری, ان تک پیغام نہیں پہنچا, ان کو اپنی زبان میں کچھ پتا نہیں کیا ہے, میں کیسے بتاؤں. اتنا میرا دل کٹا اور اس وقت مجھے لگا کہ اللہ ہم کتنے نا شکرے لوگ ہیں. قرآن ہماری اپنی زبان میں, کتابوں میں ہماری زبانوں میں آ گئی, حدیثیں ہماری زبانوں میں آ گئی. ہو سکتا ہے وہ بیچاری ظلم کا شکار ہے, حالات کی خرابی کا شکار ہے, ان کو نماز کا طریقہ تک نہیں آتا. اب میرے لیے نماز پڑھنی مشکل ہو رہی ہے, میں ان سے پاؤں کیسے ملاؤں, میں ان کے ساتھ صف کیسے بناؤں, وہ تو اپنی نماز پڑھ رہی ہیں اور پہلے وہ بیٹھی تھی, ویسے نہیں پڑھی. حالانکہ آپ کو ہوتا ہے کہ جہاں فرض نماز ہو رہی ہوتی ہے اس جگہ پہ دوسری نماز نہیں پڑھی جا سکتی, لیکن اب کون ان کو بتاتا. میرا دل بند ہو رہا کہ مجھے ان کی زبان بتاؤ تو میں کچھ ان کو بتاؤں. تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سب جن کے پاس سارے سورسز موجود ہیں ان کا اور بھولے بھالے سیدھے سادے دیہاتوں میں رہنے والے جنگلوں میں رہنے والوں کے ساتھ ایک قسم معاملہ کرے گا؟ چند دن پہلے ایک کلپ میں نے دیکھا جس کو دیکھ کے بہت دل دکھا, کسی موقع پہ آپ کو بھی دکھائیں گے. یعنی ایتھوپیا کا ایک شہر ہے دینان, اور وہاں جو غربت کا حال ہے اس وقت کہ لوگ دس دس دن پیدل چلتے رہتے ہیں اور ان کے پاس نہ کھانا ہے نہ پینا ہے, ان کے سامنے ان کے بچے مر رہے ہیں, ان کے حلیے خراب, کپڑے خراب, کچھ جسم پہ نہیں, سر پہ اپنے اپنے بچکے رکھے ہوئے اور بچوں کو اٹھا رہے ہیں اور کچھ نہیں. اس وقت بھی میں نے یہ چیز سوچی تھی کہ اللہ ان کا حساب کیا کرے گا, اور مجھے اس وقت پھر خیال آیا اللہ کے نبی کی وہ حدیث کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جو دنیا میں غریب تھے وہ اچھے اسودہ حال لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. میرے دل سے دعا بھی نکلی اور میرا گمان ہے کہ ایسے لوگوں کو ہی اللہ جنتیں دے گا. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کیوں دنیا میں قحط آئے ہوئے, کیوں لوگ سیلاب میں مر رہے ہیں, کیوں ایسے ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا, لیکن جب کسی کے اوپر ہدایت پہنچ گئی پھر اللہ ظلم کے ساتھ نہیں پکڑتا. اب اس آیت کو سنیں. وَذَٰلِكَ لَمْ يَقُرْ رَبُّكَ مُحْلِقَ الْقُرَىٰ. اللہ ہلاک نہیں کرتا بستیوں کو. اب دیکھیے مہلک کا لفظ اگر آپ کے پاس آ جائے ٹیسٹ کے اندر تو کیا لکھیں گے اس کا ترجمہ؟ حالم کاف اس کا روٹ ہوگا نا. مہلک مفعل پیچھے پڑھے تھے نا لفظ کرنے والا, اس کا آپ ترجمہ یہ نہیں لکھے گا ہلاک کرنا یا ہلاک کرے گا, بلکہ کرنے والا. یہ فائل ہے, یہ اسم ہے. تو اللہ ایسا نہیں. اور قرا کا لفظ یہ قریہ تن کی جمع ہوتا ہے. قریہ قریہ بستی کو کہتے ہیں. اردو میں بھی یہ لفظ آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرے گا ظلم کے ساتھ. واہلوہا غافلون, اور جبکہ لوگ بھولے والے ہوں, بے خبر ہو, ان کے پاس کوئی بات نہیں پہنچی, کوئی خبر نہیں آئی, اور ویسے ہی پہنچ جائیں. اللہ کی پکڑ کسی بستی پہ تبھی آتی ہے جب بستی گمراہ ہو جاتی ہے, جب فسق و فجور ان کی عادت ہو جاتی ہے, جب وہ اللہ کے پیغام کو لینے کی بجائے یا دینے کی بجائے اپنی دنیا کی مستیوں میں کھو جاتے ہیں, بدکاریاں اور برائیوں پہ آ جاتے ہیں. جب ان کو نصیحت کی جائے اس کے باوجود اس نصیحت پہ کان نہ دھرے, تو پھر اللہ تعالیٰ وائپ آؤٹ کرتا ہے, پھر نسلوں کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیے کہ یہاں ہم سب کے لیے جو خاص طور پہ قرآن پاک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک بہت بڑا سبق ہے. اور وہ کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا. ہماری غفلت دور ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی. ہم کتنے اہتمام سے گھر سے نکل کے آتے ہیں, ہم کتنی چیزوں کو سیٹ اپ کرتے ہیں اور پھر ہم کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں. اگر اب ہم یہاں آ کر اپنے آپ کو اس کلاس روم میں قید تو کر لیں لیکن اپنے جسم کو آزاد چھوڑ دیں, ہم کچھ اور سوچنے. اس لیے اس وقت کو اور اس تعلیم کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اپنی ساری پریشانیاں گھر چھوڑ کے آیا کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کبھی بہت خوش نہ اور بہت غمزدہ نہ ہو. ہر وقت اس دنیا میں یہ تضادہ چلتے ہیں. عام حالات میں تو ہم کم ہی ہوتے ہیں جس کو آپ روٹین لائف کہتے ہیں, یا کوئی اضطراب ہوتا ہے ذہن پہ یا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. تو جب تک ہم شعوری طور سے ساری چیزوں سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کی طرف نہیں آ جاتے تب تک غفلت دور نہیں ہوگی. اور یاد رکھیے کہ قرآن سن کر غافل رہنا قیامت کے دن زیادہ حسرت کا سبب ہوگا اس کی نسبت کہ انسان قرآن نہ سنے. ایسے بولے والے لوگوں پہ تو اللہ کو بہت رحم آ جائے گا, لیکن اگر ہمارا حال یہ ہوا کہ ہم نے ابسٹ مائنڈڈ ہو کر قرآن سنا تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں ہماری پکڑ نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. قیامت کے دن منصف بنے گا اللہ تعالیٰ, لیکن آج اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ضمیر نام کا ایک منصف ہمارے اندر رکھا ہوا ہے. اچھا کام کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے, وہ ہمیں شاباش دیتا ہے, برے کام کرتے ہیں تو ٹوکتا ہے. یہ سب ہدایت کے انتظامات ہیں اللہ نے رکھی انسان کے لیے کہ تم اپنی فکر کرو. بعض لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی فکر چھوڑ کے دوسروں کی فکر کرنے لگتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو جب دین کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے فلاں کیوں نہیں ابھی آیا, فلاں ابھی اس کو سمجھ نہیں آئی, پھر اس کو نہیں آئی تو پھر مجھے بھی نہیں آئے گی. یہ غفلت دور نہیں کرتا انسان. بعض لوگ کسی کے وجہ سے اپنی غفلت دور نہیں کرتے, بعض کسی تعصب کی وجہ سے بات کو نہیں کر کے دیتے. تو ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے اگر ایک چھوٹی سی مثال آپ کے ساتھ شیئر کروں, اتنی مثال لے لیں یا کسی بچے کی, کمرہ امتحان میں ہے, آپ کا بچہ پیپر دینے گیا, اب واپس آیا, آپ پوچھتے ہیں کہ بیٹا پیپر کیسا ہوا, تو کہتا ہے کہ امی کہ مجھے تو وہاں جا کر اپنا دوستی نہیں دکھا, اور وہ میری کلاس میں تو 20 لوگ ہوتے ہیں, پیپر دینے کے لیے تو صرف 10 لوگ تھے, تو میں انہی کے لیے سوچتا رہا, فلاں کیوں نہیں آیا, اس کی بس نہ مس ہو گئی ہو, اس کو ٹرین نہ ملی ہو, وہ بیمار نہ ہو, اور اسی غم میں نے اپنا پیپر ہی نہیں کیا. کیا جواب دیں گے آپ اس کو؟ کیا یہ عقل مندی کی بات ہے؟ آپ کہیں گے جو آیا تھا نہیں آیا تھا تمہاری بلا سے, تم تو گئے ہوئے تھے نا, تم تو اپنی فکر کرتے. بالکل اسی طرح یاد رکھیے, جو لوگ ابھی غفلت سے اپنے آپ کو دور نہیں کرنا چاہتے ان کے غم میں اور ان کے کھلنے کی بجائے اپنی فکر کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خیر خو ڈال دی وہ بھی سارے آ جائیں گے. بعض لوگوں کو فکر ہے تو مدر ٹریسا کی فکر ہے, وہ جنت میں کیوں نہیں جا رہی, جب تک وہ نہیں جاتی ہم نہیں جائیں گے. بعض کو لیڈی ڈائنا کی فکر ہے, بعض کو کافروں کی فکر ہے. نہیں, اللہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا. اس لیے اپنی فکر کر لو اور اس کے بعد معاملات اللہ پہ چھوڑ دو, کیونکہ ولی کل درجات مما عملو, اور ہر ایک کے درجے ہیں جو انہوں نے عمل کیا. خواہشوں سے جنت نہیں ملے گی, تمناؤں سے جنت نہیں ملے گی, تمہارے خوابوں کی بنیاد پہ جنت نہیں ملے گی. جنت ملے گی تو عمل سے ملے گی. عملو, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. وما ربک بغافل عما یعملون, اور تیرا رب غافل نہیں ہے اس سے جو لوگ عمل کرتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون کوئی ایسا اندھا بہرا قانون نہیں. بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بارے میں غفلت کی بات آ رہی ہے اور اللہ کے اعمال کے اوپر نظر رکھنے کی بات ہو رہی ہے. اس لیے ہر بندہ اپنی فکر کرے. ہم اپنی گریڈنگ کر سکتے ہیں, میری نماز کیسی ہے, میرے معاملات کیسے ہیں, میرا اخلاق کیسا ہے, میں کیا کام کر سکتی ہوں, میں کیا نہیں کر رہی, میں کیا حق ادا کر رہی ہوں, کیا نہیں کر رہی, کس طریقے سے یہ ساری چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ربک الغنی ذو الرحمہ, بے شک تیرا رب بے پروا اور رحمت والا ہے. سبحان اللہ, غنی اور ساتھ رحمت, دونوں چیزیں جو ہیں اپنی پیک پہ, کہ اللہ کی ذات بے پرواہی والی اور رحمت والی ہے. اب اردو میں جب غنی کا لفظ آتا ہے تو اس سے ایک قسم کی معنی آتا ہے کہ فلاں کو تو کسی کا اثر ہی نہیں ہوتا, بے حسی کے معنوں میں. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے لفظ الغنی جب آتا ہے تو مراد کہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں, کوئی اس کی مجبوری نہیں ہے. اور زور رحمہ کہے کہ اس کی رحمت اتنی کھلی ہوئی ہے, اتنی زیادہ ہے کہ دونوں ہاتھ سے لوگوں کو دینے لگے تو کسی کی کمی نہ ہو. پیچھے جو کہ بات آئی تھی نا کام کرنے کی, محنت کرنے کی, اللہ تمہیں بلا رہا ہے آ جاؤ جنت کی طرف اور نیکیاں کر لو, تو یہاں سے غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ شاید نعوذ باللہ ہمارے جنت میں جانے یا نہ جانے کا فائدہ اللہ کو ہوگا, اللہ اتنی کوشش کر رہے پلیز آ جاؤ. ایسے جیسے اب یہاں ہم کلاس کر رہے ہیں تو کسی سے کہیں کہ آپ پلیز آئیے گا کلاس لیں, سنیے کورس جوائن کیجئے گا, اچھا کریں. اب ایک سمجھدار باشعور انسان کہے گا کہ ان کو میں, وہ سوچے گا ان کا اپنا فائدہ ہے, اچھا پھر ان کا کوئی ذاتی فائدہ ہوگا, اچھا یہ کوئی فیس زیادہ لینا چاہتے ہیں, اچھا یہ یعنی عقل جدھر گھومتی ہے نا بندہ ویسا لے جاتا ہے کہ کہا اللہ کا کچھ فائدہ نہیں, اس نے ساری حجتیں تمام کر دی, پورے انتظامات کر دیے تمہارے لیے, ایک اسٹیج تیار کر دیا اس دنیا کا, اب تم کرو تم نہ کرو, تم اللہ کی بندگی میں آ جاؤ, اس کی بندگی کرو یا نہ کرو اس کو بالکل تمہاری پرواہ نہیں. ای یش یوز خیب کم, اور اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو. وہ یس تخلف میں بادی کم ما یشا, اور تمہارے بات لے آئے جس کو وہ چاہے. کمان شاہ کو من ذریت قوم آخرین, جیسے کہ اس نے تم کو پیدا کیا تم سے پہلوں کی اولاد میں سے, تم میں سے کوئی اللہ کی مجبوری نہیں, تم سے پہلے آئے چلے گئے, آج تم آ گئے ہو کل تم چلے جاؤ گے, تمہارے بعد کوئی بھی تمہاری جگہ آ جائے گا. دنیا کا یہ نظام چلتا رہے گا, کوئی جگہ خالی نہیں رہتی, ایک جاتا ہے تو اس سے اچھا آنے لگتا ہے. ہر بندہ اپنی فکر کر لے کہ جو میرا وجود ہے اس سے کچھ کر لوں, میں نے جب قبر میں جانا ہے اس میں نہیں جانا ہے, کوئی کسی کی قبر میں نہیں پڑے گا, کوئی کسی کی جگہ جہنم میں نہیں چلے گا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو موقع دیتا ہے کہ لوگوں اس وقت کا استعمال کرو, اپنی صحت کا, اپنی جوانی کا کرو, اپنے اس وجود کے ذریعے مجھے راضی کر لو, میں تمہارے لیے جو معاملات کرتا ہوں اس کو سمجھو, اس کا فائدہ سراسر تمہیں ہوگا, نہ کسی کا غم تمہیں کھائے اور نہ کسی کی خوشی تمہاری خوشی کو کم یا زیادہ کر دے. جو وعدے دیے گئے وہ آئیں گے. انما تو ودون لآت, بے شک جو وعدہ تم کو دیا گیا وہ آنے والا ہے. آت وہی ہے جو آت الزکات والی بات ہے, آتی آنے والا. ومان تم بھی موجزین, اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں. کون سے وعدے اللہ نے دیے؟ قیامت کے وعدے, جنت کے وعدے, جہنم کے وعدے, حساب کتاب کے وعدے, پوری شریعت کئی وعدوں سے بھری پڑی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا اور تم سب اپنے حساب کے لیے فردن فردن پیش کیے جاؤ گے. کوئی کسی کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوگا, کوئی کسی کی جہنم میں نہیں جائے گا, کل کسی کی کوئی فکر جو ہے دوسرا کر کے اس کو اتنی جگہ نہیں دے دے گا. اللہ تعالیٰ لوگوں کی غفلت کے پردوں کو چاک کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ عذاب آنے والا ہے, تم عاجز نہیں کر سکو گے, تم اللہ کی ضرورت نہیں ہو. اور پھر اور ذرا دیکھیے غفلت سے نکالنے کے لیے ایک اور چکا دینے والا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ قل یا قوم ملوا علی مکانتکم انی عامل, کہہ دیجئے کہ قوم بے شک میں تو اپنی جگہ پہ عمل کر رہا ہوں, تم بھی کر لو. یعنی تمہیں میرا فائدہ نہیں ہوگا, مجھے تمہارا نہیں ہوگا. ہاں فسوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے. کیا من تکون له عاقبۃ الدار, کہ کس کو ملتا ہے آخرت کا گھر, کس کا انجام اچھا ہوتا ہے. اور انہ لا یفلح الظالمون, اور ظالم فلاح نہیں پاتے. اب دیکھیے کہ یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو کھلی چھٹی دی جا رہی ہے کہ جو چاہو کر لو, حالانکہ یہ بات پہلے دن نہیں ہوئی تھی, یہ اصل میں مفارقت ہوتی ہے, جدائی کا وقت ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنے سال مکہ والوں کے لیے چنا؟ 13 سال ہو گئے تھے. پیار سے باتیں کرتے، محبت سے باتیں کرتے، ان کو رغبتیں دلاتے، ان کے ساتھ اچھے معاملے کرتے، لیکن نہیں آئے. اب ہوا کیا کہ ایک وقت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیجئے، بس اب جدائی کا وقت ہے. یہ پہلے دن کا تبلیغی نقطہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کوئی اچھا جاب پھر گو ہیڈ یو ول ڈو یور ورک اینڈ آئی ول ڈو مائی جاب، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ دھمکی ہے. یہ ایسے جیسے ماں بچے کو پورا ڈراتی ہے، نہ کھاؤ بیٹا، نہ کھاؤ بیٹا، اچھا نہیں، بیمار ہو جاؤ گے، ٹھیک نہیں، وہ نہیں. اور دیکھتی ہے نا وہ رو ہی جا رہا ہے، سر پہ اس نے آسمان اٹھانے والی کیفیت کی ہوئی ہے. تو آپ کہتے اچھا جاؤ پھر کھاؤ، کھاؤ پھر ابھی، ہاں گلا خراب ہوا تو میرے پاس روتے ہوئے نہ آنا، یہ ہو گیا تو وہ نہ کرنا. بالکل اسی طرح سے یہ معاملہ یہاں دکھتا ہے. اب دیکھیے کہ انبیاء کرام کا پیغام اتنا خوبصورت ہوتا ہے لیکن کیوں لوگ نہیں مانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام اپنے معاشروں کے لیے بالکل اجنبی ہو جاتے ہیں. جو پیغام وہ لے کر آتے ہیں نا، وہ پیغام دوسرے لوگوں کی زندگیوں سے بالکل نکل چکا ہوتا ہے. پھر چونکہ بہت بڑا گروہ کام غلط کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک نبی اور اس کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے چار چھ ساتھی جو اپنے دور میں ابھی قدموں پہ کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے. اب لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. اب بندے کا بہت سخت امتحان ہوتا ہے. ایک طرف معاشرہ ہے، خاندان ہے، برادری اسلام. مثال آپ اس کو آج کے دور میں یوں لیں کہ اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں تو وقت ہی نہیں، ہماری تو زندگی میں اتنا فن ہے، ہم یہ سارا چھوڑ کے آئے تمہارے پاس، دو تین گھنٹے چار گھنٹے ہم بیٹھے ادھر، ہفتے میں چار پانچ دن بیٹھے، ہم سے نہیں ہوتا. یہ چیز لوگوں کو اجنبی لگتی ہے. اور آپ کہیں کہ اچھا آپ آئیے ہم ڈور کھولتے ہیں اور یہاں بیٹھیں اور تھوڑی دیر کچھ پڑھیں گے اور پھر کھائیں پیئیں گے اور پھر تھوڑے سے وظیفے کریں گے اور تھوڑی دعائیں مانگیں گے تو ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے آئیں گے. ایسی چیز رواج بن جاتی ہے جو پھر لوگوں کو اچھا لگتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب مغلوبیت کا دور ہوتا ہے نا، یعنی اسلام جب دبا ہوتا ہے، تو اس وقت اسلام پر عمل کرنے لئے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. جیسے آج کا دور ہے، مت سوچئے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا دور ابتدائی دور تھا اسلام کا، آج بھی وہی حالات ہیں. کوئی آج 1400 سال پرانا نہیں ہو چکا دین، آج بھی اسی دور کی طرف دوبارہ پلٹ چکا کہ سب کا معاملہ کیا کہ جو سب کریں تم بھی کر لو، بس لوگوں کو نہیں چھوڑو. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیدی آپ سٹینڈ لیں. ہوتا کہ جب کبھی ہم پریشر کا شکار ہوتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی وہی کام کرتے ہیں. کہا یہ جو کرتے ہیں کرنے دو، انی عامل، اس لفظ کو ہائی لائٹ کریں. کیا لوگوں کو بری بات بتانے کے بعد کہ یہ نہ کرو، جب وہ نہیں مانتے تو کیا میں اپنی جگہ پہ سٹینڈ لیتی ہوں؟ ہم بھی گر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں اب کیسے کروں، مشکل ہے، کیسے کروں. شروع میں تھوڑا بتایا اور اس کے بعد نہ بتا سکے تو پیچھے ہو گئے. تو رسول جو تھے ہر حال میں رہتے تھے اور اس طرح سے لوگوں کو اپنے عمل سے دکھاتے تھے. آج بھی اگر ہم جتنی مرضی تنقید کر لیں دنیا کے اوپر، فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ کب ہوگا؟ جب انی عامل، میں عمل کروں گی، انی عاملتن، میں عمل کر کے دکھاؤں گی. تم کیسے کہہ سکتے کہ آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا، اس سوسائٹی میں نہیں ہو سکتا، اس معاشرے میں نہیں ہو سکتا؟ کر کے دکھائیے. آپ دیکھیے جتنے لوگ آپ سن رہے ہیں، صرف اگر آپ اس قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائیں، میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ اس معاشرے میں ایک اچھی تبدیلی آئے گی. لوگ پریشان ہو جائیں گے یہ ایک تھا دو تھا. میں کبھی کبھی سڑکوں پہ چلتے پھرتے دیکھوں، صرف گرون لینڈ میں مجھے کوئی بندہ نکاب میں دکھتی ہے عورت. شاید میں نے پچھلے کئی مہینوں میں گنتی کی چار چھ عورتوں کو نکاب میں دیکھا، اور وہ بھی سومالی سسٹرز ہوتی ہیں جو ماشاء اللہ بہت پردے اور حجاب کے ساتھ ہوتی ہیں. اور میں دیکھتی ہوں کہ یہاں چلتے ہوئے کوئی لوگ اتنا فیل نہیں کرتے نکاب کو، لیکن جو ہی آپ گرین لینڈ سے یا سینٹر سے باہر نکلتے ہیں جہاں بالکل بڑے بڑے گھر ہیں یا جہاں دوسرے لوگ ہیں، تو وہاں میں فیل کرتی ہوں کہ جب میں نکاب میں ہوتی ہوں کوئی دوسرا گزرتا ہے تو وہ ضرور مجھے دیکھتا ہے اس رنگ میں کہ ان کو ایک اجنبیت لگتی ہے. اب اگر ایک میں دیکھی تو انہوں نے دیکھا، اب ان کو عجیب لگا، لیکن اگر تھوڑی دیر بعد ایک اور گزرے، تھوڑی دیر اور گزرے، خود ہی رواج بن جائے گا، پھر لوگ دیکھنا چھوڑ دیں گے. تو جب ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، جب ایک سٹینڈ لے لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر کتنوں کو موقع ملتا ہے. اور یقین کریں کسی جگہ سے تو صرف اس لیے بھی گزر جانا چاہیے، وہاں ضرور جانا چاہیے کہ ہمارا چلنا پھرنا وہاں ایک تبلیغ ہے، لوگ ہمیں دیکھیں. خوف کیوں کھاتے ہیں؟ آپ نے کہا آپ نے آپ لوگوں سے بات کریں، کیسی ہیں آپ، بات کریں تاکہ ان کے ذہن میں پردے کا، حجاب کا اگر کوئی خوف ہے تو وہ دور ہو جائے. آپ کی داڑھی ہے، آپ کسی بھی جگہ گئے، ایئرپورٹس پہ ہیں، آپ کہیں پبلک پلیسز پہ، آپ بات کریں، گھلے ملے، ان کو آفر کریں، ڈرنک پیش کریں، ان کو سنیکس دیں، تاکہ ان کے دل سے یہ خوف جائے. اور جب ہم عمل کرنے کی وجہ دب جاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نہیں کر سکتے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ دیکھیں گے، ان کو پتہ چلے گا یہ عمل کر رہے ہیں. تو اصل بات یہ کہ تبدیلی ہمیشہ عمل سے آتی ہے. ہزاروں ٹن واس اور اسپیچز اور درس اور آپ جو بھی اس کو خطبے اور واز کہہ لیں، ان سے ایک اونس عمل بہتر ہوتا ہے. انی عامل، عمل کرو، دیکھنا یہ پلٹ کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ معاملہ ان کے اعمال کی بنیاد پہ کرے گا، ظالم جو ہیں وہ پلٹ کے نہیں آئیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی غلط کام کرے اور ایک اچھا کام کرے اور دونوں کو اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ کر دے، یہ کبھی نہیں ہوا، اللہ کی یہ سنت ہی نہیں. تو اس لیے ہم سب کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اس کے بعد اب آیت نمبر 36 سے لے کر لیسن کے آخر تک ایک ہی ٹاپک چلتا ہے، جس میں عربوں کی کچھ بری رسومات کا چکر ہے، اور یہ وہ عادات ہیں جو بدلے ہوئے رنگ میں آج ہم سب بھی اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں. یہاں تک تلاوت سن لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے.
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.
اب یہاں سے آگے فرمایا، مکہ والوں کا نام تو نہیں لیا لیکن کہا وجعلوا للہ مما زرع من الحرث اور وہ ٹھہراتے ہیں اس میں سے جو پیدا کی ہوئی ہیں کھیتیاں والانعام اور چوپائے مویشی، کیا نصیباً ایک حصہ، یعنی یہ مکہ والے اپنے مالوں میں سے جو ان کا مال عموماً کھیتیوں کی فصل اور چوپائے جانوروں کے پالنے کی صورت میں ہوتا تھا، کرتے کیا تھے، اپنی ان چیزوں کے نصیباً حصے کر دیتے تھے، فصل اگتی تو اس کے حصے بنا دیتے، جانور ہوتے بچے پیدا ہوتے جانوروں کے تو اس کے بعد وہاں ان کے لیے کچھ حصے بناتے. کیا کہتے؟ فقالو، وہ کہتے ہاذا للہ، یہ اللہ کے لیے. امیجن کریں کہ کھیتی کا ایک حصہ لے کے اس کی طرف اشارہ کرتے، کہتے ہاذا للہ، یہ حصہ اللہ کا ہے، یا یہ بکریاں تھوڑی سی جو ہیں یہ اللہ کی ہیں. بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق، یعنی اللہ نے تو کوئی زکات کی ایک نصاب رکھا تھا یا صدقے کا رکھا تھا یا سال کے بعد رکھا تھا، انہوں نے اپنے من مانے طریقوں سے اس قسم کے کام کیے کہ بس کہہ دیا یہ حصہ ہماری زندگی کا اللہ کے لیے، اور اس کے بعد وہ ہاذا لی شرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے. اب اس کو کھیتی کی صورت میں دیکھ لیں تو زمین کا ایک دوسرا ٹکڑا کہتے ہیں، اس کی جو فصل اگے گی یہ ہمارے بزرگوں کو اور شریکوں کو جائے گی. پھر یہاں نوٹ کیجئے کہ لفظ شرکا انا ہے، اللہ کے شریک نہیں بلکہ ہمارے شریک. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے جان کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. اچھا اب ہوا کیا، فصل کے دو تین حصے ہو گئے، ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنے بتوں کا اور ایک اپنا رکھتے. پھر کبھی کیا ہوتا کہ اللہ والے حصے میں فصل نہ اگتی، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا، فما کان لی شرکائہم، پس جو ہوتا ان کے شریکوں کے لیے، اپنے خداؤں اور اپنے بتوں کے لیے، فلا یصل الی اللہ، تو نہ وہ پہنچتا اللہ کو، یعنی اللہ تعالی کے حصے کی فصل نہیں اگی، بت کے حصے کی فصل اگ گئی. تو وہ بتوں کی جو فصل تھا اس کو اللہ کے نام پہ نہیں خرچ کرتے تھے. لیکن اب دوسری آپشن دیکھیے، وما کان للہ، اور جو ہوتا اللہ کا، جو حصہ اللہ کا تھا، اب اس کے اندر خوب اچھی فصل آئی اگلے سال، لیکن بت کے حصے میں نہیں آئی، جو اس کی زمین نام پہ لگی ہوئی تھی، اس کے ڈیووٹ کی تھی، اس میں نہ ملی، تو فہو یصل الی شرکائہم، تو فوراً اللہ کے اس حصے کی فصل کو جا کے بتوں کے نام پہ بھینٹ چڑھاتے. بات واضح، یعنی اللہ کے حصے کی فصل تو دے دیتے بتوں کو، نہیں نہیں یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ان کی مار پڑ جائے گی، ان کو خوش کرنا ہے، دس اینڈ دیٹ. لیکن کبھی یہ معاملہ اللہ والے حصے میں ہوتا تو بتوں کی ناراض کی مول نہیں لے سکتے تھے. کاسا اما یحکمون، کتنا برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. یعنی انہوں نے خود ہی اپنی بات میں یہ باتیں کر لی، خود سے خود ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ چیز ایسے لگتا ہے کہ آج ہماری فطرت کو پکارا جا رہا ہے ادھر، اور ہم سب کو شعور دلایا جا رہا ہے کہ کیا تمہاری اپنی زندگی میں تو یہ معاملہ نہیں. تم مشرکین مکہ کا نام لے کر ایسی باتیں پڑھتے ہو کہ ان کو اللہ کی ناراضگی مول لینا آسان لگتا تھا، بتوں کی نہیں لے سکتے تھے. اور اس کی ایک وجہ بھی تھی کہ اللہ ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا غیب کے پردوں میں، اور بت تو ان کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، گھور رہے ہوتے تھے، ان کی آنکھوں سے شعلے بھی نکل رہے ہوتے تھے، تو یہ کہتے تھے ان کو کیسے ناراض کریں. اب اگر چوہے گلہ کھا گئے، گھن کھا گئے، کچھ ہوا، تو وہ کہنے کے نہیں 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 ان کو ناراض نہیں کرتے، اور اللہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو اپنا ہے، اس کو تو معاف کرا لیں گے، اور اس طرح کا ظلم کرتے. کیا آج ہمارے ہاں بھی ایسا ہے؟ ہماری جب اکانومی ڈوبتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے جو خرچے کم ہوتے ہیں وہ کون سے کم ہوتے ہیں؟ ہماری جب جاب جاتی ہے یا ہمارا بزنس نفع میں نہیں ہوتا تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں مشکل لگتی ہے وہ کون سی لگتی ہے؟ کیا دنیا چھٹتی ہے؟ دعوتیں چھٹتی ہیں، کپڑے چھٹتے ہیں، بچوں کے سکولوں کی فیسیں چھٹتی ہیں. ہم ذرا اپنی زندگی پہ غور کریں تو کوئی معاملہ زیادہ فرق نہیں ہے. ہماری زندگی میں بھی اس وقت حصے ہی بنے ہوئے ہیں، ہم نے پورا تو اپنا اللہ کو بھی دیا ہی نہیں. جب اللہ نے ہمیں پورا پورا لے لینا ہے موت کی صورت میں، اس سے پہلے ہم خود بھی اپنے آپ کو پورا اللہ کا دے دیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی عادت کیا ہے کہ اللہ کو دینا سب سے محال لگتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ ماں باپ بچوں کو خوب دیتے ہیں، آپ آزما کے دیکھ لیں، بلکہ بعض ماں باپ کا تو پورے کا پورا بچوں پہ لگ جاتا ہے، ادھر ڈے پہ تو کچھ دے دیں گے. اور آپ کسی ینگ بچی سے کہیں اپنی ذرا پوری پے لا کے میرے ہاتھ میں رکھو اور میں کہوں گی جدھر خرچ کرو، تو کہیں گے کیا مطلب ہے، ہم کماتے کیوں ہیں؟ یہ فطرت ہے. یہی چیز اللہ کے معاملے میں آتی ہے، سب سے دل گھٹتا ہے تو اللہ کے راستے میں گھٹتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ بعض دفعہ ہم اپنے نام پہ جو خرچ کرتے ہیں، اور جو چیز میں نے دیکھی اپنے مسلمانوں کے کلچر میں، وہ کھانا پینا ہے، پہن اوڑھنا تو پاکستان میں دیکھتی ہوں، اور امریکہ میں بھی یہ چیز میں نے کثرت سے دیکھی، یہاں بھی، کہ کھلے دل خرچ ہم کرتے ہیں تو کھانے پہ کرتے ہیں، وہ کھلاتے بھی دوسروں کو ہے، عادت ہے، ہاتھ نہیں رکتا ہمارا، دو کی جگہ چار کا پکا لیا، چھ کا پکا لیا، دعوت چار کی تھی 20 کا پکا لیا، اب اس کو بانٹ رہے ہیں خوشی سے، کوئی برا مانتا نہیں. لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو ہم جمع تفریق آتے ہیں، یہ ہے کہ نہیں، یہاں ہم آئے تھے کہ نہیں، یہاں گئے تھے کہ نہیں، اور کبھی نہیں سوچتے کہ جو کھانا پیٹ میں جاتا ہے وہ کتنی بھوک مٹاتا ہے، اور جو کھانا روح میں جاتا ہے وہ کتنی بھوک مٹاتا ہے. اور جس طرح کھانا بغیر پیسوں کے نہیں پکتا، اس طرح روح کا انتظام بھی بغیر پیسوں کے نہیں ہوتا، لیکن حصے بانٹے ہوتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے، ہم اپنا ایک چھوٹا سا انالیسس کر سکتے ہیں اس آیت کی روشنی میں، کہ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے کتنی بار دنیا یاد آتی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے کلاس میں بیٹھے ہوئے کتنی دفعہ دنیا یاد آتی ہے، اور جب بازار میں ہوتے ہیں تو کتنی دفعہ نماز کا خیال آتا ہے، کتنی نمازیں ہماری ضائع ہوتی، کہتے ہیں ارے عصر کی نماز ہی چلی گئی. جتنے جوڑے کپڑے آپ شاپنگ کی صورت میں پہن کے لے کے آتے ہیں پاکستان سے، اس میں کتنی ظہر اور عصر کی نمازیں فوت ہوئی ہوتی ہیں. یہ ہر ایک انسان کی سوچ ہے کہ جتنا زیادہ معاملہ ہوتا ہے اس کو دیکھیں. ذرا گھر میں کوئی دعوت آ جائے، سب سے زیادہ زد کس پہ پڑتی ہے؟ ہماری نمازوں پہ پڑتی ہے. بڑی مشکل ہے فرض پڑھ لو سنتوں کو بعد میں کر دیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے. میں کسی کی باتیں سن رہی تھی, لوگ بے خیالی میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے اس میں سے کئی چیزیں سوچنے کو مل جاتی ہیں. افطاریوں کی بات کوئی کر رہا تھا نا آپس میں کہ بھائی افطاری نمازیں جاتی ہیں, یعنی وہ خود افطاریاں کر کرا کے بھی لیکن بعد میں اس پہ ریگریٹ فیل کر رہے تھے کہ جی دیکھو میں نے تو نماز ہی نہیں پڑھی, اور جس دن افطاری ہوتی ہے اس دن تو پتا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ جب ایسی جگہ سے بندہ قرآن سن کے چلا جائے, بعض کوئی قرآن سنتے اٹھ کے چلے گی. میں نے بعد میں چیز پوچھا کہ یہ کیوں چلی گئی, تو کہنے لگی وہ اسمس افطاری بنانی تھی. ہم سوچے بھی کم ہے, اب سوچیے ہم افطاری کسی کی کیوں کرا رہے ہیں, کس بات ملے یہ مقصد ہے. اور اب قرآن کا اپنا فرض چھوڑ کے چلے جائے, میں یہاں سٹ کے چلی ہوں کہ آپ میرے گھر میں افطاری ہے تو میں جا رہی ہوں, آپ خود ہی پڑھ لیجیے گا, مجھے بھوکا زیادہ اجر ہوگا کہ کیا ہوگا. تو ہر بندہ سوچے کہ میں اپنے آپ کو کہاں لا رہا ہوں. اللہ نے ہمارے احساس کو بتایا دین کا تمہاری نظروں میں کیا مقام ہے اور دنیا کا کیا ہے. تمہیں ذرا ڈھیلا کر کے دنیا ہی کی طرف کر دیتے تو اس کو خوب خوشی سے کرتے ہیں. فٹنگ سان میں سن رہے ہیں تو میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں کہ بڑے جوش و خروش میں کام کر رہے ہیں, ہر چیز دیکھ رہے ہوں گے آپ ادھر بھی ادھر بھی. میں سوچ رہی ہوں کہ ہمارے لیے کھانے کی بڑی اہمیت ہے نا, تو ہم کسی کو بھوکا نہیں دیکھ پائے, ہمیں ترس آ رہا ہو رہے ہیں. تو جب فلڈ نہیں آیا تھا تو انہیں علاقوں میں کتنی حالت, کتنے گئے وہاں لاکن لے کر, کتنے گئے وہاں قرآن سیریز لے کر, کیسٹس لے کر, کوئی تعلیم دینے کے لیے. ہمیں لوگ کی روح کی بھوک نہیں دکھتی. اور آپ اسما کے دیکھیں لوگوں کا بھائی ہے, اپنے آپ کو پرکھا کریں چیزوں سے. میری نظر میں اگر کھانا ہے میں نا تو حقیقت میں کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکوں گی. میں کہیں بھی سکتا کروں گی نا میں سب سے پہلے کھانے کی چیزیں لوگوں کو دوں گی. اور اگر میری زندگی میں دین کی اس قرآن کی اسلام کی محبت ہے تو کوئی بھوکا کا تو میں کہوں گی کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے روزہ ہی رکھ لیا, کوئی نہیں کوئی نہیں مرتا, ایک 8 دن 18 دن 20 بھی کوئی بھوکا نہیں مرتا. لیکن اس کی ضرورت ہے اس کو عام کریں. یہ صرف انسان اپنے آپ کو رکھا, ہماری زندگیوں میں دین کا کیا مقام ہے اور آخرت کا کیا مقام ہے. ہم ہزاروں خرچ کرتے ہیں, ایک جوڑا عقد بنتا ہے اس کے اوپر 10,000 روپیہ لگ جاتا ہے, 20,000 لگ جاتا ہے, لیکن جب ہم اس کو کسی دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں تو ہماری چیخ نکل جاتی ہے. بعض دفعہ ہم کسی چیز کو اس طرح سمجھنے ہی نہیں چاہتے جس طرح کہ اس کو سمجھنا چاہیے, وجہ کیا کہ وہ ہمارے اہم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرکین کی یہی بات کر کے اب ایک اور ظلم جو کرتے تھے, جو انتہائی بڑا ظلم تھا, کل بھی کرتے ہیں آج بھی ہوتا ہے, کیا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ. اور اسی طرح ہم نے مزین کر دیا بہت سارے مشرکوں کے لیے اپنی ہی اولاد کا قتل کرنا. اللہ اکبر. مشرکین کو یہ بات بڑی خوبصورت لگتی تھی کہ اپنی اولادوں کو قتل کر دیں. اللہ اکبر, یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی ماں تو یہ بات سوچ بھی نہیں سکتی کہ کوئی بچے کو قتل کرے اور پھر اس کو اچھا بھی سمجھے. چلے کوئی مار سکتا ہے, کوئی قتل کر سکتا ہے, لیکن اس کے بعد ڈپریشن میں چلا جائے گا. یہ خوبصورت کر دیا عمل ان کے شریکوں نے ان کے لیے. کیوں؟ لِيُرْدُوهُمْ, تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں. وَلِيَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ, اور تاکہ ملا گھلا دیں ان کے دین کو ان پر. اصل دین کے اندر نقل دین مل جائے اور دین کے نام پہ اولادوں کو قتل کریں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ, اگر اللہ چاہتا تو ایسا کر نہ سکتے. یہ اللہ کی مشیت رضا نہیں ہے, اللہ نے نہیں کہا ایسا کرو, لیکن کرتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی طاقت, اس کی انرجی, اس کے کھائے ہوئے رزق کے بعد ہی ایسے غلط کام کرتے ہیں. کرو کیا؟ فذرہم, چھوڑ دو ان کو. وما یفترون, اور جو یہ جھوٹ باندھتے ہیں. مشرکین مکہ میں دو تین قسمیں تھیں جس کی وجہ سے یہ اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے. ہم آگے جا کے پڑھیں گے افلاس کے ناپتے سے کرتے تھے سورت بنی اسرائیل میں, اس کو میں یہاں نہیں مینشن کرتی, لیکن وہ ایک قتل کی صورت موجود تھی. لیکن اس آیت کے تناظر میں جو ان کا تھا, ایک تو یہ تھا کہ بتوں کے نام پر اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے. اس کے بارے میں ان کے اندر مختلف قسم کی رسومات جاری تھی. مثلا ایک جگہ تھی جہاں ایک بہت بڑا بت, یعنی آپ سوچیں کہ جیسے ایک ٹال بلڈنگ آپ کے ذہن میں کوئی آ سکتی ہے, اور بہت لمبا سا بت انہوں نے بنایا تھا, بال اس کا نام تھا. آپ امیجن کریں کہ ایک بہت جن ٹائپ کا ایک بڑی سی چیز ہے, اور یوں اس کے ہاتھ کھلے ہوتے تھے, یعنی یہ میرے ہاتھوں کو آپ دیکھیں جیسے دعا کرتے ہیں نا یوں, تو ہاتھ کھلے ہوتے تھے, اور بالکل اس کے قدموں میں نیچے آگ جلا دیتے تھے, تنور جیسے ہوتا ہے. تو ان کی رسم کیا تھی کہ اپنے ایک بچے کو لا کے اس بال بت کی بھینٹ چڑھاتے, آ کے اس کے ہاتھوں میں رکھتے. اب ہاتھ کھلے تھے تو بچہ وہاں سے جا کے نیچے آگ میں جل جاتا, اور اس کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے. بعض اپنے پہلوٹھی کے بچے, پہلا بچہ آپ دیکھیں کتنا پیارا ہوتا ہے ماں باپ کو, سارے گھر والوں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے, اور اس کو لا کے بت کے نام پہ بھینٹ کرتے, کہتے اس کے بعد اب اگلے بچے جو ہمارے بچیں گے. بعض دیویوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے, بعض کہتے فلاں دیوی تم پر ناراض ہے, وہ خون مانگ رہی ہے. آج بھی ہندوازم میں یہ چیزیں موجود ہیں, اور آج مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جس کے بچے نہیں بچتے, یعنی کسی سے میں نے خود یہ بات سنی کہ ایک عورت پیدا ہوتی اس کے بچے مر جاتے تھے, تو اس کو کسی نے کہا کہ اب تم ایسا کرو کہ اپنا جو بھی ایک بچہ پیدا ہوگا تو اس کو جا کے کسی بت کے نام پہ چھوڑ دو اور بس دے دو ان کو, تمہارا نہیں رہا وہ, پھر وہ تم درگاہ پہ چھوڑ دو گی, مجاور بنا دو گی, تو اس سے اگلے جو بچے ہوں گے وہ صحیح ہوں گے, مر تو اس نے بھی جانا ہی ہے. اللہ کو بزامہم, جب دین کے اندر زوم آ جاتا ہے نا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دین کے حال حلیے بدل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی اولادیں جو تم نے چڑھا دی تمہیں کیا ملیں گی. کیا آج بھی شریک ہیں؟ چلیں یہ تو کل کی بات تھی نا, قتل اولاد اور شریک ان کو خوبصورت کرتے تھے, کیا آج مسلمانوں میں اور آج کے دور میں بھی اس کی کچھ صورتیں؟ بے شمار صورتیں ملیں گی. وہی باتیں دیکھ لیجیے جو آگے آئیں گی انشاءاللہ, کہ اولادوں کی دینی تربیت نہ کرنا, ان کی روح کی غذا تو نہ پوری کرنا اور ان موٹا کر دینا کھلا کھلا کے, غلط ملت ہوگی, اولادیں چلی گی اسلام کے ہاتھوں سے. پھر آج بھی لوگ قبروں پہ درگاہوں پہ جا کے اس قسم کے دھاگے باندھتے ہوئے دیکھے گئے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ ضائع کر رہے ہیں اپنے عملوں کو, کچھ بھی ان کے پاس نہیں رہے گا. اور ایک اور صورت کیا تھی, وقالو, اور وہ کہتے ہیں, یہ لفظ قالو پہ بھی غور کیجئے گا, یہاں آپ کو ایک بہت خوبصورت کرائیٹیرین مل رہا ہے اپنے لیے. قرآن پاک میں جہاں بھی شریعت دی گئی اللہ کے نبی کے ذریعے ہمیں ملی نا, تو کیا کہا جاتا ہے؟ قل, پڑھے نا آپ نے آخری کل ہی دیکھ لیں, قل اعوذ برب الناس, قل قل قل, اے نبی آپ کہیے, یہ ہے اصل سورس. وما ینطق عن الہوا, یہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا, وہی بولتا ہے اور تبھی بولتا ہے جب اور جو اس کو کہا جاتا ہے. اس کے برعکس جہاں بھی آپ قرآن پاک میں مشرکین مکہ کی باتیں دیکھیں, اور آج اس کا تقابل کر لیں مسلمانوں کے اندر ان لوگوں سے جنہوں نے باپ دادا کے نام پہ کچھ دین بنائے, تو کیا ہوتا ہے؟ وقالو, وہ کہتے ہیں یہ ہیں کون, ان کو پہچانیے. سنت اور بدعت میں یہ قل اور قالو کا فرق ہے. آپ تفہیم السنہ سیریز میں پڑھ رہے ہیں نا, قال قال رسول اللہ, کبھی آپ نے کوئی ایک حدیث سے پہلے یہ پڑھا کہ لوگ کہتے ہیں؟ کبھی آپ یہاں سے انشاءاللہ یہ نہیں سنیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی تیسرے کی بات آپ کو پڑھائی جائے. یہی ہے آج کے دور کا مسئلہ. کسی سے کوئی بات پوچھے نماز پڑھتے ہوئے, کوئی کام کر رہے ہو, کہیں گے ہاں لوگ کہتے ہیں. اتنی بھی آتی نا وہ اس قالو, آپ سے کہے اپنے لیے معیار بنا لیں کہ میں نے چیک کرنا ہے کس نے کہا. اللہ نے کہا ہے تو توحید ہے, لوگوں نے کہا ہے تو شرک ہے, رسول نے کہا ہے تو سنت ہے, حدیث ہے, اور لوگوں نے بنا لیا تو وہ بدعت ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے زوم ہے, جو یہ سوچتے ہیں وہی باتیں دین بنا کے پیش کرتے ہیں. بزامہم, اور اب دیکھیے کہ جب لوگوں کے اقوال پر گناہ اور ثواب کا انحصار ہونے لگے تو بتائیے کہ کیا وہ دین پھر دین رہتا ہے؟ اسی لیے دین میں بدعت کو انتہائی ناپسند کیا گیا, سختی سے روکا گیا. جب لوگ نیکیوں کے خزانچی بن جاتے ہیں نا اور اپنی مرضی سے نیکیاں بانٹتے ہیں, یہ وظیفہ پڑھ لو اتنا ثواب, اس آیت کو اتنی دفعہ پڑھ لو تو اتنا ثواب, تو سمجھ لیجئے کہ اس سے پھر دین بدل جاتا ہے. آپ سوچیں کہ خرچ کیا ہوا. ایک عموماً جملہ بولا جاتا ہے جب کسی کو آپ روکتے ہیں کسی ایسے کام کرنے سے کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں, تو کہتے ہیں کیا حرج ہے. تو آپ بتائیے کہ اس میں کیا حرج تھا جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے کہ یہ باتیں کرتے ہیں کیا؟ قالو ہاذی انامن, یہ ہے جو جانور, انام مونس ہے, اس لیے حاضہ کی وجہ حاضی ہی آ گیا, یعنی چوپائی مویشی جو ان کی جانوروں کے بچے ہوتے تھے. وہ ہرسن, اور کھیتی, ہجرن, ممنوع ہے, کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یہ جو جانور ہے ہمارے بہت سارے جانوروں کے گلے میں سے ایک جانور, اور اس کھیتی میں سے بس اتنے حصے, یہ 4x4 کے ایریے میں جتنی فصل ہے نا یہ ہجرن ہے. خود ہی نہ کوئی دلیل, نہ کوئی بات, نہ وہ کنز ہے, نہ وہ زکات کا مال ہے کہ تم نہیں کھا سکتے, بس کہتے تھے یہ نہیں کھا سکتے ہم, خود ہی سائن کر دیتے تھے اپنی چیزوں میں. ہجر, حجر سے, عقل کو بھی ہجر کہتے ہیں کیونکہ یہ انسان کو بہت سارے کاموں کے کرنے سے روک دیتی ہے. پتھر کو بھی ہجر کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی آڑ بن جاتا ہے. خود بخود کچھ چیزوں کو حلال کرتے, کچھ کو حرام کرتے. کیا ہوتا ہے؟ لا یطعموہا, نہ کھائے اس کو کوئی, کوئی نہیں کھا سکتا اس کو, خبردار. الا من نشاء, مگر وہی کھائے گا جس کو ہم اجازت دیں گے, جس کے لیے ہم پسند کریں گے. بزامہم, اپنے خیال کے مطابق, یعنی حلال اور حرام کے انہوں نے خود بخود معیار بنا دیے, جس کو ہم کہیں گے کھا لو, جس کو کہہ لے نہیں کھا لو. چلیے آگے دیکھیں. وہ انامن, اور کچھ جانوروں کے ساتھ کیا ظلم کرتے؟ حرمت ظہورها والانام, حرام کر دی جاتی ان کی پیٹھیں. ایسی راہ چلتے اپنی اونٹوں میں کہتے ہی اونٹ پہ نہ بیٹھنا, اس پہ بیٹھو گے تو اس کی بےزتی ہوگی, یہ بہت پہنچا ہوا ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں, ہام 10 بچے جس اونٹ سے پیدا ہو جاتے تھے اس کو ہام کہتے تھے, کہتے یہ بزرگ ہو چکے ہیں, یہ بڑے ہو گئے, اب ان کی بڑی بےزتی ہوگی, آپ ان کے اوپر بیٹھیں گے. لہٰذا حرمت ظہور ہوا, اور وہی بیوقوفی کی بات کہ جانور پہ بیٹھنا نہیں تو اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لو, باتیں تو لوگ پھر بھی کریں گے نا. ہاں کہتے نہیں اس پہ نہیں بیٹھو, یہ بہت بزرگ ہے, اب اس پہ بیٹھیں گے تو ظلم ہوگا. وہ انعام اور چوپائی, لا یذکرون اسم اللہ علیہا, نہ نام لیتے اللہ کا ان کے اوپر, جب ذبح کرتے تو نام نہ لیتے. اس میں بھی کچھ باتیں بنائی ہوئی تھی انہوں نے خود ساختہ قسم کی, اس پہ نام اس لیے نہیں لیتے یہ ابھی پاک نہیں ہے, یہ ابھی بچہ پیدا کر چکی ہے تو یہ ناپاک ہے, ابھی یہ نفاس میں اور یہ چھلے میں ہے, اس پہ نام نہ لو. اللہ کرے افترا نہ لئی ہی, جھوٹ باندھتے ہیں اس کے اوپر, خود ساختہ دین, مین میڈ دین, آخرت کا نہیں, آسمانوں سے نہیں آیا دین. جو دین زمین پہ بنتے ہیں نا ان کا یہی حال ہے. ہمارا دین وہ ہے جو آسمان سے ہے, ہم کہہ سکتے ہیں ہماری شریعت کون سی ہے کہ میڈ آن ہیون اسکائز. جو دنیا میں بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں ان کا یہی حال ہے. اب آپ سوچیں اس ملک کا قانون ہے یہ کہاں بنا, کیبنٹس میں بنتا ہے نا, وزیر مشیر بیٹھتے ہیں قانون بنتے ہیں, اور ہم سارے بیٹھ جائیں وہاں گرون لینڈ کے پارک میں اور وہاں بیٹھ کے قانون بنائیں اور اس کی کاپیاں چھاپ کے سارے شہر میں بانٹیں, ہمارا کہیں جام ہوگا؟ بتا دیجئے کس جیل کے اندر جانا پسند کریں گے, رکھیں گے ہم اس ملک میں؟ اسی لیے اللہ کریں سیجزیہم بما کانوا یفترون, ہم پھر ضرور سزا دیں گے ان کو جو یہ عمل کرتے ہیں. سمپل سی بات ہے, لوگ کہتے کیا حرج ہے, کیوں برا کہتے ہو, کیسی بات ہے, ویسی بات ہے. اللہ کے بندو یہ بری بات ہے, حرج یہ ہے کہ تم نے اللہ کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا, تم خود رسول بن رہے ہو, تم شریعت ساز بن رہے ہو. کچھ اور آگے باتیں دیکھیں پھر اس کو آج کے حالات میں جوڑیں گے. ایک اور ان کی بدعت, وقالو, اب کہہ سکتے ہیں یہ جتنی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ مشرکین مکہ کی بدعت ہے. وقالو, اور وہ کہتے ہیں, کون جو یہ کام کرتے ہیں, ما فی بطونی ہاذہ الانام, جو کچھ پیٹوں میں ہیں ان چوپایوں کے, یعنی کوئی بکری اگر پریگنٹ ہوتی, سوچ لیجئے کوئی گائے کوئی اونٹنی پریگنٹ ہوتی, تو کہتے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا بالکل خالص ہے, یعنی اسائنڈ ہے, ذکور ذکر کی جمع, مذکر مؤنث ہم بولتے ہیں وہی لفظ ہے. کہتے تھے اس کے اندر جو پیٹ میں جو بچہ ہے نا صحیح سلامت, بس یہ ہمارے مرد تو کھا سکتے ہیں, اور وہ محرم علی ازواجنا, اور ہماری بیویاں نہیں کھا سکتی اگر بچہ زندہ. تو دیکھیے اب کہاں جینڈر ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, ادھر عورت اور مرد کا فرق ہے, لیکن وَإِن يَكُم مَيْتَتًا, اگر یہ بچہ مردہ پیدا ہو جائے, یعنی بچہ پیدا ہو تو مردہ ہے, تو فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ, پھر عورتوں تم بھی کھا لو. کتنی بےزتی کرے عورتوں کی, کوئی اس پہ الزام نہیں دیتا. آج اسلام پہ تو اتنی باتیں کرتے ہیں, ہائے عورت کو ظلم کیا, عورت پہ اتنی تکلیفیں, عورت حقیر ہے, عورت وہ ہے, یہاں دیکھیے عورت کا کیا حال ہے. اسلام نے جتنی عورت کو شان اور عزت دی ہے, آپ دیکھیں کہ مشرکوں کے کلچر میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوتی. کہتے مردہ بچہ پیدا ہو جائے تو عورتیں کھا لیں, اور اگر زندہ بچہ پیدا ہو گیا تو مرد کھائیں گے. آپ کو ہی کوئی کہہ دے آپ کا میاں سب بازار سے گوشت لائیں, کہیں کہ یہ اعلیٰ گوشت ہے, یہ فریش مکرا تھا, یہ میرے لیے پکا کے رکھو, اور یہ وہاں باہر سڑ رہا تھا, اس نے کہا کہ فری لینا لے جاؤ, لے آؤ یہ پکا کے تم کھاؤ. کتنی عورتیں جو پکائیں گی اور کھائیں گی, عقل کام نہیں کرتی نا, تو لوگ ایسے ہی کام کرتے ہیں. اللہ اکبر, سیجزیہم, ان قریب ان کو سزا دے گا. وصفہم, ان کے بیان کرنے کی, یہ وصف بیان کرتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی, اپنے ہاتھ میں شریعت کو لیتے ہیں. انہو حکیم علیم, وہ تو حکمت اور علم والا ہے, اس نے تو حکمتوں سے حلال اور حرام لوگوں کو دیا, اس کو علم ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, کیسے کام کرتے ہو کیسے نہیں کرتے. لیکن لوگ ایسی باتیں کر کر کے اپنے آپ کو جرم کا شکار کرتے ہیں. انجام کے, قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم, بے شک خسارے میں آگے ڈوب گئے, بینک کرپٹ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو نادانیوں میں قتل کر دیا. آج بھی مسلمان جب علم سے دور ہو, بھی بتوں کے نام پہ, بت تو نہیں, آج بھی قبروں پہ جا کے چھوڑ آتے ہیں. وحرموا ما رزقهم الله, اور حرام کر لیا انہوں نے اس کو جو اللہ نے ان کو دیا. کیسے؟ افتران علی اللہ, جھوٹ گھڑتے ہوئے اللہ پر, یعنی خود سے حلال اور حرام کے ضابطے بنا کر اللہ پہ جھوٹ گھڑتے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ باتیں کر دیتے. قد ضلوا, یہ ہے ان کا انجام, بھٹک گئے بہک گئے. وما کانوا مہتدین, ضرورت نہیں تھی اس لفظ کی, وما کانوا مہتدین کی, کیونکہ جو ضلالت پہ آتا ہے اس کا ڈیفینیٹ وجہ یہ ہے کہ وہ ہدایت پہ نہیں رہا، لیکن ایمفیسائز کیا گیا، اس کی شدت کو محسوس کرایا گیا کہ دیکھو یہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گئے اور اب یہ کبھی بھی ہدایت پہ نہیں آئیں گے، یہ نہیں آئیں گے ہدایت پہ، ان کو ان کی چیزوں کو چھوڑ دو. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے ان چیزوں کو مشرکین مکہ کے ساتھ تو دیکھ لیا، کیا آج ہم مسلمانوں میں بھی کچھ اس طرح کی بدعت ہے؟ یہ عورت کھائے، یہ مرد نہیں کھائے، یہ وہ نہ کھائے، یہ نہ کھائے. کیا آج ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے کہ 10 بیبیوں کی کہانی پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد شیرینی بانٹتے ہیں، اور اس شیرینی کے بارے میں کہہ کہ صرف عورتیں کھائیں گی، مرد نہیں کھا سکتے. انہوں نے تو عورتوں کو محروم کیا، یہاں انہوں نے ساری مٹھائی عورتوں میں رکھی، اور جتنی جلیبیاں عورتوں کے نصیب میں ہیں شاید ہی مردوں کے نصیب میں ہو. کوئی افطاری، کوئی، اب تو قیام اللیل میں بھی جلیبیاں آ جاتی ہیں. میں کہتی ہوں یہ کرتے کیا ہم لوگ؟ مسجدوں میں ختم کے ڈبوں میں جلیبیاں، ہاں، اور عورتوں کے اوپر تو یہ سب ہے. ہاں، اب دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو کنڈے پکاتے ہیں جو لوگ، اس میں کیا کہتے ہیں یہ فلاں نہ کھائے، یہ پیریڈز والی نہ کھائے، یہ نفاس والی نہ کھائے. کیا آج ہماری شریعت میں نہیں ہو گیا؟ ہر دور میں آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ پہلے اس کی ریسرچ کریں، کہاں سے یہ مسئلے اگتے ہیں، کون سی ایسی فرٹائل لینڈ ہے کہ جہاں سے شریعت بن بن کے آ رہی ہے. اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا. کوئی خود کو سامنے لا کے دین کا نام دے دے درست نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض ہم نے خاندانوں میں ایسی رسمیں ڈالی ہوئی ہیں، مثلا کہ دلہا کو مہندی لگ رہی ہے، اپٹن لگ رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو لڈو کھلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سہاگنیں کھلائیں گی، دیوانی کھلائیں گی. پہلے یہ بتائیں کہ یہ لڈو کھلانے کی رسم کہاں سے آ گئی؟ غیر محرم کے منہ میں لڈو ٹھونس رہے ہیں اور چار چار لڈو کٹھے ڈال رہے ہیں، اور بعض دفعہ ان کی بچاؤ میں، دفاع میں ان کی انگلیاں چٹک جاتی ہیں. یہ کہاں سے آ گئے؟ کیا یہ سوچ نہیں ہے ہمارے اندر کہ یہ نہیں کھائے، کسی کو زچہ نہ کھلائے، کسی کو بچہ نہ کھلائے، کہیں کچھ کہیں کچھ، اور بعد میں کہتے ہیں حرج کے، حرج دے کہ اللہ ان کو پکڑے گا. بہت ساری چیزیں ہم مردوں کے اوپر کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب قوموں کا مزاج بگڑتا ہے نا، تو وہ مشرکوں سے ان کی رسومات لیتے ہیں نا، تو ساتھ ہی ساتھ ان کے عقیدے بھی لے لیتے ہیں. پیچھے ہم بات کر چکے ہیں، کسی کے گھر کا پودا آپ اپنے آنگن میں لگائیں گے نا تو کچھ مٹی بھی ساتھ آ جائے گی. ہمارے ساتھ بھی آ جائے گا. ہر مشرق مذہب کی کچھ نہ کچھ رسم لے لی، جہاں گئے ان کا رسم کے نام پہ لے کے آگے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ آج دین پہ تو پردے پڑے ہوئے ہیں. 1400 سال پہلے جو قرآن اترا آج وہ تو بند ہے، وہ تو لوگوں کو بتایا نہیں، ہم نے سکھایا نہیں، پڑھایا نہیں، اس کے ختم کر کر کے خود بھی خوش ہوتے ہیں اور اس کے پیغام کو آج ختم ہی کر کے رکھ دیا. جہاں کھانے پینے کی بات ہوگی وہ لوگوں کو سمجھانی سب سے مشکل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کیسے ہیں آپ لوگ سوری تھوڑا سا مائک میں کچھ وہ سیٹنگز کا مسئلہ تھا الحمدللہ اللہ کا احسان ہے ایک بار پھر اللہ کی اس کتاب کے لیے جڑے ہیں کیا سیکھا آج کے سبق سے جی میں بھی خیریت سے اللہ کا شکر آپ دیکھیں اتنی دفعہ کی یہ باتیں سنی ہوئی ہیں لیکن جب بھی سنیں ایسے لگتا ہے کہ اس کا ایک نیا مزہ ہے اور قرآن پاک کی یہی خوبی ہے کہ یہ ایور گرین ہے کبھی بھی اس کے پتے نہیں جھڑتے اور اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہوتی الحمدللہ تو کیسا جا رہا ہے آپ کا کورس تھک تو نہیں گئے کچھ شوق کم ہو گیا ہے بور ہونے لگے سٹریسڈ آؤٹ ہو گئے ہاں الحمدللہ یہ شوق تو دن بدن بڑھتا ہے جی اللہ کا شکر ہے بالکل اللہ کے لیے کام کرنا ہے اور ماشاء اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کے آٹھواں پارہ شروع ہو گیا نا سورۃ الانعام آپ کر رہے ہیں تو اس تک پہنچنے میں تو بہت ساری تہیں دماغ پہ لگتی ہیں نا پہلی تہ تو سب سے مضبوط سورۃ فاتحہ کی پھر سورۃ بقرہ اس میں تو بہت کچھ ملتا ہے پھر سورۃ آل عمران سورۃ نساء مائدہ اور اس طرح سے آگے بڑھتے بڑھتے آپ ذہنی طور پہ پختہ ہوتے جا رہے ہیں بس یہی دعا کریں کہ یہ سیکھنا اور یہ پڑھنا علم اور عمل کا پڑھنا ہو جائے اور جتنا زیادہ اس میں سے اللہ کی معرفت اور اس محبت کو لے لے وہی آپ کا ایسٹ ہے اگر کوئی آپ سے چند لفظوں میں یہ بات پوچھ لے نا یہ بتاؤ قرآن پڑھنے سے ملتا کیا ہے ہر بندہ اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ بولے گا میں آپ کو اس کا صرف دو لفظوں میں جواب دینا چاہوں تو کہوں گی کہ عظمت الہی اللہ کی بڑائی کا دل پر ایسا احساس طاری ہوتا ہے کہ ایک انسان پھر جھک جاتا ہے سامنے کھڑا ہو ہی نہیں پاتا ایسا بندہ پھر اپنے آپ کو اللہ کے آگے اور چھوٹا محسوس کرتا ہے اب دیکھیے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں ہمارے اوپر ایک خلا ہے نا تقریباً 100 بلین کہکشائیں ہیں جس کو آپ گلیکسیز کہتے ہیں اور ہر گلیکسی کے اندر 100 ملین سے زائد سٹارز ہیں اسی عظیم کائنات کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہمارا نظام شمسی ہے جس کو سولر سسٹم کہتے ہیں اور اس سولر سسٹم میں ایک بہت چھوٹا سا ستارہ جس کو میں اور آپ زمین کہتے ہیں اور اس زمین کے اندر اتنی بڑی دنیا میں اتنے ملک دھوپ چھاؤں پہاڑ دریا سمندر اور اس میں ایک آپ کا چھوٹا سا ملک اور اس کا ایک چھوٹا سا شہر اور اس کا ایک محلہ اور اس میں کسی گھر میں ایک چھوٹی سی ہستی رہتی ہے جس کو میں کہتے ہیں اللہ کی عظمت کے آگے اپنا آپ کتنا چھوٹا لگتا ہے اور سارے سیارے ستارے ایک منظم انداز میں گردش کر رہے ہیں
اور ایک اندازہ ہے کہ یہ کائنات تقریباً 15 بلین سالوں سے قائم ہے، لیکن آج تک اس کے مختلف جسم، سٹار، سیارے، باڈیز، ان میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا. آج صبح کی کلاس میں ہم نے سورۃ نوح پڑھی، تو حضرت نوح کا زمانہ بتاتے ہوئے میں نے صرف یہی کہا کہ آدم علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال بعد کی شخصیت ہے نا، آج سوچئے کتنی پرانی ہے، کب سے دنیا بنی، اور آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 15 بلین سال ہو گئے اس کائنات کو بنے ہوئے. ہر چیز ایک سسٹم میں چل رہی ہے اور ایک رب کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے، جو نہ صرف یہ کہ خالق ہے بلکہ حی بھی اور قیوم بھی ہے. کہیں وہ قادر مطلق ہے تو کہیں حکیم اور کہیں رحیم بھی ہے. حکمتوں اور رحمتوں کے خزانے اس کے ہاتھ میں. اتنی بڑی کائنات کو اتنے اچھے طریقے سے چلانا کہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، اور پوری کائنات بغیر کسی ٹکراؤ کے چلتی ہی جائے، زیرو ڈیفیکٹ یونیورس ہے یہ. ایسے رب کی کتاب آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں، سوچیے. جس وقت آپ قرآن پڑھنے بیٹھے نا، تو تھوڑے سے جملے بول لیا کریں اپنے ذہن کے ساتھ، زبان سے بولیں یا دماغ میں دوہرا لیں، کس کا کلام پڑھنے لگی ہوں، کس کی کتاب ہے، کس کا کام کرنے لگی ہوں، کس کے لیے نکلی ہوں، سیکھنے جائیں یا سکھانے جائیں، مدد کرنے جائیں، چند جملے بول لیں کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں. اور حقیقت ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے نا کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، تو یہ اصل میں آپ کا اللہ پر ایمان لانا ہوگا. اور اللہ پر ایمان لانا کسی کلمے کو بار بار دہرانا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایمان اصل میں ڈسکوری ہے. جب بھی کوئی انسان غور و فکر سے کام لیتا ہے نا، تو وہ اپنے وجود سے لے کر باقی ساری کائنات تک ہر چیز میں سے ایک کریشن پلان، ایک میریکل ڈسکور کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے واقعی ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اب میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں چھوٹی ہوں اور تو بڑا ہے. پھر انسان پوری طرح اس کے آگے جھکتا ہے. بس اسی شعوری دریافت کا نام ایمان باللہ. اور جب یہ ایمان اور معرفت انسان کے اندر آتی ہے تو ایک انقلاب آتا ہے، اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے. پھر انسان کی پوری شخصیت بدل جاتی ہے اور اس کے بعد انسان ربانی بن جاتا ہے. یہ ہے وہ شخصیت جس کو پھر مومن اور مسلم کہتے ہیں. لیکن یہ شخصیت ایسے نہیں بنتی، اس کے لیے شعوری معرفت کی ضرورت ہے. اگر آپ کے اندر شعور نہیں ہے نا اللہ کی معرفت کا، تو آپ مومن نہیں ہیں. قرآن پڑھتے وقت کچھ بھی پڑھیں، مکی سورت کے مد کچھ بھی پڑھیں، یہ ضرور سوچیں کہ میرے اندر یہ شعور آ رہا ہے کہ نہیں. جس دن یہ شعور آپ کے اندر آ رہا ہے، آ گیا، بس سمجھ لیجئے کہ آپ کی دنیا بن گئی. پھر نمازیں بھی زندہ اور باقی کام بھی. اللہ آپ کی رعایت ضرور کرے گا، اس کو پتا ہے آپ کمزور ہیں، کمیاں تو بہت رہیں گی، لیکن آپ اللہ کو یہ ثابت کر دیں گے کہ میرے مالک میں تیری ہوں، اور اللہ مجھے اور آپ کو یہ معرفت دے دے. عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ آشنائی مل جائے گی نا، تو پھر آپ کو اس راستے کی ہر چیز آسان لگے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. کچھ پلانز بنائیں، کچھ ارادے کریں. رمضان کی آمد آمد ہے، اپنے لیے کچھ ایسے گول سیٹ کریں کہ اس سال آپ اپنے بہت سارے پیاروں کو اس کے ساتھ جوڑ سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے. جزاک اللہ خیر. میں نے اگر زیادہ وقت لیا ہو تو مجھے معاف کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ، بہت خوب، بہت ہی اچھی باتیں آپ استاد نے ہمیں بتائیں. اور واقعی میں جس کو شعور والی زندگی مل گئی، وہی پھر کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شعور والی زندگی عطا فرمائے، اللہ کا قرب حاصل کرائے، تاکہ ہم جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں وہی ہم کر سکیں. آمین سن آمین. اور یہ قرب اور معرفت اس کتاب سے جوڑنے کے بعد ہی آتی ہے. الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ چلیں اپنا ریکیپ کی طرف چلتے ہیں. اور آج دیکھتے ہیں کہ آج اپنے اپنے لیسن سے اپنے لیے اپنے عمل کے لیے کیا چوز کیا. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. لحمدہ و نصلی علی رسول کریم اللہ باد فاؤد اللہ من شیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم وفقنا لما تحب و ترضی. آمین آمین. جی ان شاء اللہ آج ہم آیت نمبر 23 سے کریں گے. آج کا لیسن بھی ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لیسن تھا, بہت ہی سبق آموز. پورا قرآن ہی ہے لیکن کچھ کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو الحمد للہ دل کے دینے والی ہوتی ہیں. آیت نمبر 23 میں دیکھیے, اور یہاں سے ہم نے کیا دیکھا کہ جو کہ ہم نے پچھلا سبق دیکھا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے تقابل کرایا تھا نا کہ ایک شخص کیسا ہے جس کے دل میں نور آ گیا ہے نا, اور وہ پھر چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے, خاموش تبلیغ کرتا ہے, اپنے عمل سے بتاتا ہے, اور ایک اندھیروں میں ہے. تو وہاں پر ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اس کو کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے لیے خوبصورت بنا دیے یہ اندھیرے. اب اس آیت میں ہمیں کیا پتا چلا, وجہ بتا دی گئی کہ یہ برائیاں کیوں خوبصورت لگتی ہیں, دلائل دے دیے گئے. کیا پتا چلا کہ ان کے بڑے مجرم کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, وہ مکاریاں کرتے ہیں. اور کس طرح مکاریاں کرتے ہیں, کس کس چیزوں میں مکاریاں تھیں ان کی. جی ہم نے بہت خوبصورت تفسیر میں دیکھا نا. جی ہاں, کیا مکاریاں کس کس طرح تھی, حق کے خلاف تھی, نبی کے خلاف تھی, ہے نا, طرح طرح کے حربے استعمال کرتے تھے. جی ہاں, اسلام کے خلاف پروپیگنڈا سوچ بھٹکاتے رہتے تھے. کیوں؟ تاکہ لوگ حق قبول نہ کریں. لیکن کیا ہوگا, ان کی مکاریاں کچھ کام آئیں گی؟ ان کی مکاریاں کن پہ پڑیں گی, کن کو نقصان دیں گی؟ اسی آیت کی روشنی سے کیا پتا چلا, جی ان کے نفسوں کو نقصان دیں گی, خود کو نقصان دیں گی. کیوں؟ کہ وہ شعور نہیں رکھتے. دیکھیں شعور کتنی ضروری چیز ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور والی زندگی عطا کرے. ایسے لوگ کچھ نہیں پائیں گے, اللہ کی نافرمانی میں ہی پڑے رہیں گے. شعور کا نہ ہونا تو یہی ہے نا, جو شخص تقوی کی زندگی گزارتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے, جو شعور والی زندگی گزارتا ہے اس کو کیا پتہ چل جاتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے نا کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے. حدیث میں کیا آتا ہے, ہم نے آپ نے بھی سن چکے ہوں گے, مفہوم ہے نا, کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتے ہیں, حق اور باطل میں پتہ چل جاتا ہے نا. الحمدللہ رب العالمین. آگے دیکھیں, اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ, کہ جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت. آیت سے کیا مراد ہم نے یہاں پر آج دیکھا, آیت سے کیا مراد ہے؟ جی جلدی لکھیے تاکہ انشاءاللہ ہم اس کو اپنے ٹائم میں مکمل کریں. جی کوئی نشانی, آیت, دین, قرآن, ٹھیک ہے نا. جب وہ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں, ماننا نہیں ہوتا نا. تو اللہ کے رسولوں کو جو دیا گیا ہے وہ ہمیں ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ چیز ہم کو نہ دی جائے جو رسولوں کو دی گئی. اور رسولوں کو کیا دی گئی تھی, رسالت, نبوت. اور کیوں کہتے تھے, وجہ کیا تھی, وہی بالکل, کیا کیوں نہ ماننے کی وجہ کیا تھی, کس کا شکار تھے, کبر کا شکار تھے, تکبر کا شکار تھے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, واللہ عالم, اللہ جانتا ہے, اللہ خوب جانتا ہے, اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے, کس کو کب چننا ہے, کس کو رسالت دینی ہے, کس کو نبوت دینی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرما دیا کہ ان کے مکر کی وجہ, تکبر کی وجہ, ان کے مکاریوں کی وجہ سے کیا وعید بتا دی گئی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عذاب ہوگا, خود ہی اپنے مکر میں شکار ہو گئے, ان کی مکر کی وجہ سے ذلت اور شدید عذاب کی وعید سنائی گئی. پھر آگے دیکھیے, بہت خوبصورت ہمیں یہاں کا بات پتا چلی کیا ہے, کہ اللہ تعالی جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں, کیا معاملہ کرتے ہیں, سینہ کھول دیتے ہیں. بالکل, یشرح صدرہ للاسلام, اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں. کیا مطلب ہے, ان کے ایمان کھول دیتے ہیں. جی ہاں, اوپن دا دل, شرح صدر, سینہ کھول جاتا ہے. بالکل, اب اسلام کے لیے سینہ کھول دینا کیا ہے,
اس کی زندگی دین کے مطابق ہو جاتی ہے نا، روشنی مل جاتی ہے، اس کا دل خوشی سے قبول کر لیتا ہے نا. اور پھر وہ شخص، وہ انسان، وہ بندہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے کرتے کیا کرتا ہے، اپنے نفس کا شیطان کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے جو اس کو سیدھے راستے سے ہٹنے نہیں دیتا. پھر اللہ تعالیٰ ساتھ میں فرما رہے ہیں کہ جس کے ساتھ گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں. وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کیوں کر لیا اس کے ساتھ، تنگ کیوں کر دیا اس کا سینہ، کیا وجہ بنی؟ کیا وجہ بنی؟ وہ لوگ مولڈ گمراہی، بالکل وہ لینا نہیں چاہتے تھے نا. جو لینا نہیں چاہے گا اللہ تعالیٰ تو نہیں دینا چاہیں گے نا، انہوں نے لینا نہیں چاہا. جن کو سن کر بھی گھبراہٹ ہوتی تھی. اچھا اب ہم تھوڑا سا بہت خوبصورت تفصیل ہم دیکھ چکے کہ دل کا کھولنا کیا ہے، کیسے پتا چلے کہ ہمارا سینہ کھل رہا ہے؟ جی کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا الحمدللہ اب ایک پارے پر ہے، اب تو بہت ساری ایسی چیزیں دل میں آ رہی ہوں گی نا، اور پتا بھی چلتا ہوگا، حق بات سمجھ آتی ہے، بالکل خوشی سے اللہ کی بات سننے کو دل چاہتا ہے، حق کو پہچاننے لگتا ہے. ہم نے دیکھا نا حدیث کی روشنی میں بھی کسی سینے کا کھلنا کیا ہے. جی ہاں، دل میں اللہ کی یاد آ جاتی ہے، آخرت کا گھر کی فکر ہو جاتی ہے. لوگ ماشاء اللہ دل اللہ کی ہدایت سے بھر جاتا ہے. جی ہاں، ذکر کی مجلس میں دل لگنے لگتا ہے، اللہ کی بات اچھی لگنے لگتی ہے نا، ساری چیزیں آ جائیں گی، دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی ہو جاتی ہے. لوگ ماشاء اللہ، یہ بھی دیکھیں بھلائی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ہے. وہی والی بات کہ اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لوگ اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیتے ہیں نا. اور پھر دل کا تنگ ہونا کیا ہے، کیا ہے دل کا تنگ ہونا، اس کا بھی ہمیں تھوڑا معلوم. جی ہاں، تنہائی میں اللہ کی یاد وہ اس پر سوچ ہو جاتی ہے، بالکل الحمدللہ. اور دل کا تنگ ہونا کیا ہے، اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی، کفر کی بات سمجھ آتی ہے، بالکل عمل کرنے کو دل نہیں چاہتا، اسلام کا چھوٹا حکم بھی بہت بڑا لگنے لگتا ہے نا، قرآن دل میں نہیں اترتا، دل بوجھل ہونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نہ بنا. تو اس لیے ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے. جی ہاں، تو اس لیے ہمارے دل ہمارے ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. اور کہاں کا جائزہ لیں گے، ذکر کی محفل میں لیں گے، قرآن پڑھتے وقت، تنہائیوں میں، کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی. آگے دیکھیے، وَحَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. وَحَاذَا سے کیا مراد ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ راستہ ہے تیرے رب کا سیدھا. یہ حاذا سے کیا مراد ہوگا؟ جی قرآن، اسلام، شریعت، سب آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اطاعت کا راستہ ہے، دین کا راستہ، سیدھا راستہ ہے. دیکھیں جب سینہ کھلتا ہے نا تو پھر ہی سیدھا راستہ نظر آتا ہے، الحمدللہ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لہم دار السلام. اچھا، دار السلام کر، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دار السلام کس کو کہا گیا؟ چلے پہلے تو یہ بتائیے، جنت کو کہا گیا. اور جنت کن کے لیے ہے، کن کے لیے جنت ہے؟ جن، جی متقی کے لیے، جن کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، جو عمل کرتے ہیں، جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے ہے، بالکل. تو کیا پتا چلا کہ جو اللہ کے راستے میں بڑھتے ہیں تو اللہ ان کو بھٹکنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی نہیں بھٹکنے دینا. پھر اللہ تعالیٰ ان کا دوست بن جاتا ہے نا، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، باوجہ اس کے کہ وہ عمل کرتے تھے. جی اللہ سے ڈرنے والوں کا، اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنا دے، ہمارا سینہ کھول دے. آمین. پھر دیکھیں آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر چلے یہاں پہ ہم تھوڑا ٹائم دیکھ لیتے ہیں.
جی آیت نمبر 28 سے اور اگر ہم آنورڈز دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہی یہاں پر دو گروہ کی بات کری نا کہ انسانوں اور جنوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کے ساتھ معاملہ کریں گے. اب آیت نمبر 28 میں اگر ہم دیکھیں 29 اور آنورڈز تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم آخرت میں جیسے ہم پیچھے دیکھ چکے نا ظالموں کو ایک دوسرے کے ساتھی بنا دیں گے ان کی کمائی کی وجہ سے وہ دنیا میں جو کرتے تھے اس کے ساتھ ملا دیں گے. اس سے ہمیں اب کیا پتہ چل رہا ہے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جینس اور انس کی بات ہوئی ہم دیکھ چکے نا لیکن آیت نمبر 29 سے ہم نے کیا سبق لیا؟ کیا ہمیں پتہ چل رہا ہے کیا ہمیں کرنا ہے؟ دنیا میں جو ساتھ تھے وہ آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے. ویری گڈ ماشاء اللہ. کہ دنیا میں انسان جس سے محبت رکھتا ہے قیامت میں بھی اس کے ساتھ ہوگا, قیامت میں ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو اس لیے ہمیں اپنے معیار کو بہت دیکھنا ضروری ہے. جی ہاں, کہ ہم کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. جی, انسان جس کے ساتھ کرتا ہے وہ جو گڈ ڈیڈز اینڈ دنیا میں ساتھ ساتھ ہوں گے. تو اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی ہمارے معاملات کریں گے, اس کے مطابق کریں گے. اب آگے بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہدایت کا انتظام کیا, چاہے وہ جنوں کے لیے ہو وہ انس کے لیے ہو. ہر دور میں ڈرانے والے خوشخبری دینے والے آئے, ہر دور میں ہدایت کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کرا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیں پوچھا جائے گا نا تو وہ کیا کہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے آئے تھے تو کیا کہیں گے؟ شہیدنا علی انفسنا. کیا اس سے پتا چلا, کیا وجہ بتائی کہ ہم ہی جھٹلاتے رہے تھے, ہم جھٹلاتے رہے تھے. کیوں جھٹلاتے رہے تھے, وجہ کیا تھی؟ گواہی دیں گے. جی ہاں, کہ ہم ڈرانے والے بھی آئے تھے, بتانے والے بھی آئے تھے, یہ کتاب کی طرف بھی لوگ بلاتے تھے, ہے نا, لیکن وجہ کیا بتائی گئی؟ دنیا کی محبت, دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا, دنیا کی وجہ سے ہم دور ہو گئے. بالکل. اور پھر دیکھیں آیت نمبر 32 میں بتا دیا گیا کہ ہر شخص کے درجے کس کے مطابق ہوں گے, ہر شخص کے درجے ہوں گے نا کس کے مطابق ہوں گے, اپنے اعمال کے مطابق ہوں گے. دیکھا جائے گا کہ کون کتنی کوشش کر کے آیا, کتنی محنت کر رہا ہے, کس کس اس ٹائم پہ بھی کلاس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا, کس طرح بیٹھے ہیں, کیا کیا چھوڑ کے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے. جو نیکیوں کی تلاش میں رہتے تھے, محنت کرتے تھے, جتنا اچھا عمل ہوگا اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو ہمیں کیا ہے, ہمارے لیے سبق کیا جائزہ لینا ہے اس آیت کی روشنی میں, کہ جتنا خالص عمل ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ بڑا اجر دیں گے. اس لیے اخلاص کے ساتھ کوئی بھی کام کریں, اخلاص کے ساتھ کریں. یہاں پر کلاس بھی لے رہے ہیں, پڑھنے کا کام, پڑھانے کا کام صرف اور صرف اللہ کے لیے, آخرت کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ بھی سوچنا ہے کہ آخرت کے لیے کتنا کر رہے ہیں اور دنیا کے لیے کتنا. تو نیت کا جائزہ لینا اور ہر کاموں میں ثابت قدم بننے کی کوشش کرنی ہے. اچھی سوچ ہی ترقی دے گی اور آگے بڑھائے گی. اچھا, اور اچھا کوشش کرنا ہے اخلاص کے ساتھ ہر معاملے میں, نمازوں میں, قرآن میں, ہر دین کے معاملے میں. آگے اخلاص کے ساتھ اور کوشش اور نیت, بالکل نیت بینچ ہوتی ہے. بالکل. اب آگے بتا دیا گیا آیت نمبر 33 میں اعمال کے اعتبار سے اصول بتا دیا گیا کہ عمل نہیں کریں گے تو نقصان کس کو ہوگا, کس کو نقصان ہوگا. ہم اللہ تو غنی ہے, ذو الرحمہ ہے, خود کو ہوگا, اپنا نقصان ہوگا, کیونکہ اللہ بے نیاز ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اس کو پرواہ نہیں ہے, اس کو اپنی عبادت کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمارے اعمال ہمارے فائدے مند ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہم سے اعمال کرا لے جو اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جائے, اعمال کر کے بھی ایسے اعمال نہ ہو جو ضائع ہو جائے, ضائع ہونے والے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے.
کیونکہ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، جنت، حساب کتاب کے وعدے سب سچے ہیں، لیکن کام کیا آئیں گے؟ عمل. دیکھیں عمل کی کتنی بات ہے نا، آگے بھی دیکھیں آیت نمبر 135 میں بھی کہ اللہ کیا یہاں پر سبق ملنا ہے کہ عمل کرو، عمل کرو. پہلے خود عمل کریں، اپنا کام کریں، پھر لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائیں، ہے نا. اور پھر دیکھیں یہاں سے آیت نمبر 36 ہے، آن ورڈ ہم دیکھیں تو مشرکانہ عمل کے بارے میں ہمیں بتایا گیا نا، پتا چل رہا ہے کہ ان کے حالات، ان کے گمان کیا تھے. اگر ہم 136 میں دیکھیں کتنے حصے بنا لیے تھے انہوں نے، ان کی دیکھیں ان کی نا ذہانت اور کیا کہنا چاہیے، ان کی سوچیں اور ترجیحات دیکھیں، 3 حصے بنا لیے تھے، ایک اپنے لیے، شریکوں کے لیے اور اللہ کے لیے. اور کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے حصے میں کمی پیشی ہو جاتی تو کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، لیکن بتوں کے حصے میں کمی ہو جاتی تھی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر دے دیتے تھے، ہے نا. یہ پڑھ چکے نا، تو یہاں سے دیکھیں ان کی ترجیحات سوچے پتا چلے گا. لیکن ہمارے لیے بھی بہت سارے سبق ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے یہاں سے کیا سیکھا کہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، ہم کہاں کہاں دیتے ہیں، زیادہ ترجیحات کیا ہوتی ہیں ہماری اور کہاں کہاں ہمارا چھوٹتا ہے، یہ ہم بہت ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں. اور پھر 137 اینڈ آن ورڈ میں بھی ہمیں یہی مشرکانہ عمل نظر آ رہے ہیں، بدعات ان کی کا ذکر ہے کہ کس کس طریقے سے اللہ تعالی نے جو حکم نہیں دیا تھا لیکن کیا کرا تھا، خود مشرکانہ مکہ نے اپنے خود ہی اپنے ذن اور اپنے خیالات کے مطابق حرام اور حلال کر لیے، ہے نا، خود ہی یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، خود ساختہ معیار بنا لیے. جی ہاں اولادوں کو قتل کرنا، اور پھر جانوروں کی بات ہم نے دیکھی کہ کس مویشی پہ بیٹھ سکتے ہیں، کس کو کھا سکتے ہیں، پوری ایک لسٹ ہم نے دیکھی نا، خود ہی اپنا خود ساختہ معیار بنا لیا تھا. لیکن ہمیں کیا پتا چلا، آیت نمبر 40 تک اگر ہم دیکھیں تو کیا پتا چلا، جی اصل دین سے تعلق نہیں تھا بالکل. تو ہمیں ہمارے لیے کیا لیسن ہے یہاں پر، کہ اللہ کے فیصلوں کو نا اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، جی ہاں بدعتوں سے بچنا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہی رک جانا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے. کیوں، وجہ کیا بتا دی گئی، کہ اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو. جی ہاں کل اور قولوں کا فرق سمجھنا ہے، بالکل اللہ کے حکم ماننا ہے، بالکل. تو دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے نا، بھٹک گئے وہ لوگ، وہ کبھی ہدایت پر نہیں آئیں گے. تو اس لیے جو بھی ہے، جو بھی کہیں، جو بھی کریں، سنت اور اس قرآن کے مطابق ہو، خود ساختہ رسومت سے بچنا ہے، بالکل. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے سب کرنا آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرما دے اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے کاموں پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اپنی رحمت ہم پر اللہ تعالیٰ نازل فرما دے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر تو ہم جنت میں بھی نہیں جا سکیں گے، ہمارے اعمال بھی کام نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحمت اپنی فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے کاموں کو اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. آمین سے آمین. جزاکم اللہ خیر کثیرا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی اور میرے لیے بھی سب کچھ کرنا آسان کر دے اور عمل کرنے والا بنا دے. آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ زندہ رکھی رہی تو آپ سے کل کے بات ہوگی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.